صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں آگے سے ہم دیکھیں گے 274. مال ہی کے خرچ کرنے کی کچھ باتیں تھیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر کر کے، ان کے لیے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہوں گے اور نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اس آیت میں چار مختلف قسموں کا تذکرہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان کے پاس ان چار میں سے کوئی ایک کیفیت ہر وقت ہوتی ہے، یا رات کا وقت ہوتا ہے یا دن کا، اور یا وہ تنہا ہوتا ہے یا اکیلے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میسج دیا وہ کیا ہے کہ رات کو وہ خرچ کا موقع بن جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح کا موقع بن گیا تو اس کا انتظار نہ کرو کہ رات ہو جائے. اکیلے ہو، چھپا کے کر سکتے ہو، تو اب یہ انتظار نہ کرو کہ کوئی آئے تو اس کے سامنے دوں تاکہ اس کو بھی پتا چلے. اور اگر دوسروں کے بیچ میں ہو اور خرچ کا موقع آ گیا تو یہ سوچ کے نہ دو کہ نہیں پتہ نہیں دکھاوا نہ ہو جائے. خلاصہ کیا ہے کہ جب جہاں جب موقع بنے اسی وقت دے دو. یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکیوں کے مواقع چیک کرتے ہیں. ہر بندے کے پاس نیکی کا موقع ہوتا ہے، کوئی انتظار کرتا رہتا ہے کہ کوئی مجھے کہے تو میں یہ کام کروں، اور جب میرے سر پہ سوار ہوگا تو کروں گا، اور کوئی اس نیکی کو کر لیتا ہے. پھر آیت نمبر 245 یہ ہے وہ آیت جس کو آیت ربا کہتے ہیں. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی. دیکھنے میں آیت سب سے پہلے آئی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے سود کے بارے میں قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں ان میں سے یہ آخری آیت ہے. اس آیت کے بعد سود جو تھا فوجداری جرم بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمال کو بھیجا کرتے، کسی کو سود کا لین دین کرتا دیکھتے تو اس کو گرفتار کیا جاتا، پھر اس کو وارن کیا جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سود خور کو ایک ایسے خبتی شخص سے تعبیر کیا کہ جس کو شیطان نے بابلا کر دیا. سود کا لین دین کرنے والا اصل میں دیکھا جائے تو دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے. کوئی لے رہا ہے مال تو اپنے مال کو بڑھا رہا ہے، اور کوئی دنیا کو بڑھانے اور اس کے لگژریز کو بڑھانے کے لیے دیوانہ بنا ہوا ہے تو فعل اور سزا میں مطابقت کے قانون کے مطابق قیامت کے دن یہ لوگ قبروں سے بھی دیوانگی کی حالت میں اٹھائے جائیں گے. قول ان کا کیا تھا کہ تجارت تو کاروبار ہی تو جیسی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے، جبکہ میں نے تو حلال کیا تجارت کو اور حرام کر دیا سود کو، کیا پتہ چلا کہ تم اپنی مرضی سے کسی کو حلال اور کسی کو حرام نہیں کہہ سکتے. باقی رہ گئی بات، اب نصیحت آ گئی ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کو اپنے رب کے پاس سے ایک نصیحت پہنچ گئی، فانتہا، بس رک گیا، آج کے بعد نہیں، تو فلہو ما سلف، جو اس نے کیا اس کا معاملہ اللہ پہ. آپ میں ہم میں سے کوئی کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا، ہاں لیکن جو کوئی اس بات کو سننے کے بعد من آدا، جو دوبارہ کرے گا یہی کام، فاولائک اصحاب النار، تو یہ ہے آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مٹاتا ہے سود کو اور صدقوں کو بڑھاتا ہے. ایک طرف یہ حکم بھی ہے اور دوسری طرف یہ خبر بھی ہے. اللہ مٹاتا ہے سود کو، مراد ہے کہ اللہ مٹانا چاہتا ہے کہ سود کا مٹھ مار دیا جائے اور صدقوں کو نشونما دی جائے. لیکن یہ نتیجہ بھی ہے کہ جس چیز میں سود کا پیسہ لگ جائے گا وہ چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، اور صدقہ دینے سے ظاہر مال میں کمی محسوس ہوگی لیکن اصل میں گندا خون نکلنے کے بعد جس طرح جسم کو صحت ملتی ہے، اسی طرح صدقے کے بعد باقی مال میں بھی بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے. اور اللہ کو ایسے ناشکری اور گناہگار لوگ پسند نہیں جو مال کی محبت میں چور ہوں. پھر اس کے بعد سود کے لین دین کے بعد دوبارہ ایمان اور نماز کی بات کر کے بتایا کہ اگر کوئی بندہ ایسے کاموں میں ملوث تھا تو اب کیا کرے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تجدید ایمان کی بات ہو گئی کہ اب دوبارہ نمازیں ادا کرو، زکات دو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ پچھلے کاموں پہ معاف کر دے گا اور تمہاری زندگی خوف اور حزن سے پاک ہوگی. مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جہاں کسی ڈیلنگ میں سود آ جاتا ہے وہاں چین اٹھ جاتا ہے، کسی کا جملہ یہ گھر میری جان لے گیا، کسی کا جملہ یہ کاروبار میری جان لے گیا، یہ میری کمر توڑ گیا، قرضوں کے بوجھ میں لد گیا۔ یہ سود کے تحفے ہیں، جہاں سود ہوگا ان میں سے غم اور خوف زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو پھر سود کو چھوڑو۔ کیا پتا چلا کہ یہ خبر معلوم ہونے سے نہیں چھٹتا، اللہ کے تقوی سے چھٹے گا۔ تقوی آئے گا تو بندہ اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتا۔ اور اگر تم مومن ہو، ان کنتم مومنین سے پتا چل گیا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سود کو چھوڑ دے۔ اور اگر کوئی چور دروازہ کھولیں تو کوئی کہے گا کہ ایک گھر جائز ہے، کوئی کہے گا ایک مسجد جائز ہے، کوئی کہے گا ویس میں رہتے ہوئے جائز ہے، کوئی کہے گا بیس میں رہتے ہوئے بھی جائز ہو رہا ہے۔ تو پھر جو بھی جس طرف سے دروازہ کھولے گا، کوئی نہ کوئی فتنہ تو اندر آئے گا ہی۔ کہا اگر پھر بھی نہیں مانتے، پھر نہ کرو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر بھی تم یہی کام کرو گے، نہیں چھوڑتے، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ جملہ ہے پورے قرآن میں جو کسی گناہ کی سزا میں بولا گیا۔ علماء کرام نے ایک موقع پہ اس بات پہ غور کیا کہ سب سے سخت سزا قرآن میں کس گناہ کی ہے، اور بعد میں اتفاق اس آیت پہ ہوا تھا کہ جو سود کے لیے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار رکھو، یہ تو اور کسی چیز کے لیے نہیں کہا۔ اور اگر توبہ کر لو تو فلکم رؤوس اموالکم، اس بات کا اس میں اشارہ ہے کہ جب کوئی سود کا معاملہ چھوڑے تو کیا کرے، سارا کچھ چھوڑ دے نہیں، پہلے دن جو کام سے پہلے یا اصل جو آپ کا مال تھا وہ لے لو، باقی چھوڑ دو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ اور اصل میں اللہ تعالیٰ سود کا حکم اسی لیے توڑتے ہیں، سود اس لیے اللہ کو ناپسند ہے کہ اس میں کسی ایک پہ ظلم ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر سود نہ دیں تو کیا کریں، قرض دیں گے، اب قرض دیا کوئی قرض ادا نہیں کر رہا، تو کیا کرو، فائن کا نزو اسرت ان فنزیرت ان الا میسرا، اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو مہلت دے دو اس کو اسودگی تک۔ یہ آیت ہے قرض دار کو مہلت دینے کے بارے میں، ہاں تھوڑا مہلت دے دو، نہیں دے سکا دو ماہ میں ایک مہینہ اور دے دو، بجائے اس کے کہ ہر مہینے اس پہ اور چڑھتا جائے اور وہ بےچارا جو دے رہا تھا آج وہ بھی نہ دے پائے، مہلت دے دو بغیر کسی مال کے بڑھائے ہوئے، کوئی اس پہ سود یا انٹرسٹ لگائے ہوئے۔ اور اگر پھر بھی بےچارا نہ دے سکے تو وان تصدقو، معاف کر دو، صدقہ دے دو اس کو، خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کتنا بڑا انسان کے پاس نیکی کمانے کا ایک موقع ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ پیسے ہوں اور وہ دوسرے کو قرض میں دے دے۔ کیا گیا آپ کا، صرف یہ تسلی نہیں رہی نا کہ گھر میں پیسہ پڑا ہے، ہاتھ میں پڑا ہے، جب خرچ کریں گے، جب دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی تو یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں، دوسرے کو دے رہے ہیں، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، آپ کو پھر مل جائے گا، زندگی میں آپ کی چیز آپ کے پاس ہی رہے گی، آپ چلے گئے اگلے کے پاس آپ کی چیز ایک صدقے جاریہ کے طور پہ رہے گی۔ لیکن جب دل میں مال کی محبت ہوتی ہے تو انسان اپنی گٹھیاں گن گن کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، اب اتنا ہو گیا، اب 99 ہے، اب 100 ہوگا، اب 9 ہے تو اب 10 ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خرچ کے راستے میں قرض کی بات کو بتا دیا، اور حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ جس نے کسی کو قرض دیا ہر دن اتنا قرض دینے کا اجر ملے گا، اور جب مہلت گزر جائے گی تو اس کے بعد بھی تھوڑی ڈھیل دے گا تو ہر دن دگنا اجر کرنے کی توفیق ملے گی۔ ہم میں سے کون ہے جو ہر دن لاکھوں ہزاروں خرچ کرے، صدقہ دے، لیکن کسی کو قرض دے کر آپ نیت اپنی درست رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ آپ کو اس پہ پروفٹ دے گا، اور اس سے زیادہ پروفٹ دنیا کا کون سا کاروبار دے گا۔ آپ کہتے ہیں اپنے پیسے کاروبار میں لگا دیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے۔ آپ کہتے ہیں ان پیسوں کا سونا لے لیں، بڑھتا جائے گا، بہت اچھی ہے۔ لیکن جو رب دے گا وہ کسی اور کو کوئی نہیں دے سکتا، جو اللہ کے پاس اجر ہے۔ اور قرآن پاک کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس آیت کے چند مہینوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ آیات میں سے یہ آیت آخری آیت ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے، پھر ہر نفس کو پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ اس نے جو کمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 282 طویل ترین آیت ہے قرآن کی، آیت دین کہتے ہیں اس کو۔ دین کہتے ہیں وہ قرض جس کے اندر مدت کا تعین ہو، اور اس ایک میں قرض دینے کی تین بڑی بڑی شرائط ہمیں ملی۔ نمبر ایک کیا ہے، اذا تداینت بدین الى اجل مسمى، یہ پہلی شرط ہے کسی کو قرض دینے کی کہ مدت لکھو، کب واپس کرے گا کوئی، ایک مہینہ، دو مہینہ، چھ مہینے میں، ہر مہینے کتنا، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری فاکتبو، لکھو، زبانی نہ رہو، اپنے اوپر حافظوں میں نہ رکھو بات کو۔ اور تیسری چیز اس کے اندر لکھنے والا کون ہے، جو قرضہ لے رہا ہے وہ لکھائے گا، وہ خود نہ لکھ سکے تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا لکھائے گا. اور اس کے بعد وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, یہ تیسری شرط ہے کہ دو مردوں کو گواہ بناؤ, دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور ایک عورت کو گواہ بنا لو, اور جن کو تم پسند کرو تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری کو یاد آ جائے. اور آگے ایک مینر سکھا دیا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ, لکھنے میں سستی نہ کیا کرو, چھوٹی بات ہو یا بڑی ہو اس کو ضرور لکھو, کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو نہیں لکھی جاتی بعد میں وہ بڑے بڑے فتنوں کا سبب بنتی ہیں, غلط فہمیاں اس سے آتی ہیں انسان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں, اور غلطہ بھی چھوٹی چیز میں ہی لگتا ہے. کیوں بھائی یہ ساری شرطیں ہیں؟ کیا ہم اعتبار نہیں, کیا اپنی بہن کو دے رہے ہیں پھر بھی؟ ہاں اس لیے کہ ذالکم اقسط عند اللہ, یہ اللہ کیا زیادہ انصاف والا ہے, واقوم للشہادتی, اور شہادت کے ناطے سے بہت سیدھا رہنے والا ہے, وادنا اللہ ترتابو, اور زیادہ قریب تار ہے اس پہ کہ تم شک میں نہ پڑو. ہاں اگر ہاتھوں ہاتھ کچھ لے لو, کسی کو اپنے پیسے دیے, چیز خریدی, گروسری لی, پیسے دیے تو کوئی حرج نہیں. یہاں اس کی بات آ گئی, الا ان تکون تجارتن خادرتن تدیرونها, تم تجارت کرتے ہو, ادھر سے ادھر پیسے لیتے دیتے ہو, پھر ساتھ ساتھ دے دیتے ہو, تو فلیس علیکم جناحن, پھر گناہ نہیں ہے کہ اس کو لکھو. یہ لگ پاتا ہے کہ آج کے کیش رجسٹرز میں وہ ساتھ ساتھ لکھا جاتا ہے, سلپس ملتی ہیں, کچھ چیز خریدی اس کے بعد اس کی پوری لسٹ مل گئی, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن شرن اگر کیش کا معاملہ ہو پھر نہ کوئی لکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور اس کے بعد کچھ ادب کے جو بیچ میں گواہ بنے اور کاتب ہوں ان کو تکلیف نہ دو, اور اگر تم انسانی معاملات میں کسی کو ستاؤ گے تو یہ فسق ہوگا, اللہ سے ڈر جاؤ. اور یعلمکم اللہ, سکھاتا ہے تم کو اللہ, کون ہے جو ایسی آتے سکھائیں؟ اتنی تفصیل سے تو نماز کا طریقہ بھی قرآن میں نہیں آتا, نکاح کا طریقہ نہیں آتا, جیسے قرض کا معاملہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دوسرے کے مال کے بارے میں کتنا زیادہ سینسٹیو ہے. اس کے بعد جب قرض کی بات گزر گئی, اب کوئی قرض بھی نہیں ہے آپ کو دیتا, اب کیا کریں, پیچھے سے بات پھر دوہرا لے, صدقہ خیرات کی رغبت دلائی, کوئی صدقہ خیرات لینا دینا نہیں چاہ رہا, لوگ صدقے سے بچتے ہیں دیتے ہیں تو سود میں پڑ جاتے ہیں, سود اسلام نے حرام کر دیا, تو کہا سود نہ لو دو بلکہ قرض لے لو دے لو. اب بات ہے کہ ہمیں کوئی قرض بھی نہیں دیتا, کوئی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتا, تو اب اگلا مرحلہ پھر رہن رکھ لو, گروی رکھ لو. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ, رہن کہتے ہیں کسی چیز کے بدلے کچھ کسی سے لینا. پیسے ہاتھ میں نہیں تھے, میرے پاس سونے کی کوئی چیز موجود تھی, میں نے وہ سونے کی چیز دی, اگلے نے مجھے پیسے دیے, جب میں پیسے واپس کرتی ہوں وہ چیز مل جائے گی, اس کو رہن کہتے ہیں. مارگیج پہ بھی عموماً اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر اس میں برابری کا معاملہ ہو, جو دیا تھا کل اتنا ہی واپس لوگے, کوئی پیسے کی شرح آگے پیچھے نہیں ہوتی, گھر کے کاغذ ہیں, کوئی چیز ہے تو دے دو. یہ کب ہوتا ہے عموماً؟ جب سفر میں ہمیں کوئی جان نہیں رہا, ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پہ حضر کی حالت میں بھی رہن رکھنا کی دلیل ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس کچھ سیر جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی, اور آپ کے پاس جو تیل تھا وہ بھی ادھار کا تھا جو اس وقت جل رہا تھا. تو زندگی میں اس طرح کے حالات آ سکتے ہیں, تو انسان اپنی چیز دوسرے کے بس رکھائے لیکن دوسرا اس چیز کو پھر استعمال نہیں کر سکتا, وہ اس کی طرف سے ایک قسم کی خیانت یا پھر سوت ہو جائے گی, یا پھر کہا ول یتق اللہ ربہ. تقوی کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے عبادات کا تقوی, نماز روزہ حج کرتے ہوئے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ایک تقوی ہوتا ہے معاملات کا تقوی. ہمارے عموماً دین کے نام پہ لوگ عبادات کو ہی صرف تقویٰ کہتے ہیں, فلاں بڑی نماز پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, تہجد گزارے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ عبادات کا تقویٰ ہے. بعض لوگ اس میں پیک پہ پہنچے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں خیانت, چھوٹی چھوٹی باتیں, ہر معاملے کا تقویٰ لگ گیا. پیسے کا تقویٰ تو سب سے مشکل ہے, رشتہ داریوں کا تقویٰ مشکل ہے, اس لیے بار بار تقویٰ جو آتا ہے وہ مختلف مفہوم میں آتا ہے. پھر روکا گیا کہ گواہی کو نہ چھپایا کرو, کیونکہ کسی کو بے گناہ قرار دیا جائے گا اگر تم نے گواہی کو چھپا لیا. اس کے بعد آخری آیات ہیں سورۃ بقرہ کی, پورا رکوع اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے, عرش کے خزانوں میں سے دی گئیں, بڑی پیاری آیات ہیں. اللہ کی ملکیت کا تذکرہ ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس پہ ایک لیکچر بھی ہے, رب کو اپنی یادوں میں بسا لو, جس میں ہم نے اس کو اللہ کی محبت کے ضمن میں کیا, آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. اللہ کے لیے سب کچھ ہے آسمانوں میں تو اس میں تو میں بھی ہوں, زمین میں تو میں بھی ہوں, تو پھر میں بھی اللہ کی ہوں. تم ظاہر کرو اپنے دلوں میں یا چھپاؤ, حساب بہرحال اس کا ہوگا. اس بات کو سن کے صحابہ کرام بہت ڈرے کانپ گئے کہ اللہ ہر بات کا حساب ہوگا، دل کے وسوسوں کا بھی حساب ہوگا. ہاں پھر فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر جس کو چاہے بخشے جس کو چاہے عذاب دے، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو صحابہ کرام جب اس پہ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 286 نازل کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ دل کے ارادوں پہ اللہ نہیں پوچھے گا، وہ چیزیں جو جان بوجھ کے کی جاتی ہیں اس پہ پکڑ ہوگی. پھر آمن الرسول والی آیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایمان کی صرف چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے ایمان مفصل، ایک ہوتا ہے ایمان مجمل. سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا یومنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان مجمل تھا، یعنی ان شارٹ تھا، کمپریہنسو بات تھی. یہاں یومنون بالغیب کی تفصیل ہے. ایمان مفصل کیا؟ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اور لا نفرق بین احد من رسلہ، میں وہی بات جو بارے کے شروع میں تھی کہ تفریق بین الانبیاء جو ہے وہ کفر ہے، ہاں تفضیل بین الانبیاء حقیقت ہے. تو کسی ایک نبی کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا، یہ چیز باقیوں کو بھی نہ ماننے کے برابر انسان کو کر دیتی ہے. جب اللہ کی کوئی بات سن کے مشکل لگے تو پریشان ہونے یا ہراس پیدا کرنے کی بجائے کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہے اپنی توفیق کے مطابق مانیں گے. غفرانک ربنا، اطاعت کے بعد بھی رب کی بخشش مانگتے جاؤ، اور الیک المصیر کو یاد رکھو کہ پلٹنا تو اسی کی طرف ہے. پھر دین اسلام کا حسن کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا، جو کرے گا وہ اسی کو بھرے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ ہم کو پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلوں پہ ڈالے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. معاف کر دے ہم کو، بخش دے ہم پہ، رحم کر، اور بے شک تو ہی ہے بخشنے والا رحم کرنے والا، تو ہی ہے ہمارا مولا، بس ہماری مدد کر کافر قوم پر. اصل میں اس ایک آیت میں ایک تو پوری سورۃ بقرہ میں ہونے والی غلطیاں خطاؤں کا انسان اپنے دل پر بوجھ رکھتا ہے تو یہ دعا مانگتا ہے، دوسرا اس میں مدینہ کے حالات کو سامنے رکھیے تو بالکل ابتدائی درجہ تھا جب سورۃ بقرہ نازل ہوئی، متنی دور کا شروع تھا، تو حالات بڑے تنگ ہو رہے تھے. تو کہا کوئی ایسا پریشر نہ ہم پر آ جائے کہ جس کی وجہ سے کل ہم اپنے دین کو بدلنے لگے. تو یہاں پہ خوبصورت دعا کے ساتھ سورۃ کا خاتمہ ہوا. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم نے اس سورۃ کو جس طرح سے بھی پڑھا، اس میں کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اگلی سورت ہے سورت آل عمران. نزول کے اعتبار سے سورت آل عمران جو ہے یہ غزوہ بدر سے غزوہ احد کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، گویا کہ اس سے ملتا ہوا اگلا دور ہے. اس میں زیادہ بات نجرانی کے بارے میں ہوئی. اس کی کچھ آیات سن 9 ہجری میں نازل ہوئی جب نجران سے ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نصارہ کا. سورت کی ابتدائی 83 آیات حضرت عیسیٰ ہی کے بارے میں زیادہ تک ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں کچھ سوالات کیے تھے. سورۃ آل عمران بہت ساری دعاؤں سے بھری ہوئی سورت ہے، احکامات بالکل نہیں ہے سورت میں. جیسے سورۃ بقرہ میں یہود سے بہت زیادہ ہمیں روشناس کروایا گیا، ان کے عقائد، ان کے طور طریقے، تو سورۃ آل عمران میں نصارہ کے طریقے، حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، اور ان کے خاندان سے ملاقات ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس سورۃ آل عمران میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو سورۃ بقرہ سے بھی ملتی ہوئی ہیں، ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پورے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کی، اور خاص طور پہ یہاں آپ اس ٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ یہ صفات حضرت عیسیٰ میں نہیں تھی، نہ عیسیٰ الحی تھے نہ عیسیٰ القیوم تھے. اللہ نے کتابیں نازل کی، حضرت عیسیٰ نے کتاب نازل نہیں کی. تورات اور انجیل کے نزول کی بات کی گئی ادھر، کہ قرآن کو اب پہلے سے مختلف چیز نہ سمجھو، ایک ہی ذات نے جس نے پہلے کتابیں دی اسی نے قرآن دیا، لہذا اس کو مان جاؤ. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے، جبکہ اللہ تو وہ ہے جو ہوا یوسف بھی رکم فی الرحام کیفا یشا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو خود ماں کے پیٹ میں رہے؟ اور جب وہ ماں کے پیٹ سے نہیں آیا تھا تو کائنات کو کون چلا رہا تھا؟ ایک بہت بڑا کوسچن کیا جا سکتا ہے حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں سے کہ یہ بتائیے کہ اگر جیزس گاڈ ہے اور وہ سیویئر ہے تو پھر ان کے دنیا میں آنے سے پہلے کون سیویئر تھا، پھر کون دنیا میں چیزوں کو لاتا تھا اور دیتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، عیسیٰ سب کچھ نہیں جانتے تھے. اگر آپ کے خیال میں لوگوں نے ان کو مار ہی دیا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اپنی جان نہ بچا سکے؟ ان کو کیوں نہ پتا چلا کہ لوگ ان کے دشمن ہیں؟ پھر اس کے بعد دو طرح کے لوگوں کی اور دو طرح کی آیات کی بات ہے. آیت نمبر 7 میں ہو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے دو ٹاپک ہیں، ایک اس دنیا کی زندگی کی ہمیں گائیڈنس دینا اور دوسرا آنے والی زندگی یعنی آخرت کی باتیں بتانا. اب اس دنیا کی جو باتیں وہ سیدھی سیدھی حکم کی آیتیں، اقیم الصلاح، یمحق اللہ الربا، یورب الصدقات، ایسی آیتیں اصل حکم کی آیتیں جو میرے اور آپ کے لیے ہیں. یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم یہاں رہتے ہیں تو یہاں کے قانون کی باتیں جان لیں گے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے حکموں کو مانتا ہے، لیکن بچہ بڑوں والے سوال کرے یا اپنے جوان ہونے کے بعد کی باتیں پوچھے تو آپ کہیں گے بیٹا ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی. اسی لیے قرآن میں جب اللہ کی ذات، جنت، جہنم، فرشتوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ وہ دوسری آیتوں میں الجھتے ہیں جن کو قرآن نے اخرو متشابہات کہا. تو شبہ والی آیتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 جن کا تعلق آخرت کے معاملات سے، جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی. پھر دوسری اللہ کی ذات، کل ہم دیکھ لیں گے خود ہی اپنی آنکھوں سے، اللہ نے اگر چاہا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی. آج تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں الرحمن الرحیم ہے، اللہ نور السماوات ہے. تو شبہ والی آیتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن فام الذین فی قلوبہم زیغ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ شبہ والی آیتوں میں جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ابتغاء الفتنہ، فتنے چاہتے ہیں، اور ابتغاء تاویل ہی، ایسے ہی دور کی کوڑیاں لاتے ہیں. اچھا بہت بڑی بات ہے، کیسی تھی جنت، کیسی ہوگی، اصحاب کہف کیسے تھے، ان کا کتا کیسا تھا، یعنی ایسی لا حاصل باتیں جن سے کوئی عمل کا کوئی تعلق نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں جن کی اصل حقیقت صرف اللہ جانتا ہے، اور علم پختہ کار لوگ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی سب اللہ کی طرف سے، محکمات ہوں یا متشابہات ہوں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ہم تو یہی کہیں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ بل مانے کے بعد دل نہ ٹیڑے ہو جائیں کہ ہم قرآن کے احکامات کو ٹیڑھا میڑا لیں. دیکھیے کس کو لینے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں. تو فرمایا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، بے شک تو علم والا ہے. کیا لوگ ہدایت آنے کے بعد بھی گمراہ ہوتے ہیں؟ بالکل ہو جاتے ہیں. کب؟ جب وہ علم کے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جب وہ متشابہات میں پڑ جاتے ہیں. اور ساتھ ہی رب کے جمع کرنے کی بات ہی کہ ربنا انک جامع الناس یوم لا ریب فی، کہ رب تو جمع کرنے والا لوگوں کو جس میں آنے میں کوئی شک نہیں اور تو وعدوں کا خلاف نہیں کرتا. اس کے بعد آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے کفر کی وجہ سے ان کے مال اور ان کی اولادوں کا بالکل ان کو کام نہ دینا، اس کا تذکرہ کیا اور فرعون کی مثال دے دی کہ دیکھو فرعون بھی پانی میں ڈوب گیا، اس سے پہلے لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے لیکن فحزہم اللہ بذنوبہم. کیا پتہ چلا کہ انسان کے گناہ اس کو ڈبوتے ہیں، پانی نہیں ڈبوتا بندے کو، اس کے گناہ اس کو ڈبوتے ہیں. وہی پانی بنی اسرائیل اور موسیٰ کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا جو فرعون کے ڈوبنے کا ذریعہ بنا. اسی طرح دنیا کی نعمتیں ہمارے لیے تبھی فائدہ مند ہوں گی جب ہم ان کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ استعمال کریں گے، اور وہی چیز ڈوبنے کا ذریعہ بن جاتی ہے جب ہم اس کو اللہ کی نافرمانی سے لیتے ہیں. پھر آیت نمبر 12 میں ایک دھمکی، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم فبئس المہاد، کہ دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تو کل جہنم کی طرف تمہیں ہانکا جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں صرف اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف، کیونکہ سورج جب نازل ہو رہی تھی تو حالات بالکل وہی بن چکے تھے جس کا تذکرہ ان آیات میں ہے کہ قد کان لکم آیتن فی فئتین التقتا، تمہارے لیے دو جماعتوں کے معاملے میں نشانی ہے. ایک جماعت یعنی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مل کے اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، وہ اخرا کافرتن، اور دوسری کافر جماعت تھی. یرونہم مثلیہم رائے العین، بظاہر سارے دوسرے کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، مسلمان حقیقت میں اس طرح 313 تھے. لیکن کفار کو وہ 2000 دکھ رہے تھے، جبکہ کفار 1000 تھے اور ان کو مسلمانوں سے دگنے یعنی 313 سے 626 دکھ رہے تھے، یعنی اصل تعداد سے مسلمان زیادہ دکھ رہے تھے، کافر کم دکھ رہے تھے. اس کو فرق آپ دونوں نوٹ کر لیں، جیسے بھی یعنی مسلمانوں کی جو اصل تعداد تھی اس سے دگنے تھے. مسلمان کفار کو 2000 دکھ رہے تھے اور کفار کو مسلمان 626 دکھ رہے تھے. یہ اللہ کی شان ہوتی ہے، ناممکن ٹارگٹ ممکن کر کے دکھاتا ہے ایمان کی وجہ سے. جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا اللہ کے راستے میں بڑے بڑے سٹیپ لیتے ہوئے کریج محسوس کریں گے، اور ایمان کی کمی انسان کو چھوٹی چھوٹی پابندیوں اور چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں پہ اگریسو کر دیتی ہے. پھر وجہ بتائی کہ آخر کفار کیوں اللہ کی طرف نہیں آتے، راستے کی رکاوٹیں. آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے عورتوں کی شہوت کی محبت، بیٹے خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے چاند لگے ہوئے تھوڑے چھپائے اور کھیتیاں خوبصورت کر دیے گئے، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، جبکہ اللہ کے پاس حسن المآب بہترین ٹھکانہ ہے. اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے سامان و مکان اور بھی ہیں. اس لیے فرمایا کل او نبیکم بخیر من ذالکم، کیا ان ساری خوبصورت چیزوں سے پیاری چیز نہ دکھاؤں؟ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، اور وہ ہے جنات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پاکیزہ جوڑے، اور سب سے بڑھ کے رضوان من اللہ، اللہ کی رضا. اور واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. کون سے بندے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں جہنم سے بچا، اور ساتھ ہی ساتھ الصابرین والصادقین والقانتین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، خرچ کرنے والے، اور سحریوں کے وقت بخشش مانگنے والے. ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ تم کیا گواہی دو گے لا الہ الا اللہ کی؟ تم کیا شہادت دو گے؟ اللہ تو خود اپنے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اس گواہی کے ساتھ علم والے بھی اسی گواہی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ قائم بالقسط، کہ کائنات انصاف پر قائم ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالی غالب اور حکمت والا. یہ اصل میں تمہید باندھی جا رہی ہے اگلی آیتوں کی، جس میں اسلام پہ بات ہوگی. اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و توب الیک.
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر.
ماشاءاللہ آج کا روز بھی ہمارے پاس بہت ساری موٹیویشنل آیات لے کر آیا تھا، اور الحمدللہ امید کہ آپ سب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت سارے ریمائنڈرز، بہت سارا ریویژن ہو گیا ہم سب کا. جی الحمدللہ. تو آج کے روز سے کیا بات کی؟ ابھی ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی. اسٹے اوے فروم ربا. اور کیا پوائنٹ آپ کو سب سے زیادہ ٹچنگ لگا؟ جیسے میں بھی یہ شیئر کری تھی نا کہ میرے لیے سب سے زیادہ ٹچنگ پارٹ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں میں پنکچوالٹی کے ساتھ میں کر دیں، کہ جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، جو اس ٹائم میں جاگ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ایک ریلیشن بلڈ کرتے ہیں. اور 5 کوالٹیز فار بلیورز ان آیا نمبر 17. جی بالکل بالکل، وہی چیز نا کہ کتنی زبردست طریقے سے ہم سب کو موٹیویشن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی چیز بتاتے اس کے ساتھ ہمارے لیے بہت اچھا انسینٹیو بھی ہوتا ہے انسان اس چیز کی طرف دوڑے. علم کے بعد گمراہی ہونا خود سے ہی، علم کے بعد گمراہی ہونا، صبر، صرف خنوت، استغفار، الگ الگ واقعی ہم سب کو ان چیزوں میں بہت زیادہ اسٹرانگ کرے. اور آئے تھے ربا، کل سوچا کہ یہ ربا والی چیز اتنی کامن ہے ہمارے ارد گرد آج، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ پریزنٹ کی جا رہی ہے. بعض اوقات دوسرے نام لے کر پھر انسان کو بیوقوف بنا کر اس کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کوشس اباؤٹ اٹ، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے کر گمراہ نہ کریں، اور قرض حسنہ دینا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی بالکل، قرض حسنہ دینا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو الحمد للہ، ان شاء اللہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی ہارڈ ورڈس کے تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں، رائٹ؟ ان شاء اللہ آپ سب ریڈی ہوں گے، ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. جی اچھا، یا زن اس کا ٹرانسلیشن لکھیں، یا زن اس کا ٹرانسلیشن لکھیے. وہ غمگین ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے. ہاؤس واز مارکیٹ اینڈ وی ڈن نو وین ریڈ دس می دعائیں سبحان امیزنگ ہاؤ اٹ ورک اٹ آؤٹ ود ان فیو منتھس الحمد للہ. اور ایسے بہت بہت سارے ایگزامپلس ہمارے پاس ہیں، یعنی کسی کا میں نے لیٹسٹ ہی سنا، وہ بھی بہت زیادہ انسپائرنگ تھا. ان شاء اللہ لیٹر آن اگر ٹائم ہو تو میں آپ کا شیئر کروں گا. ٹھیک ہے، وہ غمگین نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں نیکسٹ آئے کے اندر، دیکھیں یتخبطہ، یتخبطہ اس کا ٹرانسلیشن لکھیں. پکی بنا دیا اس کو، حواس سونا، یہ ٹرانسلیشن بھی بتائیے کہ کیا ہو گئی ہے. تخبطہ اس کو پاگل بنا دیا، ٹھیک ہے جی. پکی بنا دیا اس کو، اس کی حواس کھو دیے ہوئے، اس کو پاگل بنا دیا ہو، ٹھیک ہے. اچھا پھر المس، المس کس کو کہتے ہیں جی؟ سونا، بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں، پھر 276 کے اندر یم ہاکو، یم ہاکو کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یم ہاکو کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ وہ مٹاتا ہے، ٹھیک ہے کچھ الحمد للہ، رائٹ. پھر اس کے بعد فنتہا، فنتہا کیا ہوتا ہے؟
ڈاکٹر سیز آئی ہیو سکیٹلز پاکس.
فنتہا،
آر دے کنٹیجیس؟
آئی ڈونٹ تھنک سو.
کنٹریکٹ دی رینبو.
فنتہا باز آ جائے، پس باز آ جائے. فنتہا پس باز آ جائے، ٹھیک ہے، پس باز آ جائے جی. تو پھر اس کے بعد جی، تو باز آ جائے بھی بالکل ٹھیک ہے، تو باز آ جائے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد 280 کے اندر دیکھیں، اور یہاں پر فنوی رتن، فنوی رتن یہ کیا ہے؟ فنوی رتن، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیکاز یہ اسم ہے نا. فنظیر تو مہلت ہے یا آپ کہہ سکتے مہلت ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اوکے. پھر اس کے بعد جی پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو نیکسٹ آئی نمبر 282 کے اندر دیکھیں گے. یہاں پر بتائیے یا با, یا با کا کیا ٹرانسلیشن ہوتا ہے, یا با کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ جی با انکار, یا با وہ انکار کرے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا یا با وہ انکار کرے اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں جی پھر اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں آئی نمبر بلکہ آئی نمبر 282 کے اندر ہی تو دی رو نہا کا کیا ٹرانسلیشن ہے آپ لوگ پلیز لکھیں میں ایک سیکنڈ جس کے لیے تم لین دین کرتے ہو اس کا. بالکل ٹھیک ہے تم لین دین کرتے ہو اس کا. ٹھیک ہے اوکے. پھر اس کے بعد جی پھر اس کے بعد نیکسٹ آئی نمبر 283 کے اندر دیکھیں گے جی 283 کے اندر پل یو ادی, پل یو ادی اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یو ادی اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ بس چاہیے کہ وہ ادا کر دے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو چاہیے کہ لوٹا دے, تو چاہیے کہ لوٹا دے, بس چاہیے کہ ادا کر دے. بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد آگے آ جائیے تو ان شاء اللہ آئے نمبر 286 کے اندر دیکھ لیتے ہیں جی 286 کے اندر. اور ویسے تو یہ سبھی بہت ایزی ہے. ایک تصابت کا بتائیے, ایک تصابت سبق جو کمائی کی اس نے سب کچھ ہی ہے. پھر اس کے بعد اکثر تو آل عمران کے اوپر آ جاتے ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت سارے ایزی ورڈنگ ہیں, زیادہ مشکل نہیں ہے. تو پھر بھی ان شاء اللہ دیکھتے ہیں آئی نمبر 6 میں دیکھیں یوسف وی روحوم, یوسف وی روحوم جی یوسف وی روحوم اٹس آلسو ویری ایزی, بہت ایزی ہے, آسان ہے. یوسف بھی رکوں وہ صورت بناتا ہے تمہاری. ویری گڈ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ صحیح. آئی نمبر 6 کے اندر دیکھیں آئی نمبر 6 اور ان کو کہتے ہیں زیغن کیا ہے؟ کجی ٹھیک ہے, چیڑ بالکل صحیح ہے, چیڑ پن کجی چیڑ یہ سب ٹھیک ہے تو رکھا میرے میں گڈ. اچھا پھر اس کے بعد چیڑ کجی ہے یہ بھی بالکل صحیح ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو ان شاء اللہ آئی نمبر 10 میں دیکھ لیتے ہیں وقود, وقود کس کو کہتے ہیں؟ وقود फिर ईंधन ईंधन बिल्कुल ठीक है। इसका फिर आप ये बताएंगे रूपवर्ड क्या लिखेंगे? जी इसका रूपवर्ड क्या होगा? इसका रूपवर्ड क्या है? ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद आई नंबर 11 में देखिए तो कदा भी क्या होता है? कदा भी किसको कहते हैं? कदा भी जैसा हाल जस्ट लाइक बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल कदा भी जैसा हाल या कुश्ती के लिए बिल्कुल ठीक है। और इसका रूपवर्ड क्या होगा? कदा भी का रूपवर्ड क्या होगा सर? कदा भी का दाल नहीं, इसका होगा दाल हमजा और वा ठीक है। काफ से अगर का जो है वो जैसे के लिए आ रहा है। दाल हमजा और बा इसका रूपवर्ड है। ओके नाउ आगे चलते हैं। जी आगे चलते हैं आई नंबर 13 के अंदर देख लीजिए। बट माशाल्लाह आई नंबर 13 के अंदर देखिए और यहाँ बताइए सी एस आई नी किसको कहते हैं? सी एस आई नी ये किसको कहते हैं? एसएनी डोग्रो वेरी गुड डोग्रो राइट ओके। जब फिर उसके बाद आगे देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम देखते हैं इंशाल्लाह आयत नंबर 14 के अंदर। और अब यहाँ काफी सारे वर्ड्स हैं तो आप लोग जल्दी से बताइए अल कनातीर खजाना बड़े ढेर और खजाना ही ढेर बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए अल मुसव्वमती ये क्या है? अल मुसव्वमती निशान जगा बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक। अच्छा फिर उसके बाद अगला देखें तो जब इंशाल्लाह नेक्स्ट आया के अंदर आ जाते हैं आया नंबर 17 इवन दो कि बहुत आसान है अल्कानिटीन किसको कहते हैं? अल्कानिटीन फर्मा करता है talk about branded stuff today जी सन्ना बेदार हुक्म आने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सो माशाल्लाह अब तक के जो हमारा रिव्यू होना था इसी आयत तक का था अल्हम्दुलिल्लाह टाइमिंग मुकम्मल है हुक्म बजा लाने वाले बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला को दुआ है कि जो भी हम कोशिशें करते हैं और जो हम मेहनत करते हैं कुछ सीखने के लिए और वो भी अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए इस दुनिया में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए भी ताकि हम आखिरत के लिए एलिजिबल हो सकें तो अल्लाह उसमें हमारी मदद करें और जो भी कोशिश इनको हमको कबूल करें। बिकॉज कितनी बड़ी हसरत हो इंसान के लिए कि कितनी मेहनत करें और उसके बावजूद कुछ हाथ ना आए। जैसे कि सिस्टर मैन ने भी शेयर किया था ना कि हमारे तमाम जो कोशिशें नेकियां हैं वो सब सिर्फ इब्तिगा मरदा थी कि अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए हूँ। तो सुभान अल्लाह अल्लाह ही की मदद आए तो ही ये काम भी हो सकता है। मुझे भी यही लगता है कि कितना आसानी से शैतान हमें डाइवर्ट करता है। हमें बहुत चौकन्ना भी रहना है और साथ दुआएं भी करनी है कि वो हमारे लिए भी हमारी औलाद के लिए भी आसानियां करें हमारे घर वालों के लिए भी आसानियां करें। तो जगह इंशाल्लाह भी कि हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे टाइम मैनेजमेंट का है। لیٹس سی آج ہم نے کیا سیکھنا ہے مزید. ان شاء اللہ آپ کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
صلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتبن بالخیر. ٹائم مینجمنٹ سیریز میں آج ہم جو موضوع لیں گے وہ حقیقت میں ہم سب کے لیے بہت اہم ہے, اور اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر نہ ہم اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں اور نہ ہم اپنی لائف کو مینیج کر سکتے ہیں. اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے خود کو آرگنائز کرنا, انفرادی منصوبہ بندی اور کیریئر پلاننگ. اب اس میں ہم انشاءاللہ کچھ چیزیں ساتھ ساتھ لیتے جایا کریں گے. خلیل جبران ایک بہت بڑا مفکر گزرا, کہنے لگا کہ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی مساوات کا یقین آ گیا. مساوات کہتے ہیں انصاف, کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. کب؟ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ امیر کا بیٹا اور غریب کا بیٹا دونوں ایک ہی طرح کا خواب دیکھتے ہیں. خوابوں کی زندگی پہ ہمارا کنٹرول تو نہیں, لیکن امیر بھی خواب دیکھ سکتا ہے تو غریب بھی دیکھ سکتا ہے. اسی طرح جب خوابوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص زندگی میں رکھا ہے, لیکن جب ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں کامیاب دکھتے ہیں, کچھ ناکام دکھتے ہیں. کچھ لوگ اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں بہت غریب ہوتے ہیں. میں اس وقت صرف دولت کو غربت نہیں کہوں گی, علمی غربت بھی ہوتی ہے, رشتوں کی, کردار کی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے آغاز میں جہاں کھڑے تھے 8-10 سال ہو گئے وہیں کھڑے ہیں. ہر لحاظ سے دولت کے سٹیٹس میں بھی, لوگوں میں ان کی مقبولیت, رشتے داروں میں ان کی کوئی خوبی خامی جس کو آپ کہہ لیجئے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پچھلی زندگی سے آگے تک بہتر ہو چکے ہیں. تو پتا کیا چلا کہ کچھ لوگ ان کی گروتھ رک جاتی ہے وقت کے ساتھ, اور کچھ گرو کرتے رہتے ہیں. ہمارے جسم کا ایک نظام ہے, اور وہ کیا ہے کہ بچپن میں ہمارا جسم جلدی گرو کرتا ہے, پھر ایک خاص مدت تک آنے پہ ہمارے جسم کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے. مثلاً 7 سال کی عمر تک ہمارے دانت نکلتے رہتے ہیں, پھر دوبارہ نکلنے شروع ہوتے ہیں. بچپن کے ہمارے لیے آپ خود دیکھ لیں, بچہ پیدا ہوتا ہے تو دانت نہیں ہوتے, 1 سال کا ہوتا ہے تو دانت اگنے شروع ہوتے ہیں, 2 سال کی عمر تک ہونے میں عموماً دانت پورے ہو جانے چاہیے. اسی طرح قد بڑھتا جاتا ہے, بال بڑھتے ہیں. اگر ایک بچے کی عمر تو بڑھتی جائے لیکن اس کا قد نہ بڑھے تو ماں باپ کو فکر ہوتی, کہتے ہیں اس میں کیلشیم کی کمی ہے, اس کی ہڈیاں نہیں بن رہی. اسی طرح ان بچہ کھانا تو کھائے لیکن اس کا وزن نہ بڑھے تو وہ تو ماں کے پیٹ سے فکر لگ جاتی ہے لوگوں کو, کہ اللہ خیر کرے ماں کے پیٹ میں بچہ ٹھیک تو ہے. تو پتا کیا چلا کہ جس طرح ہماری فزیکل گروتھ بڑھتی رہے اور ہر چیز اپنے وقت پہ آتی رہے, ہمارے بال جب گرتے ہیں گرے پھر اور اگ جائے, ہماری جوانی تک بچے کی 12-14 سال کی عمر ہو جائے, ماں اور باپ کو بچے میں کوئی ایسے سمٹمس نہ دیکھے جو بلوغت کی ہیں, تو فکر لگ جاتا ہے. تب بالکل اسی طرح یاد رکھیں کہ جس طرح ہماری جسمانی گروتھ لازمی ہے, اس طرح ہماری روحانی گروتھ بھی ہونی چاہیے. اس کو آپ اسپرچل گروتھ کا نام دے سکتے ہیں. اسلام نے اس کا بہت ہی زیادہ نیچرل طریقہ کار رکھا ہے. پیدا ہوتے بچے کو نمازیں پڑھنے کو نہیں کہا, کھیلے کھائے پیے, ہلکے ہلکے مینرز ماں سکھاتی جائے گی. اس کے شعور کے ساتھ اس کے ذہن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تصور واضح ہوتا جائے گا. 7 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچہ آپ فرق کر سکتا ہے, کہ اس کو گھر والوں کے رویوں میں فرق محسوس ہوتا ہے. اس عمر کے بچے عموماً خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں, امی آپ بھائی سے زیادہ پیار کرتی ہیں مجھ سے نہیں کرتی, ابو زیادہ اچھے ہیں امی اچھی نہیں, اس طرح کی باتیں 6-7 سال کے بعد شروع ہوتی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی وہی عمر ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو مرو اولادکم بالصلاۃ, بچوں کو نماز کا حکم دو, کیونکہ اب اس کو خالق کی پہچان ہوگی, نماز پڑھو, اس سے تعلق ہو, باتیں کرو, اس کو بتاؤ اللہ کون ہے, اللہ کیسے. ہمارے یہاں بات الٹ ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں سجدہ کر کے دکھاؤ, نماز پڑھ کے دکھاؤ, ٹوپی پہنو, بہت کرتے ہیں بچوں سے لوگ. اور اس کے بعد جب بچے 5-6 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ دیکھے بالکل بچے نماز کے قریب ہی نہیں آتے, بلکہ بچے کی زندگی میں ایسے وقت آتا ہے کہ جو ہی ماں نماز پڑھتی ہے بچے آگے آنے لگتے ہیں, رونے لگتے ہیں. تو ہماری ترتیب ٹھیک نہیں, بہت چھوٹے بچے کو کوئی نماز روزے کی بات نہ کرے. بلّہ شاید میں غلطی پہ ہوں, تو اللہ مجھے معاف کرے. لیکن اتنی چھوٹی عمر میں بچے کو جب آپ ان چیزوں سے اس طرح جوڑتے ہیں جب اس کو عقل نہیں ہے, تو بعض دفعہ جب اس کے کرنے کے وقت آئیں گے نا تو وہ نہیں کرے گا. انسانی فطرت ہے, وقت سے پہلے آپ کسی چیز سے اس کو کہنا شروع کر دیں نا تو وہ چڑ میں وہ کام نہیں کرتا. 6-7 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے تعلق, نماز, سب کچھ کر کر آ کے انسان کے اندر گروتھ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھے. 10 سال تک بچے کا مزاج بہت اچھا سمجھ چکا ہوتا ہے انسان, اس کو نماز کے ساتھ لگایا. ساتھ ہی ساتھ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب قرآن کے ذریعے اس کی اسپرچل گروتھ کی کر سکتی ہے. میری نظر میں قرآن پڑھانے والے بچوں یا اسٹوڈینٹ میں بہترین گروپ جو ہوتا ہے نا وہ 10 سے لے کے 15-16 سال کے بیچ کی بچی ہیں. لڑکوں کے ساتھ بھی میرا کچھ ایکسپیرئنس ہے, لیکن 12-13 سال تک کے لڑکے بھی کھل جاتے ہیں. آپ فیل کر لیں یہ بہترین سننے والا گروپ ہوتا ہے. اوبیڈینٹ ہوتے ہیں, آجیز ہوتے ہیں, جہاں بٹھائے بیٹھ جاتے ہیں, جو کہیں کر لیتے ہیں. 16-17 کے بعد پھر اڑی شروع ہو جاتی ہے, چون چون میں شروع ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا پتا کیا چلا کہ ہماری اسپرچل گروتھ کے لیے ہمارا ایک پلان جو ہمیں شریعت نے دیا اس کو فالو اپ کرنا بہت لازمی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب ایک انسان ایک شعور کے ساتھ اپنے مقصد حیات کو پا لیتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس کے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ میری زندگی بہت مختصر ہے. سانسوں میں لکھی ہوئی زندگی ہے ہم سب کی, آج نہیں تو کل ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں. ہر دن جو گزر گیا, استعمال کیا کہ نہ کیا, وہ گزر گیا. اب وہ ساری زندگی واپس نہیں آئے گا, وہ ایک اور دن ہوگا, لیکن یہ دن نہیں ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا کہ جس کو تو پتا ہے کہ یہ میری زندگی کا بڑا اہم موڑ تھا, وہ تو اس کو وقت سے پہلے ہی استعمال کرنا شروع کر دے گا, اور جو نہیں کرے گا وہ کل حسرت میں ہوگا. اگر لفظ حسرت کے ساتھ ہی ہم دیکھیں کہ قیامت کے دن جو انسان کو حسرت ہونی ہے وہ تو دور کی بات ہے. حسرت تو موت کے وقت ہی ہونے لگتی ہے. اس وقت میں آپ کو ساری آیات نہیں دکھانا چاہوں گی جو ہم الحمدللہ تصویر کے سیشن میں بارہا کر چکے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ حسرتوں کا شکار ہوں گے, اور وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا صحیح استعمال نہیں کیا. لولا خطنی راجل قریب کے کہیں پکار ہے, اور کہیں ہوگی ولولا ان لنا قرۃ فنتبرأ, کاش ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم وہ کریں جو ہم نہیں کرتے تھے اور جو نہیں کرتے تھے وہ کر رہے. اسی طرح یوم الحسرہ قیامت کے دنوں میں سے اس کے ایک نام ہے حسرت کا دن, کیونکہ اس دن کو پلٹ نہیں سکے گا. جو چلا گیا جو چلا گیا, اب نہیں واپس آئے گا. زندگی کا پہیا کبھی بھی پلٹ کے آتا نہیں ہے. سورت مومنوں کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاہدہم الموت, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے, قال لعلی یرجعون, کیا کہتے کاش میں واپس پلٹا دیا جو. بالکل اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں نا, حسرت جو ہے نا عربی زبان میں حسر یخسر سے ہے, حسین واج ضرور کرتا ہے, نگاہوں کے تھکنے کو کہتے ہیں. حسر طیر کہتے ہیں پرندے کے پروں کا گرنا. تو حسرت ہوتا ہے ہاتھ سے جانے والی چیز کا افسوس. قیامت کے دن تو ہر ایک ہی حسرت کر رہا ہوگا, نیک بھی اور بد بھی. بد تو یہ کرے گا نا, بدی کیوں کی, نیک یہ کرے گا کہ زیادہ بڑی نیکی کیوں نہ کی, جتنی کر سکتے تھے اتنی کیوں نہ کی. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد لوگوں کو کسی چیز پر حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحوں کے جو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیے, جس کے ساتھ انسان دنیا میں اپنے آپ کو مشغول رکھا, وہ چیز اس قابل تھی نہیں کہ اس کے ساتھ مشغول رکھے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا, یا حسرتنا علی ما فرطنا فی جنب اللہ. سورۃ زمر کی آیت ہے, بالکل آخر میں فیق الذین سے پہلے, کہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر اس تقصیر پر, اس کمی پر, حق تلفی پر اللہ تعالیٰ کی جناب میں کر دی. تو قیامت کی حسرتوں سے بچنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو اگر حقیقت میں آج ہی مینیج کر لیں بہت فائدہ ہوگا. ڈس آرگنائز ہونا اور پلاننگ نہ کرنا, یہ دو ملتی جلتی چیزیں بھی ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کی کوالٹی کو کم کر دیتی ہیں. ایک بندہ اس کام کو کر لیتا ہے, دوسرا نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ زندگی میں کچھ ایسی مصروفیات ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ مجلس قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی اور ندامت کا سبب ہوگی کہ جہاں اللہ کا ذکر کیے بغیر انسان اٹھ گئے. کچھ چیزیں قیامت کے دن حسرت کا سبب ہوں گی. اس میں ایک چیز عمارہ, عمارہ لکھ سے آئی نہیں, جیسے امیر کہتے ہیں نا, امیرا اور امیر, امارا کہتے ہیں عہدہ ملنے کو, لیڈرشپ کوالٹی, کوئی حکومت مل گئی, عہدہ مل گیا. قیامت کے دن ایسے لیڈر حسرتوں کا شکار ہوں گے. بڑی جانے والی حدیث ہے صحیح بخاری کی, اللہ کے نبی نے فرمایا انکم ستحرسون علی امارا, کہ بے شک تم حرص کرو گے, حسرت کرو گے اپنی عمارت پر, اور تمہاری عمارت تمہارے لیے ندامت کا سبب ہوگی قیامت کے دن. کیوں, کیا بری بات ہے؟ نہیں, ذمہ داری ادا نہ کرنے کا غم ہوگا کہ ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا. ایک حسرت جہنمیوں کو ہوگی جب وہ جنتیوں کو جنت میں دیکھیں گے, ان گھروں میں جو اصل میں ان کے تھے, کہیں گے ہائے کاش ہم اس کر کے قابل کچھ پیسے جمع کر لیتے تو یہ جگہ ہمیں مل جاتی. آج کل ہمارے گھر پہ قبضہ کر رہے تو کیا حال ہو, ہمارا پلاٹ اور دوسرا اس پہ جب قبضہ کر لے تو ہم بعض دفعہ سب کچھ دین دنیا چھوڑ کر لگے رہتے ہیں ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ دے دے, اور مقدمے جلد کرتے ہیں. قیامت کے دن تو لوگ ہمارے معاملات میں قبضہ کریں گے ہی. پھر اوپر والے درجے کے جو لوگ ہیں جنت میں, وہ جنتیوں کو ایسے دکھیں گے جیسے زمین پہ رہتے ہوئے ہمیں ستارے دکھتے ہیں, ایسے ان کے رینکس ہوں گے. اسی طرح جو لوگ دنیا میں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں نا, ان کو حسرت ہوگی, دین کا مذاق اڑانے والے پر حسرت ہوگی. وہ آیت سورہ زمر کی 56 تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس قیامت کے دن یہ کہے کہ کاش میں اللہ کے معاملے میں حق تلفی نہ کرتا. سورۃ آل عمران کی آیت 30 ہے, یوم تجد کل نفس, تم پاؤ کہ اس دن ہر نفس کو آئے گا, لڑتا ہوا آئے گا, جھگڑے گا. تو لہٰذا حسرتوں سے بچنے کے لیے ہمیں آج اپنی زندگی کا بہترین استعمال کرنا ہے. ہم تھوڑی سی بات کریں گے اپنے ٹائم ویسٹرز میں سے, ایک وہ ٹائم ویسٹر کہ جو ہمارا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہم منصوبہ بندی نہیں کرتے, ہم پہلے سے پلانس نہیں بناتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پلان نہیں بناتے تو ہم کہیں پہنچتے بھی نہیں. سمپل سی بات ہے, آپ کہیں گے کدھر گئی آپ, تو آپ گئے نہیں. آپ کہتے کدھر, آپ کہیں گے وہ آپ نے تو آج مجھ سے آنا تھا, تو آپ کہیں گے میرا تو کوئی پلان نہیں تھا. یہ لسن بولتے ہیں نا, ہمارے جب پلانس نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کام کے کرنے کی کوئی نیت نہیں کی. لہٰذا جب نیت نہیں کی تو ہمیں افسوس بھی نہیں, کوئی پوچھ لے تو ہمیں اور غصہ آتا ہے کہ میں نے کب کہا تھا میں نہ ہوں, میرا تو کوئی پلان نہیں تھا. تو پتا کیا چلا اپنے ہی بولے ہوئے ہمارے اس جملے سے کہ پلانس کام کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. پلاننگ کئی مختلف طریقے کی ہوتی ہے, میں پہلے آپ کو پلاننگ کی تھوڑی سی تاریخ لکھاتی ہوں تاکہ پھر ہمیں کرنی بھی آ جائے. پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی مقصد کو پانے کے لیے کوئی ہدف مقرر کرے. پلاننگ عموماً تین طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم لمبی پلاننگ, اردو میں اس کو کہتے ہیں طویل المدت پلاننگ. دوسری پلاننگ یا اس کو وسیع البنیاد بھی کہتے ہیں, مشکل سے ہوتا ہے اردو میں, جس کو آسان کرنا چاہتی ہوں آپ کے لیے, یعنی ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے. دوسری ہوتی ہے درمیانی مدت کی پلاننگ, اور تیسری ہوتی ہے مختصر مدت کی پلاننگ. طویل جو ہے سب سے پہلی, یہ کم سے کم 5 سالہ ہوتی ہے, یعنی 5 سال کے بعد آپ کہاں جائیں گے, آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی زندگی کے مختلف کھانے بنا کے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. مثلا آپ کہیں جاب کرتے ہیں, آپ ایک کھانا بنائیں اور اس میں 5 سیڑھیاں لگا کے دیکھیں کہ 5 سال بعد آپ نے کہاں تک پہنچنا ہے. آج آپ ہو سکتا ہے گریڈ 14 کے افسر ہیں, یا آپ کوئی ایسی جگہ کام کرتی ہیں کہ جہاں ابھی آپ صرف, ہو سکتا ہے کہ صرف ایز اے ہیلپر جاتی ہیں کہیں. اس سیشن کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے حساب سے تو آپ کہہ سکتے ہیں ابھی ہم صرف طالب علم ہیں, 5 سال کے بعد میں نے یہاں انشاءاللہ کورس کا انچارج بننا ہے. بیچ میں آپ کے پاس کتنے مرحلے ہوں گے جس میں آپ اپنے آپ کو پروف کرائیں گی, بیچ میں کہیں آپ کو گروپ لینا پڑے گا. تو یہ ساری پلاننگ جو ہوتی ہے یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے. اس کے بعد جو درمیانے درجے کی ہے نا, یہ 1 سال سے زیادہ اور 3 سال کے اندر اندر کی ہوتی ہے. بعض لوگ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں, وہ جاب بھی کرتے ہیں ساتھ, تو وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ میں نے سبجیکٹ اب ساتھ کچھ ٹائم جاب بھی کرنی ہے ساتھ سبجیکٹ میں, ٹھیک ہے میں یہ 2 سال کے اندر اندر میٹرک پورا کر لوں گا, ایسے کر لوں گا. اس قسم کی بات جو ہے یہ بیچ مدت ہوتی ہے. پھر تیسری پلاننگ ہوتی ہے مختصر مدت کی, شارٹ ٹرم. اس کا تعلق ہفتہ وار, ماہانہ اور ڈیلی سے ہوتا ہے. ڈے ٹو ڈے کیا کرنا ہے, اس ایک ہفتے میں میں نے کیا کرنا ہے, اور ایک مہینے میں میں نے کیا کر لینا. اسی کے اندر جو سب سے مشکل پلاننگ ہوتی ہے نا ہمارے حساب سے, وہ یومیہ ایوری ڈے, پہلے آج کا دن کیسے گزارنا ہے. اس لیے آج کو بڑا لکھیں, اس سیشن کی ایکٹیویٹی کیا ہے, کہ آپ نے بت مانگ بنانا ہے اپنے قرآن پاک میں رکھنے کے لیے, جس میں لفظ آج کو بڑا سا ہائی لائٹ کرے. اب اس میں آئیڈیاز آپ کو کہیں دے سکتی ہوں, آپ خود بھی لے سکتے ہیں. آپ لفظ آج ہی لکھیے خوبصورت طریقے سے, اس کو پرنٹ آؤٹ نکالے, پھر اس کے اندر کوئی کلر بھر کے اسی کو بنا کے چپکا لے شائنی پیپر پہ, گولڈن پیپر پہ. آپ 10 جگہ کو بڑا سا آج ٹوڈے بولے کہ جگہ جگہ چپ کر دیں, آج 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 آج. رسول اللہ نے فرمایا کہ ناکام ہوا وہ شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہوا. یہ ہے یومیہ پلاننگ. ہم میرے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اچھا ٹائم پلانر نہیں تھا. آج کو جس نے استعمال کیا نا, وہ ہفتے کو بھی کر لے گا انشاءاللہ, وہ مہینے کو بھی کر لے گا, اور وہ 6 مہینے اور سال, اور انشاءاللہ ہوتے ہوتے وہ 5 سال تک بھی پہنچ جائے گا. تو لہٰذا پلاننگ کرنے کے لیے انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پلاننگ کیا ہے, اور پلاننگ ہی اصل میں بعد میں ہماری کیریئر پلاننگ بن جاتی ہے. مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے, مجھے آگے جانا ہے, اعلی مقاصد کو حاصل کرنے کی جد و جہد کا نام ٹارگیٹ ہے, اور ٹارگیٹ سیٹ کرنے کا نام پلاننگ ہوتی ہے. کہ آپ کو میں اس کے ٹپس دے سکتی ہوں کہ آپ اپنے حالات اور اپنی زندگی میں گزارا کرتے ہوئے کس طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو نمبر 1, پلاننگ بہتر فیصلے کرنے کے لیے ایک رہنما امیج بنانے کا نام ہے. یعنی یہ آپ, ابھی میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاؤں گی پلاننگ کے نام پہ, تو آپ اس میں سے سوٹ کریں گے. یعنی بہتر فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنے لیے ایک قسم کا پلان بنانا ہے. پھر کسی کام پر عمل کرنے سے پہلے سوچنے کو پلاننگ کہتے ہیں. پھر ان چیزوں کو کرنے کے لیے جنہیں ہم کرنا چاہتے ہیں ایک سوچا سمجھا لائحہ عمل, جس کو پلاننگ کہتے ہیں. اسی طرح پلاننگ میں ایک اور بڑی یونیک چیز ہوتی ہے, کسی چیز کو غلط طریقے سے کرنے سے روکنا. یہ بہت اہم ہے, میں دہراتی ہوں, کسی چیز کو غلط طریقے سے کرنے سے روکنے کا عمل پلاننگ کہلاتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے. تو لہذا کامیابی حاصل کرنے کے لیے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حصول کے بہترین مینز کو یوز کرنا یہ پلاننگ کہلاتی ہے. اس کے ساتھ انسان اپنی زندگی میں بہت اچھا معاملہ کر سکتا ہے. قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ معاملہ کیسے ہوگا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کوئی نفس اپنی وسعت سے زیادہ نہیں آزمایا جائے گا. سورۃ بقرہ کی آخری رکوع میں, آخری آیات میں یہ پیغام ہمیں دے دیا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو حساب ہے نا, ہمارے وقت کتنا, وقت دنیا میں ملا ہمیں, کتنا مال ملا, وسائل کتنے ملے, ہم کتنے لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے. کوئی ایک ہے جس کے پاس رہنے والے گھر میں 1-2 لوگ ہیں, کسی کے گھر کے اندر 10-12 لوگ رہتے ہیں, تو اس کے معاملات کس کے ساتھ کیسے تھے, اس حساب سے لوگوں کا حساب ہوگا. دنیا میں جس کو جتنی زیادہ بگ پکچر ملی, قیامت کے دن اس کا حساب اتنا ہی سخت ہوگا. ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہوگا, اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مدینہ چھوڑ کر دور جنگل میں چلے گئے تھے. یہ بھی ساتھ سنا, حتیٰ کہ جب ان کی وفات ہوئی تو یہ ان کی بیوی اکیلی تھی, خود انہوں نے بتایا تھا کہ آج میری وفات ہوگی. کہا کیا کروں پھر, کہا بس نہلا دھلا کے چھوڑ دینا, کوئی اللہ کا بندہ آئے گا میرے جنازہ پڑھ دے گا. اور وہی ہوا. کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ ان کی باتیں یوں نہیں پاتا, اور جنگل میں کیوں گئے, کہنے لگا میں یہ دنیا, میں ان دنیا داروں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. وہ اس دور کے لوگوں کو دنیا دار کہتے تھے, ان کے فتوا لوگ مانتے ہی نہیں تھے, کہتے تھے یہ بڑا سخت فتوا دیتے ہیں, تقوی کا یہ عالم میں آتا گراتی. یہ وہی تھے جو اپنا دنیا میں کہتے تھے میں نے گھر آخرت میں بنا لیا, اس طرح کے بھی لوگ. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو تنہا رکھنا پسند کرتے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا, وہ قیامت کے دن لوگ اس پہ رش بھی کریں گے بعض دفعہ, کیونکہ اس کے پاس بچے کم ہیں. تو لہٰذا ہم سب دیکھیں گے کہ کس طرح کریں. اب یہ سارا کچھ سنا ہے, اس کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پلاننگ کرنی ہے کہ نہیں. آپ میں سے کوئی بھی اپنی رائے دے سکتا ہے کہ کیا آپ سوچتی ہیں جو آپ کی زندگی ہے. مثلا کچھ لوگ ہم تو سیدھے سادھے گھریلو زندگی بسر کر رہے ہیں, کوئی کہے گا جی میں تو بیوی ہوں, آپ میں سے کوئی دیکھا قرآن کا کورس تو کر ہی لیا ہے, اب تو بس بیٹھ کے بچے پالنے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو اس موضوع پر مزید سننے کی ضرورت ہے کہ پلاننگ کرنی ہے. ضرورت ہے نا کہ کس طرح دیکھیں سب سے مشکل خود سے کام کرانا ہے. اللہ ہی سارے ہماری بات مانتے ہیں, ہم اپنی نہیں مانتے, ہم خود سے کام کرا لیں گے. اس کے لیے پھر کچھ شرائط ہے, وہ نوٹ کیجئے. یعنی ہمارے وہ بہتر طریقے سے کب استعمال ہوں گے, جب ہم نمبر ایک آپ اپنے لیے اپنا لفظ لکھ لیں کہ جب میری زندگی کا مقصد واضح ہوگا, میرے لیے مقصد واضح کرنا لازم, یعنی آپ میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد لکھیں. وقت کھانے پینے روٹی کپڑا نماز روزے کا نام نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کیا ہوا نا تو بس پھر یہی مقصد ہے, پھر آپ کی ساری کوششیں اس کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے. دوسری بات, پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ سنجیدہ بھی ہوں, یہ آپ کا خود سے کام کرانے کا موقع ہے. اس وقت آپ کے سر پہ کوئی نہیں بیٹھے گا, یہ آپ خود کرائیں گے. نمبر ایک آپ کو اپنا مقصد معلوم ہے کیا کرنا ہے, دوسری بات آپ اس کے معاملے میں سنجیدہ ہے, تیسری بات پھر اس کے لیے تیار بھی ہوں. یہ دونوں فرق چیزیں. ویسے ہم سنجیدہ بہت ہوتے ہیں لیکن تیاری کرنا بھول جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کوئی اور ہمارے لیے تیاری کرے گا, پھر آپ اس کے لیے تیار ہو. پھر اگلی چیز, اس مقصد کو پانے کے لیے آپ کے اندر عزم ہو. عزم کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں نہ چھوڑنا. ہم آج یہ بات سن رہے ہیں, جاتے دیکھنا ہم کیا کچھ کریں گے, کوئی ڈائریاں خریدے گا, کوئی پیپر لے گا, کوئی کیلنڈر لے گا, دو چار دفعہ لکھیں گے, پرسوں پوچھیں گے اب بھی کرنا تھا, ہم تو سمجھے یہ صرف آج کے دن کا کام تھا. عزم نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام کی سورۃ طہٰ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, ولن نجد, ہم نے نہیں پایا آدم میں عزم, عزم نہیں پایا. عزم ہوتی کمٹمنٹ, جان پہ کھیل دیں گے یہ کام نہیں چھوڑیں گے, تو عزم بھی آپ کے اندر لازم ہے. پھر اگلا اسٹیپ اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو. ہمارے پاس یقین کرے چیزیں پڑی ہوتی ہیں, ہمارا دماغ نہیں چلتا, ہم بازار سے خرید لاتے ہیں اسی سے ملتی جلتی چیز, تو جو وسائل ملے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہو. پھر اگلی چیز جو منصوبہ بندی کے لیے لازم ہے, اور وہ کیا ہے کہ اس راستے میں آپ کو جو مشکلات آئیں گی آپ اس کا علم بھی رکھتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے, گھوڑے کو باندھنا کتنا مشکل ہے, نہ اس کا گھوڑا تو کبھی نہیں بنے گا. پھر اسی طرح آپ کی پلاننگ کب صحیح ہوگی, جب آپ کو اپنے ارد گرد والوں کے اندر بھی جو خیر ہے اس کو حاصل کرنا آتا ہو. دیکھیے ایک ٹائم ٹیبل ہے, ہم اپنا بناتے ہیں, عموماً کیوں نہیں چل پاتا, یہ تو گھر والوں کا نہیں میچ کرتا, تو ہمیں اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہوئے گھر والوں کا بھی ساتھ بنانا. پھر اسی طرح پلاننگ جب کریں تو آپ سے ریلیونٹ جتنے بھی لوگ اس کام میں, آپ اس پلاننگ کو صرف کھانا پکانے کی پلاننگ پہ نہ رکھے نا, آپ اسکول کی بات کر لیں, کہیں آپ جاب کرتے ہیں وہاں کی بات کر لیں, جو آپ کرتے ہیں اس کو سوچ لیں کہ آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں اس میں اور آپ کے ادارے کے بیچ میں رابطہ ہونا بہت ضروری ہے. بعض جب ہم اپنی پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ تو میری انڈیویجل تھی, لیکن آپ نے اپنی اجتماعی پلاننگ نہیں کی ہوتی, بہت گڑبڑے اسی لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو پلاننگ کریں اس کے لیے صحیح اور بہتر وقت کا تعین کریں. ویسے وہ پلاننگ بہت ایکسیلنٹ ہوتی ہے لیکن ہم وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے, غلط وقت میں وہ کام شروع کر دیتے ہیں, نتیجہ ہوتا ہے کہ کام خراب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اس طرح تیار ہے تو اگر آپ دیکھیں نا یہ جتنے بھی میں نے آپ کو ٹپس دیے ہیں, اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے, ذہنی تیاری. آپ ابھی بھی سوچتے ہیں گیو اپ تو نہیں کیا, کیا حقیقت میں آپ ذہنی طور پہ تیار ہے کہ آپ خود کو پلان کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی تصویریں دکھاتی ہوں کہ اس کو کریے کہ زندگی میں مختلف لوگ کام کیوں نہیں کر پاتے, صرف اس لیے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں. ہم آگے چلتے ہوئے دیکھیں گے کہ عموماً کام کرنے والے کام کیسے کرتے. یقین کریں کہ آپ اگر صرف اس موضوع پہ تھوڑا سا مزید غور کریں نا تو آپ اپنی اگلی زندگی کو کوالٹی ٹائم بنا سکتے ہیں. کس طریقے سے کام کیے جا سکتے ہیں اس پہ ہم آج تھوڑی سی بات دوبارہ کرتے ہیں. ہمارے دوسرے سیشن میں یہ بات کرتی تھی امپورٹنٹ اور ارجنٹ کا معاملہ, یعنی ہماری جو ٹو ڈو لسٹ ہے یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے, اس میں کچھ چیزیں پیچھے ہم نے دیکھی تھی, لیکن اس کو ہم دہرانے کی بجائے صرف آ جاتے ہیں کہ جب ہم کوئی اپنا کام کریں تو ہمیں چار خاندوں میں کاموں کو بانٹنا ہے, جو ارجنٹ بھی ہیں और इम्पोर्टेंट भी है, तो ग्रीन सारी आपके सामने, ये इधर इम्पोर्टेंट है, ये नॉट इम्पोर्टेंट है, ये ड्यू सून यानी फौरन करने हैं, फिर फोर, और ये भी फौरी जरूरी नहीं, ये वो खाना ये जिसमें ये काम अहम भी बहुत है और करना भी फौरी है, ये अहम तो बहुत है लेकिन थोड़ी देर से भी कर सकते हैं, कोई गरज नहीं, और ये जो है अहम तो कोई नहीं लेकिन फौरन करना पड़ता है, डिटेल हम पीछे कर चुके इसकी, ये दूसरा एक अहम तो नहीं लेकिन करना इसको जरूरी भी नहीं है, ये बिल्कुल बेकार किस्म के काम होते हैं, तो हम अपनी टू लिस्ट को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि एक अफसर है और एक उसके साथ उसका मातहत है, इस बंदे ने आके अपने वर्कर से पूछा कि डिड यू गेट द इन्फॉर्मेशन आई नीड फॉर माई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, तो क्लाइंट भी हो सकता है कोई भी हो सकता है, आके सवाल करता है कि क्या मेरा जो अहम बहुत अहम प्रोजेक्ट था तुमने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, तो अब ये जवाब देता है नो इट्स नॉट इन माई टॉप 1000 प्रायोरिटीज, कहते नहीं मेरी जो 1000 अहम लिस्ट है उसमें तुम्हारा नाम नहीं है, यानी ये मैटर इसके लिए बड़ा सीरियस है लेकिन इसके लिए कोई सीरियस नहीं है। फिर ये कहता है डिड यू ब्रिंग द इन्फॉर्मेशन आई रिक्वेस्टेड फॉर माई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, अब ये पूछता है कि क्या वो इन्फॉर्मेशन तुम लाए हो जो तुम्हें दी थी, अमूमन दफ्तर में यही कुछ हो रहा होता है, कई कई दिन तक के काम क्यों नहीं होता, आप ये आए तो कहते हैं जी आप नहीं, तो वो आए तो कहते वो पेपर लाए कोई वीजा लगवा ले पासपोर्ट देख ले ये देखे, हमेशा ऐसी बातें होती हैं। तो ये कहते नो नो बिकॉज योर प्रोजेक्ट डजंट मैटर टू मी, कहते जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है मुझे इससे कोई अहमियत नहीं, दोस्त टाइम मैनेजमेंट क्लासेस श्योर हैव फ्रीड अप आवर स्केड्यूल, यानी इस तरह के जब हालातों के जब काम कराने वाला आए तो करने वाले का भी मूड नहीं है, फिर जब करने वाला पूछता है कि तुम लाए हो तो ये कहते मैं नहीं ला सका तो काम नहीं होते ना, आज हमारे दफ्तरों में क्या होता है, हमारा वीजा क्यों देर से लगता है, हमारे पक्षांत को मसले में देख लीजिए इतनी लंबी कार्रवाइयां होती हैं कि लोग थक जाते हैं, नतीजा क्या होता है कि हमारे यहाँ कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करते। अब आप देखिए ये आपके सामने एक सैंपल ऑफिस है, ये किसका ऑफिस है आप अपना नाम लिखें इट्स माई डेस्क, अब ये आपका किचन हो सकता है, ये आपका ऑफिस हो सकता है, ये आपका कोई काम करने की जगह हो सकती है, इसको देखिए ये किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, कंप्यूटर स्क्रीन, तीन कंप्यूटर्स रखे हुए, हर स्क्रीन पे एक डिफरेंट प्रोजेक्ट खुला हुआ है, हम कहेंगे बस आज ही जाके घर वालों को कहते हैं पहले 6 कंप्यूटर ले दो, एक पे मैंने अपनी ईमेल वाली विंडो खोलनी है, दूसरे पे मैंने थिंग्स टू डू लिखनी है, हमारा मसला ये भी बहुत है कि हम पहले लंबी लिस्ट रखते हैं लेकिन हम थोड़े में ज्यादा काम कर नहीं सकते, तो एक और तस्वीर देखिए, अब आप ये देखिए कि ये कहीं भी काम किया जा रहा है, सिर्फ अगर आप इसके सराउंडिंग को देखें और इस मामले को देखते हुए अगर आगे बढ़े कितने काम इस एक के ऊपर लगे हुए, यानी ये कोई भी काम करने वाली है अपने ऑफिस में, इतनी लंबी लिस्ट है इनके पास, अगर आप देखें एक है लुक फॉर अ डिजाइनर, यानी कोई डिजाइनर ढूंढना है लेकिन नीचे प्लम्बर का नाम लिखा हुआ है, हाँ तो नतीजा क्या निकला कि ये चीजें किस किस तरीके पे है कि एक एक काम को माइंड में भी इसी तरह क्लियर करना होता है। अब इसके लिए आप इस तरह की कई चीजें प्लानिंग खुद भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पर करें, कॉपी पे करें, ये कोई मसला नहीं है, असल ये कि आप अपने दिमाग को प्लान करें, इस तरीके से काम आपका अच्छा होगा, किसको देना है ये काम, किस पे रेलेवेंट है, ये किस डेट पे करना है काम के, आप इसको डेली खाता बना सकते हैं अपना कि किस तरीके से मुझे दूसरों से काम कराना है। ये देखिए एक सैंपल कैलेंडर आपके सामने, पहले कैलेंडर है फिर उसके अंदर छोटे छोटे टैग्स हैं, अब देखिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये इधर इस दिन इस टाइम पे करनी है, ये इसका वक्त है, बास्केटबॉल खेलना तो ये इस वक्त खेलना है, फिर आप देखिए कि किसी से मिलना है, इससे मीटिंग है, ये इससे मीटिंग है, ये आपका मकसद ही क्या आप ये याद करें, सिर्फ ये देखिए कि प्लान करने वाले ये किसी की डेस्कटॉप है, फिर हाईलाइट किया होता है अहम डेट्स को, तो इस तरीके से जब चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं काम करना आसान है। अब आप इमेजिनेशन में खुद को अगर इस ऑफिस में लाए, आते दिल जाता है काम करने को कि नहीं, जब चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, जब आप आते हैं अपनी जगह पे आपको दिल जाता है, घर की खातून अपनी मिसाल ले लें, सुबह उठते ही जब आप फजर के बाद किचन में जाए आपका क्या दिल जाता है, किचन बर्तनों से भरा हो, स्मेल आ रही हो, ट्रैश में से दिन दिन की बूंद आ रही हो, आपका तो फिर नींद आ जाएगी, आपको बोले आप क्या करूं मैं छोड़ो, किचन साफ हो तो आपको खुद खुशबू आएगी, आपका दिल चाहेगा कि मैं उधर जाऊं, फिर आप देखिए हर चीज उसकी जगह पे रखी जा सकती है, آپ کے پاس ہر وہ چیز جہاں جس رینج میں ہونی چاہیے وہاں ہو. مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے فرسٹ ٹائم کی بورڈ یوز کیا. کمپیوٹر کا جو کی بورڈ ہے نا ہمارے یہاں کیا اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایم ایس. میں نے سب سے پہلا جو کمپیوٹر کو میں کہہ سکتی ماؤس کو ہاتھ لگایا ہوگا یا شوہر کے ساتھ کمپیوٹر کو پکڑا تھا, ڈر کے بغیر وہ اپنے شوہر کے ہاتھ سے پکڑا تھا, شادی کے بعد پکڑا تھا. انہوں نے مجھے پہلے دن جو کام دیکھے گئے تھے کہ تم نے آج کیا کرنا, وہ کہتے تھے اس کی بورڈ پہ جو اے بی سی ہے نا اس کو یاد کرو کہاں کیا لکھا ہوا. میں نے دل میں سوچا یہ کون سی بڑی بات ہو, میں آئیں گے تو بتا دوں گی پہلی لائن اے سے شروع ہوئی تھی اور آخری زیڈ پہ ختم. لیکن جب میں نے دیکھا آپ پوری دنیا کے کمپیوٹرز دیکھ لیں ان کے ڈیسکٹاپ پہ کیو ڈبلو ای آر ٹی وائی یو آئی او پی پھر اے ایس ڈی ایف جی اور آپ اپنے کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں آخری لفظ احمد. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا ان کو کمپیوٹر نہیں بنانے آتے, یہ انہوں نے یہ کیا کر دیا, پھر سیدھے سے بھی سی بنا دے. پھر مجھے انہوں نے سمجھایا کہ کیوں, اور میں نے ان کو بہت دفعہ دیکھا. اب جیسے ہم تو یوں دیکھ کے ٹائپ کرتے ہیں نا تو یہ لوگ یوں کرتے ہیں. مجھے اتنی ڈانٹ پڑتی تھی ان سے جب میں کوئی ٹائپ کرتی تھی نا تو میں یہاں دیکھتی تھی تو مجھے کہتے تھے کہ جب تم لکھتی ہو تو کیا تم پینسل کو دیکھتی ہو کہ صفحے کو دیکھتی ہو. میں نے کہا صفحے کو دیکھتی ہوں, تو کہا یہ صفحہ کمپیوٹر کی جو ڈیسک ٹاپ ہوتی ہے یہ پیج ہے, اس کو دیکھو پینسل کو نہ دیکھو کی بورڈ کو نہ دیکھو. تو میں نے کہا مجھے تو پتا ہی نہیں کہاں کیا ہے, کہا اسی لیے تمہیں یہ یاد کروایا. یہ کیوں ہے, کیونکہ ڈبلو یہ کہتے ہیں جو موسٹ کامن یوز لفظ ہے نا, یہ میں کری نا تو یہ جو انگلیاں ان کی چلتی ہیں, آپ باتیں کریں کھائیں پیئیں یہ لوگ بالکل اس طرح چلاتے ہیں. میں نے اپنے ہسبینڈ کو کئی دفعہ دیکھا ایسے کرتے وہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے بچوں کو دیکھے جو ہر وقت چلتے ہیں آپ کی باتیں بھی سن رہے ہوں گے لکھ رہے ہیں. جو لفظ کہتے ہیں کہ انگلش لفظ میں زیادہ استعمال ہوتا ہے نا وہ انہوں نے ان انگلیوں کی رینج میں رکھا ہوا ہے. جو کبھی کبھی یوز ہونے نا ان کو یہ آخری انگلیوں میں رکھا ہوا ہے. جو جس کو صرف آپ تھم کو کلک کریں وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ شفٹ کا بٹن ہے یا ڈیلیٹ کا بٹن, وہ یہ پانچ انگلیوں کی موومنٹ کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے. اس کا نام رکھ لینا ہم ہوتے تو ہم کہتے چھوڑو اس کو کیا کرنا. اب اگر اے بی سی سے اس کو کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹائپنگ کی اسپیڈ بہت لیٹ ہوگی. اور آپ اکثر دیکھیں لوگوں کی کچھ کیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ گھسی ہوتی ہے نا, تو کیا پتہ چلا کہ چیزیں اپنی جگہ پہ آتی ہیں تو اچھی لگتی ہیں. بس طرح اب یہ دیکھیے آپ کے پاس ایک سیمپل ہے, آفس کا فون ہے ٹھیک ہے. اب یہ فون میں ہیڈ فون تھا ٹھیک ہے, اسپیکر فون ہے, ہینڈز آر فری ٹو ڈو سم تھنگ ایلس. آپ فون کھول دیں, آپ کو پتا کہ سم ٹائم لمبے لمبے ہولڈ چلتے ہیں, آپ کو ایک بل کی انفارمیشن لے لیں کوئی نیٹ کی بات کر لیں, بعض دفعہ 15-20 منٹ تک بھی یہ لوگ ہولڈ کراتے ہیں. یہ بھی چیز میں نے بہت دفعہ دیکھی اپنے گھر میں کہ ہولڈ کر دیتے ہیں, بعض دفعہ پتا ہی نہیں ہوتا میں سوچ کے بند کرنا چاہتے تو پتہ چلتا نہیں وہ کس نے ہولڈ کرایا ہوا ہے. امریکہ میں آپ کو آدھا آدھا گھنٹہ بھی یہ لوگ ہولڈ کراتے ہیں. کوئی بھی ان کی ٹیکنیکل ہیلپ ہے تو آپ دیکھیے کہ اگر ایسا کوئی موقع آپ ہینڈ فری کام کیوں ہاتھ میں لے کے بیٹھے میں اسٹریس ریڈکشن ٹو ایم آئی آن ہولڈ, یعنی جب ہولڈ پہ ہو تو آپ اس دوران اپنا اور کام کر لیں. اور چونکہ اس کے بعد کھلی ہوتی ہے اگر آپ اپنے آفس میں پیچھے کوئی ٹیبلٹ کو چیز لینے اٹھے کچھ آپ کو آواز آ جائے گی پھر آپ ایکسکیوز میں کر کے آگے آ جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو دکھ رہی ہے کہ جس سے ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اپنے وقت کو استعمال کرنے کے لیے ٹیلی فون کا صحیح استعمال ہمارے سامنے ہونا چاہیے, کس فون کو سننا ہے کس فون کو نہیں سننا کس طرح سننا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو ہم جتنا آرگنائز کریں گے اتنا ہمارا کام آسان ہوگا. ہمیشہ چھری لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کینچی تو ملتی نہیں درزیوں کو اور کپڑے کاٹنے والوں کو. جتنی زیادہ چیزیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں اتنی نہیں ہمیں ملتی. یہ دیکھیں اب یہ ایک سیمپل ہے ہمارے سامنے, آپ کے پاس کوئی ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے آفس میں یا گھر میں جہاں بھی جہاں پہ ایک ایسی چیز ڈال دیں کہ کوئی بھی چیز دکھی نہ کوئی پرچی ادھر ادھر کی اس کا نیٹ ٹو چیک. اب ہر جگہ نہیں وہ باکس اتنا خوبصورت سا بنا سکتے ہیں, جیسے آپ یہ دیکھیے یہ باکس ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پرچیاں پڑی ہوئی ہیں. اس کے لیے میں نے ایک دو چیزیں بہت اچھی بھی دیکھی ہیں بازار میں, آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. پینسل کی طرح ایک لمبی سی ڈنڈی لگی ہوتی ہے اس طرح بعض لوگوں کے آفس ٹیبل پہ, یا آپ اگر اپنے گھر میں آپ کچن میں مثال آپ کو عادت ہے کہ جو پرچی آتی ہے آپ کو کہیں کو ساتھ دیتی ہیں کوئی کہیں, آپ اپنے کچن کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاؤنٹر پہ ہول کروا لیں اور اس کے اندر کوئی لمبا سا کیل کوئی اس طرح کیس لگوا لیں, جو ہی کو پرچی کو دودھ کا بل کو بجلی کا بل کو پیغام آیا وہ اس کے اندر ڈال دیں. آپ فیل کریں گے کہ ادھر ادھر پرچیاں پڑی ہونے کی وجہ ساری پرچیاں ادھر ہیں. پھر جب آپ کھانا کھانے بیٹھے چائے پیتے ہیں اب آپ سامنے بیٹھے ہیں آپ اپنے کھانے والے ٹیبل پہ یہ لگا لیں, اب آپ ایک ایک پرچی دیکھے اچھا یہ ادھر پھر اس کو ادھر سارٹ آؤٹ کر دے اچھا یہ اس کے ساتھ ہے ارجنٹ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہم کام کریں ہمارے بیچ کے کئی ایسے انٹرولس ہوتے ہیں جو ہمارے کام کو آسان کر دیتے ہیں اب اگر آپ کے پاس ایک لیٹر پیڈ ایک سٹیکی نوٹ ایک دو پینسلیں ایک نیلی ایک سرخ رکھی ہوئی ہے کوئی ضرورت پڑی بڑا کام ہے بڑی بات لکھنی ہے اس پہ لکھ لیں چھوٹی لکھنی ہے یہ چھوٹی پہ لکھ لیجیے پینسل ہے پینسل میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوائنز رکھے ہوئے نا گلے میں اکثر گاڑیوں میں جگہ بنی ہوتی ہیں ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں ٹول کے لیے ہم پرس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ دوسری گاڑی سے ٹکرانے والے بن جاتے ہیں اگر ہمیں پہلے ہی پتا ہے ہماری گاڑی میں مجھے اچھی طرح یہ بات کہتے ہوئے یاد آ رہا ہے کہ کوارٹر کا جو سکہ ہوتا ہے نا صرف وہ چلتا ہے امریکہ میں جہاں بھی لوگ ٹول ٹیکس دیتے ہیں یہ نہیں چلتے دوسرے تو جتنے کوارٹر ہمارے پاس کیش میں گھر میں کبھی بھی درو تو میں پہلے جا کے تو گاڑی کا وہ بھر دیتی تھی ہر وقت گاڑی میں وہ $10-15 جتنے بھی بنے وہ رہتے تھے کبھی ہم لانگ روٹ پہ جائیں یا کہیں جلدی میں تو ہمیں یقین ہوتا تھا کہ ادھر اور جب بھی کم ہوتے تھے تو مجھے پتا چلتا تھا یا میں نے اگلی فرصت میں وہ ڈال دیتی تھی یعنی یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اس سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے انسان کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی لیکن اس سے اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ جیسے یہ ایک ہلکا سا ایک نقشہ ہمارے سامنے میٹنگز کا اب اگر ایک فولڈر ہے آپ کے پاس یہ اتنے آسانی سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں ڈیوائڈر ہیں آج کل یہ کسی کے نام کا ایک فولڈر آپ بنا لیں آپ اپنے گھر کو لے کے چلتے ہیں یا اسکول تک یا کہیں بھی جاتے ہیں آپ آج سے اگر ایک اس قسم کا فولڈر لائیں یہ اتنے سستے بھی مل جاتے ہیں گتے کے بنے ہوئے آپ بنائیں اب یہ جیسے ٹینا نام لکھا ہوا ہے کوئی ورکر ہو سکتی ہے یہ ٹینا بیٹی ہو سکتی ہے بہن ہو سکتی ہے آپ اچھے طریقے سے اپنے پاس اس طرح کے فولڈر پانچ بنا کے رکھیں ہر بچے کے نام کا اس کے اپوائنٹمنٹ سارے اس میں رکھیں اس کو جو کام کرنا ہے کرا پھر اس کو پھر مزید آرگنائز کر سکتے ہیں نا کوئی کسی کو کام کہنے کے لیے فولڈر جگہ جیسے ہم نے پیچھے وہ پاؤچز والی ایکٹیویٹی کی تھی تو ہر چیز اسی طرح رکھیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اتنے آرگنائز ہوتے ہیں انہوں نے پورے پورے اپنے گھروں کے اندر اس طرح جیسے آفیسز میں ہوتی ہیں وہ بنائی ہیں یہ بات کہتے ہوئے مجھے کسی کا یاد آ رہا ہے اب تو وہ دنیا سے چلے گئے اللہ ہم کو گندہ نصیب کرے آپ ابھی فون کریں یعنی آپ بیٹھے اور فون کریں السلام علیکم خالد جی وہ فلاں بچہ بلا کب پیدا ہوا تھا کہتے ٹھہر جا ابھی آ ابھی رکتا ہوں فوراً جاتے تھے اندر سے انہوں نے خاندان کے ہر پیدا ہونے والے بندے ہر سوت ہونے والے ہر ایک کی شادی منگنی اہم ڈیٹس لکھی ہوئی تھی اور وہ پہلے وہ خاندان کے لکھی ہوئی تھی پورا انہوں نے اپنے آفس میں سجایا ہوا تھا اور وہ بتاتے تھے اس سے پیدا ہو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک دن میں دو موقع آ جاتے ہیں اور یقین کریں بعض دفعہ لیگل ایشوز میں کئی دفعہ ان کی ان چیزوں سے مدد لوگوں نے لی ہمیں کئی مسئلے پڑ جاتے ہیں کبھی کسی کا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے کسی کا ویزا لگوانا ہے تو شادی کس سال میں ہوئی تھی تو فوراً جھٹ سے بتاتے تھے اور محنت نہیں کرنی پڑتی صرف میں نے دیکھا کہ وہ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے آج کی باتیں لکھ لیتے ہوں گے جو ہم فون پہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں
یہاں پہ رکیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر اس سے مزید بات ہوتی رہے گی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم جی تو الحمد للہ آج کے ٹائم میں تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا ایز آلویز بیکاز ہر چیز کا ایک اپنا خاص اہم اور کردار ہوتے نا جی ہاؤ کین آئی ہیلپ یو فار ریکارڈنگ کلاسز ان شاء اللہ تعالیٰ ایکچولی اس کا بلاگ کوئی سسٹم ہمارے تیار کر رہے تھے میں ان شاء اللہ پھر سے اس کے بارے میں پوچھوں گی ایڈمس میں کہ کیا ہوا اس کے لیے تو پھر میں ان شاء اللہ آپ کو انفارم کرتی ہوں ٹھیک ہے جی تو کیا بات پھر کی آپ لوگوں نے سب میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پلاننگ اور پلاننگ اگر ہم دیکھیں تو جیسے استاد نے بہت مختلف ایگزامپل دے کے ہمیں بتائی نا کہ کہاں کہاں پلاننگ کر سکتے ہیں اور کیسے کیسے کام کیے جا سکتے ہیں یعنی ایک براڈ اسکوپ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے بیکاز پلاننگ صرف کوئی خاص کام میں نہیں کرنی ہوتی بلکہ ہمارے زیادہ تر کام اگر پلانڈ ہوں گے چھوٹی موٹی پلاننگ ہی صحیح تو وہ بہت اچھے طریقے سے سر انجام ہوتے ہیں. لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کی حسرت سے بچائے, آمین. بیکاز واقعی میں سو نیڈ ٹو بی آرگنائزڈ, ٹو بی آرگنائزڈ جی. سو وانٹ ٹو اچیو اینی تھنگ پلین اے پلان ایٹ فرسٹ جی. ذہن کو تیار کرنا ہے, پلان آلسو فار پیپل. اب یہ سب چیزیں میں دیکھی تھی کہ پلاننگ کرنی چاہیے, مگر اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہاؤ کین وی ڈو پلاننگ؟ یہ پلاننگ کے جو مین اجزاء ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ پرائیورٹائز آر اسٹاف ٹھیک ہے, پرائیورٹائز کرنے سے اور عزم, ہر چیز کو صرف جگہ پر رکھنا گڈ, کیونکہ پھر وہ اصل میں اتنا جب انسان کے جھمگٹا بنا ہوتا ہے, چاہے وہ انسان کے ذہن میں ہو چاہے وہ انسان کے دل ہو, اگر ہم فرسٹریشن میں کچھ نہیں کرتے اور پریشانی کرتے رہتے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم گزر جاتا ہے جس میں پلاننگ کی جا سکتی تھی, اور پھر وہ کام آ جاتا ہے کہ جس کے جس سے نہیں کرنا چاہیے تھا, پھر وہ بھی ایک ہاتھ اگر دیر میں ہوتا ہے. وانٹ وٹ وی وانٹ ٹو اچیو, اس کا ٹائم ہو, اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے, کن کن چیزوں میں ٹائم ٹیبل ہم بنا سکتے ہیں یہ بتائیے. اپنی ڈیلی روٹین میں یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں کوئی ایگزامپل دیں جن کے اندر ہم ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں اپنے لیے, بیکاز ٹائم ٹیبل صرف ہمارے ورک کا نہیں بلکہ وہی چیز کہ کچھ کاموں کا بھی ٹائم ٹیبل ہو سکتا ہے نا جی. کوکنگ, کلیننگ ٹھیک ہے, ایوری ڈے شیڈیول بالکل ٹھیک ہے, فار اسٹڈی ٹائم اور کوکنگ ٹائم کے لیے, اور ڈیلی روٹین کا بھی ہم ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں, کلیننگ کا ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے, اور اسٹڈیگ کا بھی ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے, اور جیسے کمیونیکیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ جی. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ کمیونیکیشن بھی بہت اہم ہے, بیکاز سارا کام ایک بندے نہیں کرنا ہوتا, بعض اوقات ایک کام کئیوں کے ساتھ مل کر انسان کو کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے سب کی رائے, سب کی اوپینین, سب کو انوالو کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, الحمد للہ. سو ماشاء اللہ ون آفٹر دی ادر ہم بڑے اہم اہم اسٹیپس پڑھتے جا رہے ہیں جو ہمارے ٹائم مینجمنٹ میں بڑے مددگار ہوں گے. اب اللہ سے دعا ہے کہ ہم واقعی اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں, بیکاز ٹائم ویسٹرز بھی اتنے ہیں کہ اچھائیوں کو تو لے رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان پہ بھی نگاہ رکھیں گے انشاءاللہ, اور آگے بھی ہم دیکھتے جائیں گے. لائک مائی کڈ نو دیٹ ٹیوزڈے تھرسڈے از مائی کلاس ٹائم, سو اٹ سیلف سرو بریکفاسٹ ڈے ماشاء اللہ. کتنے بڑے ہیں سسٹر جویریا, یہ بھی بتایا تھا کہ جن کے بڑے بچے نہیں ہیں تو وہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائیں. یا تو ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے, اور کسی بھی لیول پر چاہے چلیے تو بریکفاسٹ بنانا تو ایک بڑا کام ہے, اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے کرنا شروع ہو جائیں تو وہ بھی بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے, اور پھر ان کو ٹرین کرنے سے انہیں ان کے اندر بھی ایک مینجمنٹ اور ایک آرگنائزیشن آتی ہے, اہمیت کا احساس ہوتا ہے. 7 years old twins and 10 years, الحمدللہ. سو ماشاء اللہ ویری گڈ, ویری گڈ. اللہ تعالیٰ ویسے سب کو ایسی اولادوں کے رس سے بہتر بنائے, ان کو بھی جیسا کر رہے ہیں اور جو ابھی تک نہیں بھی کرتے ہیں, جن کے بھی بچے ہیں, ہم سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ایک طرح سے اپنے وقت کا پابند بنائے, بیکاز میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ جن کا یہ سنا بھی ان کے بارے میں کہ آپ دیکھیں کہ ان کے ٹائمنگ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ 5 بجے سے 1 منٹ ادھر نہیں, 1 منٹ ادھر نہیں, ان کو پتا ہے 5 o'clock میں قرآن پڑھنے اٹھنا ہے, وہ فوراً سارے کھیل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میں حیران بھی تھی بازو کا کہ اتنی پنکچوئلٹی میں نے کہیں بچوں میں نہیں دیکھی, بڑے بچے تھے آف کورس, لیکن ماشاء اللہ کیوں؟ یا تو ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کی اپنی ایک تربیت ہو, ان کے والدین کی ہو, ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہماری اپنی نفس کا جو ہے وہ ہمارے ایک دیش سراؤنڈنگ سے بہت اثر پڑتا ہے, جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارا ایک ڈبی بن جاتا ہے. یس, مطلب میجورٹی ایسے ہی ہوتا ہے. مائی کڈ ڈو سیم ود بریکفاسٹ, سو ماشاء اللہ یہ سب سے سنا ہے آئی تھنک, تو ماشاء اللہ دیٹس آلسو ویری نائس. سیلف سیو مینس نو کوشچنز, ایٹ اینڈ انجوائے. اچھا اچھا اچھا, الحمد للہ ٹھیک ہے. سو جزاک اللہ خیر کسی آپ سب کی اس پارٹیسپیشن کا جو ہم ڈسکشن میں کرتے ہیں, اس سے ہم سب بہت سیکھتے ہیں, پرسنلی میں بہت سیکھتی ہوں الحمد للہ. ان شاء اللہ اب اس کو سم اپ کر کے اپنے نیکسٹ سیشن کو چلتے ہیں, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ معلم بننے کے سفر کی طرف ہے, اور اس میں آج ان شاء اللہ ہم ایک نیا اسٹارٹ کریں گے. تو لیٹس اسٹارٹ, سب ریڈی ہے جی؟ اب سب کا مائنڈ شفٹ ہو گیا کہ اب ہم نے ایک داعی کی طرف اپنا سارا ذہن فوکس کر لیا, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم. آج ہم اس کا آٹھواں ٹاپک دیکھیں گے، بات کرنے سے پہلے لوگوں کو چپ کرانا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا بات کرنے والا کون ہوگا کہ جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ایک احسان بنا کر امت پر پیش کیا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بات کرنے سے پہلے لوگوں کو چپ کرانا کتنا ضروری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا اہتمام کرتے تھے. آج عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لسنر ہے یا جو آپ کا اسٹوڈینٹ اس کو ساتھ لے کر چلے. انٹریکٹو اسپیچ کی بہت بات ہے، اس کے باوجود بعض پروفیسر ہوتا ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں ساتھ اسٹوڈینٹس باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، کوئی سیل فون سے کھیل رہا ہے، کوئی چوئنگم چبا رہا ہے، اور پڑھایا بھی جاتا ہے. لیکن قرآن پاک کی تعلیم ہو، خاص طور پہ دینی علم ہو، اس کے لیے یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ جب کسی کو آپ کو بات کہیں تو پہلے وہ خاموش ہو. جیسے ہم ایک وقت میں کھاتے ہیں یا پیتے ہیں نا، اور دو کھانے اکٹھے نہیں کھا سکتے، اسی طرح جب ہم بول رہے ہوتے ہیں نا تو اصل میں ہم سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے. تو کسی کے بھی ذہن کو یا کسی کے دل کو اگر ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خاموشی بہت ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب اس نام سے تحریر کیا ہے، باب الانصات للعلماء، علماء کی بات خاموشی سے سننے کے بارے میں بات. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ موضوع یقیناً قابل غور ہوگا، بہت اہم ہے. حافظ ابن حجر العسقلانی بہت ہی معروف عالم ہے، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہوئے کہا، اس سے مراد کیا ہے، السقوط والاستماع لما یقولونہ، یعنی ان کی بات کو خاموشی اور دھیان سے سننا. تو عالم کی بات کو سننا اصل میں علم کو پانا ہے. اسی طرح امام ابن بطال رحمہ اللہ نے تحریر کیا، ان الانصات للعلماء لازم للمتعلمین، علماء کی بات توجہ سے سننا طلباء پر لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا کرتے تھے، کچھ واقعات کو دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز ہے خطبہ جمعہ میں گفتگو کی ممانعت، کہ جمعہ کا خطبہ عام خطبوں سے مختلف ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی بات کر دینے سے بھی بعض دفعہ وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہا چپ ہو جاؤ تو تو نے لغ بات کی. ہائی لائٹ کر لے لفظ لغوتا کو، اور اس سے پہلے جو لفظ بولا گیا وہ کہتا انصت. کتنے لفظ ہیں، الف نون سواد تا، چار لیٹر میں ایک حرف بنا، اور اس لفظ سے بنا کیا، چپ رہو. جس نے یہ بات کہی کہ چپ رہو اس نے لغ بات کی. تو ذرا سوچئے کہ جس نے باتیں کی، جو بولتا رہا، جو بیچ میں فون سنتا رہا، اس نے کیا کیا. کتنی ڈرانے والی بات ہے کہ جو لوگ جمعے کی نمازوں کے دوران باتیں کرتے رہتے اور دوسرے کام کرتے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر عنوان جو نقل کیا وہ کیا ہے، باب الانصات یوم الجمعہ والامام یخطب، جمعے کے دن خطبہ امام کے وقت چپ رہنے کے بارے میں باب. علامہ عینی اس پر لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے فائدہ جن باتوں سے لیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ دوران خطبہ ہر قسم کی گفتگو منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہر قسم کی گفتگو کے بارے میں تنبیہ فرمائی، یعنی وارن کیا، کیونکہ جب چپ رہو کہنے کو اپنے لغو قرار دیا تو جو کہ در حقیقت امر بالمعروف ہے، تو اس کے سوا باقی گفتگو تو اس سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ منع ہو. دیکھیے عام طور پہ کسی کو بری بات سے یا عام باتوں سے روکنا چاہیے نا، یعنی جو بری باتیں ہوں، لیکن اس وقت نیکی کا یہ کام کرنا جو ہے یہ بھی برا ہے، تو باتیں کرنا تو پھر بہت ہی بری بات ہوگی. میرے اور آپ کے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے، پہلی بات ہے کہ اگر کہیں بھی ہم کوئی دین کی بات پہنچانے کے لیے جائیں تو پہلے اہتمام کر لیجئے، لوگ بول تو نہیں رہے، صرف سننے کے موڈ میں ہیں بھی کہ یا بولنے کے ہیں. کچھ لوگ تو حقیقت میں بولنے کے موڈ میں آتے ہیں، بیچ میں بولنے لگتے ہیں، ذرا سی کوئی بات کرے لقمے دیں گے، کوئی سوال پوچھے تو جواب دیں گے۔ ایسے لوگوں کو بات سنانے کا شور اور زور نہیں رکھنا چاہیے، خاموش ہو جائیے، کوئی آپ کی نہ سنے نہ سنے، آپ تب بولیں جب لوگ خاموش ہوں۔ ہم سارے ٹاپک دیکھ کے اس میں سے اس موضوع کے حدیث کو دیکھ کر پھر انشاءاللہ ہم اس پہ اوور آل بات کریں گے اپنے عمل کے ناطے سے۔ اگلا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکلم یوم الجمعۃ والامام یخطب فہو کمثل الحمار یحمل اسفارا والذی یقول له انصت لیس له جمعۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن خطبہ امام کے دوران گفتگو کی وہ گدھے کی مانند ہے جس نے بڑی بڑی کتابیں اٹھا رکھی ہوں، اور جس نے اس کو کہا کہ چپ ہو جاؤ اس کا تو جمعہ ہی نہیں ہوا۔ خطبہ جمعہ کے دوران خاموش نہ رہنے کی وعید اس قدر سنگین اور خوفناک ہے، یعنی بولنے والے کو چپ کروانے کے غرض سے بھی خاموش نہ رہنا انتہائی خسارے کا سودا ہے۔ تو اس سے دیکھیے کہ یہ حدیث جو اصل میں بیان کی گئی، اس میں گدھے کے بوجھ کو سورت جمعہ کی آیت سے دلیل لیا گیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے علم پانے کو گدھے کا بوجھ کہا کہ جو اس علم سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں، اس سے پوری بات اپنے اندر نہیں اتار لیتے۔ اسی طرح تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے امام مسلم اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن مس الخصا فقد لغا، جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغ حرکت کی۔ پہلے دور میں کچی مسجدیں ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ مٹی کوئی کنکر ہوں گے، کوئی بیٹھ کے ایسے ہی کھیلے، لیئر موڈ کی طرف اشارہ ہے، بیٹھ کے بعد لوگ انگلیوں کے پٹاخے پھوڑتے رہتے ہیں، تو اس نے لغ بات کی۔ امام ابن خزیمہ نے اس حدیث پر جو عنوان دیا ہے وہ کیا ہے، باب زجر امس الاقصا والامام یخطب یوم الجمعۃ والاعلام بان مس الخصا فی ذلک الوقت لغ، جمعے کے دن خطبہ امام کے دوران کنکریوں کو چھونے پر ڈانٹ اور اس بات سے آگاہ کرنے کے متعلق باب کہ اس وقت کنکریوں کا چھونا لغ ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اسی حدیث کی شرح میں امام نووی کہتے ہیں، اس حدیث میں دوران خطبہ کنکریوں کو چھونے اور دیگر بیکار حرکات کی ممانعت ہے، اور اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ خطبے کی طرف قلب و قالب سے متوجہ ہونا چاہیے، اور لغ سے مراد باطل، مذموم اور مردود ہے۔ قلب کہتے ہیں دل کو، قالب کہتے ہیں جسم کو، اور لغ سے مراد باطل، اور مضموم سے مراد مذمت کیا ہوا، اور مردود سے مراد رد کیا ہوا ہے۔ ساری روایتیں اپنی جگہ بالکل واضح ہیں، ایسے موقع پہ بالکل بات نہیں کرنی چاہیے نہ سننی چاہیے۔ مائیں بچوں کو ساتھ لے کر جائیں تو گھر سے ٹرین کر کے لے کے جائیں، مرد عورتوں کو لے کے جائیں تو خاموش رہیں، اور مرد خود بھی اس بات سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ اس پہ ہمیشہ ایک خواہش دل میں آتی ہے کہ مسجد کے آداب، جمعے کے آداب، صفوں کے آداب، یہ مسجدوں میں بڑے بڑے پوسٹرز کی صورت میں انگلش، اردو، نوش، جو بھی زبان وہاں بولی جاتی ہے اس میں لکھے رکھنے چاہیے۔ بعض لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، وہ بالکل لیئر موڈ میں ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھیے، بولنا اور اس طرح کی لیئر حرکتیں دل کے خشوع کے نہ ہونے کی دلیل ہیں۔ ہم کسی افسر کے پاس جائیں تو کیا ویسے ہی بولتے ہیں جیسے عام طور پر گھر میں بچوں اور بیوی اور شوہر کے سامنے چیختے ہیں؟ نہیں ہوں گے نا، کیونکہ اس کا روب ہے۔ تو مسجد کی اصل میں حرمت تب پامال ہوتی ہے جب اللہ کی ذات کی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا، ہم اسی کے سامنے اس طرح بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں جس کو ہم بڑا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں دل کا تقوی سے خالی ہونا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ قبل از خطبہ لوگوں کو چپ کروانے کے حکم کے بارے میں ہے۔ امام شریر نے لوگوں کو چپ کروانے کا حکم دیا۔ امام بخاری یہ روایت لیتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حجۃ الوداع میں فرمایا، لوگوں سے کہو کہ خاموش ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بیسیکلی جریر رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو چپ کروانے کا حکم اس طرح سے ہمیں ملتا ہے کیونکہ یہ راوی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حجۃ الوداع بہت اوپن ایئر میں تھا، بہت بڑا کراؤڈ تھا، اللہ کے نبی نے جا کے ایسی بات نہیں کی, ان کے لوگوں کو چپ کرایا. بس لوگ اس موقع پہ مائنڈ کرتے ہیں ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں. ایک چیز سے مجھے بہت ہی زیادہ ڈسٹریٹنگ لگتی ہے, اور وہ کیا, جب لوگ بول رہے ہو نا تو میں نہیں بولتی, چپ کر جاتی ہوں. میں انتظار کرتی ہوں کہ پہلے یہ چپ کریں پھر بات کریں. تو کچھ بڑی بوڑھیاں جو آگے آگے بیٹھی ہوتی ہیں یا کچھ بہت ہی ان چیزوں کو کم سمجھ, وہ کیا کہتے ہیں یہ آپ شروع کریں, دیکھیے گا آپ بولیں گے نا لوگ چپ ہو جائیں گے. تو میں نہیں کرتی, بالکل خاموش ہو جاتی ہوں. وہ کہتے میں نہیں بول سکتی, کبھی لوگوں کا موڈ نہیں ہے. پھر الحمدللہ جب لوگ بات کو سنتے ہیں تو خود ہی چپ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو خاموش کروانے کے حکم کے بارے میں امام ابن المبارک نے حضرت انس سے یہ روایت نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی عرفات وقد قادت الشمس ان توب فقال یا بلال انصت لی الناس فقام بلال رضی اللہ عنہ فقال انصتوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانصت الناس فقال ما شر الناس اتانی جبریل علیہ السلام آنفا فاقرانی من ربی السلام. طویل حدیث ہے, اس کا خلاصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے ہوئے اور اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا. بس آپ نے فرمایا بلال لوگوں کو میرے لیے خاموش کراؤ. بس بلال رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا رسول اللہ کے لیے چپ ہو جاؤ. آپ کے لیے چپ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی بات سننے کے لیے چپ ہو جاؤ. لوگ خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے رب کا مجھے سلام پہنچایا ہے. پیچھے ہم نے دیکھا حضرت جریر کو حکم ملا, اس میں حضرت بلال کو ملا. اسے لگتا ہے کہ ہر بات کرنے والے کے ساتھ کچھ ہیلپرس, کچھ ایڈمنسٹریشن کے لوگ, کوئی پولیس, کوئی اسٹوڈینٹس ہونے چاہیے. کیونکہ جب بات کرنے والا ہی خود ہی لوگوں کو ہر بات کہے گا نا تو پھر اس بات کا بھی اثر نہیں ہوگا جو کہ بات میں کی جاتی ہے. اس لیے بہت بہتر ہوتا ہے کہ ایک انسان اس چیز کو اس طرح سے لے کہ لوگ اس کی بات سننے کے دل دماغ کے ساتھ راضی ہو جائیں. بات جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تو آپ انہیں لوگوں میں سے کہہ سکتے ہیں گھر والوں کو. اچھا میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ اب آپ کے ساتھ کچھ اسٹوڈینٹ ہیں, کچھ ساتھی ہیں, وہ بڑے بھی سلیقے سے لوگوں کو بات کریں گے. اور میں نے دیکھا کہ آپ تلاوت شروع کروا دیں یا کسی کو کہ آپ ڈسکشن کر لیں, تھوڑا سا آپ میں شیئرنگ کریں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی کو کہنا کہ پھر آپ پلیز لوگ خاموش ہو جائیں تو پھر ہم کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کچھ خواتین چیخنا شروع کی, خواتین چپ کر جائیں, چپ کریں, بولے نہیں. یہ بات مجھے اور بری لگتی ہے. تو بجائے اس کے کہ کسی کو ایسا کہنا کہ چپ کرے, یہ پوچھا جا سکتا ہے مثلا کبھی آپ کے درس دینے جائیں, لوگ باتیں کر رہے ہو تو پھر آپ انہیں کیا کہیں, کیا خیال ہے آپ کا, شروع کریں. اچھا آپ ریڈی ہیں سننے کے لیے؟ اچھا کیا خیال ہے آپ, ابھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ کر لیجیے تھوڑی دیر اور بات. یعنی اس کا جولی سا موڈ لائٹ وے میں لوگوں کو یہ کہتا ہے تم کرو. عمر کے سیگے تو بالکل دائی کو استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے. اس سے لوگوں کے دلوں میں پھر چاہے بات سچ ہی ہوتی ہے لیکن لوگ پھر سننے کے لیے اپنے مائنڈ کو تیار نہیں پاتے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو سے پہلے توجہ سے سننے کا حکم. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت حباب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی. وہ بیان کرتے ہیں کہ کن قعودا علی باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج علینا فقال اسمعوا قلنا قد سمعنا قال اسمعوا قلنا قد سمعنا قال اسمعوا قلنا قد سمعنا قال انه سيكون بعد امراء فلا تصدقوهم بخزبهم ولا تعينوهم على ظلمهم فإنه من صدقهم بكسبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا سنو. ہم نے عرض کیا یقیناً ہم نے سنا, یعنی ہم سننے کے لیے تیار ہیں. آپ نے فرمایا سنو. ہم نے عرض کیا یقیناً ہم نے سنا. آپ نے عرض فرمایا سنو. ہم نے عرض کیا یقیناً ہم نے سنا. آپ نے فرمایا بلا شبہ میرے بعد عمرا, یعنی امیر کی جمع, مراد لیڈرز اور جو بھی انچارجز ہوتے ہیں وہ مراد ہیں, میرے بعد عمرا ہوں گے. تم ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا اور نہ ہی ان کے ظلم پر ان کی مدد کرنا, کیونکہ جس نے ان کے جھوٹ کو سچ قرار دیا اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کی وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آئے گا. تب دیکھیں کہ تین دفعہ آپ نے لوگوں سے کہا سنو. تو اس سے کیا لگتا ہے کہ تیاری کروا لینی چاہیے, اس سے فائدہ ہوتا ہے اپنی اگلی زندگی میں. کہیں بھی دین کی بات کہنے کہلوانے جائیں گی, کوئی بات کہیں گی, تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے. نمبر ایک, موقع کیا ہے, ماحول کیسا ہے, اور اس کے لیے اس وقت سے پہلے ہی گھر والے سے بہترین کوآرڈینیشن کر کے چیک کر لیا کریں. وقت کے ساتھ آپ کو خود بہت تجربہ ہوگا الحمدللہ. جب آپ اسلام میں پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جانے سے پہلے ہی سمجھ آنے لگ جاتی ہے کیسے لوگ ہوں گے, کس ماحول کے. مجھے تو جب شروع میں خود بات کرتی تھی زیادہ تر, جب بھی کوئی لیتے دیتے تھے تو میں پورا پوچھتی تھی کیسے آڈینس ہیں, کیا کرتے ہیں, کبھی کبھی آتی ہیں درسوں میں, قرآن سے جڑی نہیں ہے, موقع کیا ہے, آپ ان کو پہلے کیا بتا چکی, کس وقت پہ بلایا ہے, کھانا پہلے کھلا دیا ہے, بعد میں کھلانا ہے. ایک ایک چیز کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کو کبھی ایسا موقع مل جائے کہ وہ رکھے دیدی کھانا رکھا ہوا نہیں, پہلے آپ درس کر لیں, اور بچے رو رہے ہیں, چون چاں کر رہے ہیں, عورتیں بھی ہیں, تو آپ انہیں کہا کریں ایسا کریں کہ آپ لوگوں کو پہلے کھانا دے دیں, کھانے کے بعد ہم بات کریں گے. بعض لوگ افطاری رکھ کے لوگوں کو بٹھا کے درس رکھوانا چاہتے ہیں, جیسے ایک رمضان میں ایسا ہوا میرے ساتھ. میں نے کہا کہ آپ افطاری سے پہلے رکھ لیں. میرا تجربہ ہے کہ روزے کا آخری وقت جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اسپیشل ہوتا ہے, اور اس وقت بات کی جائے تو لوگ توجہ سے سنتے ہیں, دل چاہ رہا ہوتا ہے کچھ سننے کو بھی چلے. انہوں نے خیر کوشش کی یا کہا بھی, کہیں گے نہیں لوگ تو بالکل عین وقت پہ آئیں گے تو ہم افطاری کے بعد رکھیں گے درس. خیر قصہ مختصر, افطاری ہوئی. اب جو بھی کھانا تھوڑا رکھا ہوتا ہے افطاری کا, وہ سامان انہوں نے رکھا ہوا تھا, سب نے افطاری لی, اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی. اب ہوتا کیا ہے, آپ دیکھیں کہ ہیومن سائیکالوجی بھی بہت ضروری ہے ایسی چیزوں کو کرنے کرانے کے لیے. پیچھے کھانا رکھا ہو, ابھی سوچ رہے ہیں لوگ اچھا اس کھانے میں کیا ہوگا. صاحب خانہ نے مجھے کہا کہ اب درس شروع کر دیں. مجھے لگا کہ یہ حکمت کے خلاف ہے, تھوڑا تھوڑا سب نے چکھ تو لیا لیکن ذہن میں توجہ ادھر بھٹکی ہوگی, پلس ہو سکتا ہے کچھ لوگ واقعی مریض ہوں, کھانا ہی کھانا چاہیں, کچھ شوگر پیشنٹ ہیں, کچھ ایسے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں جب اب کھانا شروع ہو ہی گیا نا تو باقی بھی رکھ دیں. حالانکہ وہاں کچھ رکھا بھی ہوا تھا ٹیبل پہ اسنیکس. میں نے کہا آپ ان کو جلدی سے کھانا دے دیں, کھانا کھا کے 10-15 منٹ اور لگ جائیں گے تو ہم اس کے بعد شروع کرتے ہیں, تاکہ ان کو بھی پتا ہو کہ بس اب اور کچھ نہیں مل رہا, ورنہ یہ میری بات نہیں سنیں گی. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ موقع کو دیکھ لیں. گھر والے کا تیاری کرنا پہلے سے بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ لوگ کھانا ریڈی نہیں ہوتا, وہ کہتے نہیں جی آپ درس کرتے رہے ہم کریں گے. خیر ایسا ایک موقع پہ ہوا, پھر میں نے جب درس شروع کیا تو سارے چپ کے بیٹھے رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو لوگوں کو پہلے چیک کر لیں, کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے نا. بعض لوگ آپ کو تو درس میں صرف دعا کرانے آتے ہیں, بعض لوگ صرف کوئی میسج دینے آتے ہیں, انہیں کہ جو آپ نے کہنا نا آپ کہہ لیں. ذہن بھی خالی ہو, خاموش ہو, باہر کی بھی خاموشی ہو اور اندر کی بھی, پھر آپ بات شروع کریں. اس طرح بس بولتے ہی جانا, بات کرتے ہی جانا, مجھے تو مناسب بالکل نہیں لگتا. بس اگر صرف 10-15 منٹ کے بعد دل ہی نہیں چاہتا بات کرنے کو, بس بہت دو گھنٹے بھی موقع مل جائے تو انسان لمبی بات تو نہیں لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ایسے کام کرتا رہتا ہے کہ جس سے اگلے انسان کو تھوڑی سی تسلی بھی ہو, خوشی بھی ہو.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ ہم نے بہت اچھا چیپٹر ایک مکمل کیا کہ بات کرنے سے پہلے لوگوں کو چپ کرانا ہے اور ہم نے اس میں مختلف مثالیں دیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو پہلے خاموش کروایا لوگوں کی توجہ لی اور اس کے بعد پھر اپنی بات کا آغاز کیا جس کی وجہ سے بہترین لوگوں کو تعلیم مل سکی اور ہمیں ویسے ہی نبی علیہ السلام کی صورت میں ایک بہترین معلم نظر آیا نا. تو اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے اسے کیا سیکھا, کیا حکمت نظر آئی آپ کو کہ لوگوں کو بات کرنے سے پہلے یا جو بھی ہم درس دینے جا رہے ہیں اسے پہلے خاموش کروائیں. ایک لفظ میں بتا دیجئے کہ آپ کو حکمت کیا نظر آئی اس کی, ٹو کنوے میسج بیٹر. شاباش, بالکل بات تبھی دل میں اترتی ہے, کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جب آپ خاموشی کروا دیں گے تو پھر ہی ہم سن سکیں گے, پھر ہم بات کو ابزارب اچھا کریں گے نا. پہلے ماحول درد کا ہو, جی بالکل, فور فوکس. شاباش کہ ہم دوسروں کا فوکس لے سکیں ٹو کنوے میسج, اور بات کا حق بھی ادا ہو سکے نا, کیونکہ جب بھی ہم کوئی بھی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا حق ہی نہیں ادا ہو پائے گا جب تک لوگ شور میں, شور میں کچھ سمجھ نہیں آتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور میں چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ اگر جب میں بچوں, چھوٹے بچوں کو کچھ ایسے ایکسپیرئنس ہوا پڑھانے کا, تو چھوٹے بچوں کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایک دم سے خاموش کروانا, تو پھر میں نے ان کو سمجھایا اور ایک میں نے چھوٹا سا ان کے ساتھ سیشن کیا کہ اچھا آپ ایسے کریں کہ آپ سب بولیں اور میں بھی بولتی ہوں, پھر اس کے بعد ہم کریں گے. تو ان سب نے بولا اور پھر میں نے بھی بولا, پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کو کوئی بات سمجھ آئی, تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے کان پہلے وہی سنتے ہیں جو آپ خود انڈیویجلی پہلے بول رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کے کہ دوسرا بندے کی بات سن سکے. تو اس لیے پہلے آپ کو خود خاموش ہونا پڑتا ہے, پھر دوسرے کی بات آپ سن سکتے ہیں. تو بچوں کے لیول پہ ان کو بہت اچھی باتیں سمجھ آ گئی, اور واقعی کہ جس طرح استاذہ جی نے بھی مثالیں دی تو بہت اچھی طریقے سے ہمیں بھی یعنی سمجھ آتی ہے نا, کہ جیسے استاذہ جی نے اگزامپل دی کہ وہ درس میں گئی اور پھر انہوں نے بات اب تک شروع نہیں کی جب تک لوگ خاموش نہیں ہوئے. تو یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام دنیا کے معاملات میں اس چیز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں, خاص طور پہ اپنے بچوں کی تربیت میں, اور خاص طور پہ جب بھی ہم لوگ آگے اپنے کسی بھی درس کروانے جاتے ہیں یا رکھتے ہیں یا ایز اے کوآرڈینیٹر کام کرتے ہیں کہیں بھی, تو ہم پہلے خاموشی کلاس میں کروائیں, پہلے ایک ماحول کریٹ ہو جائے, سب خاموش ہوں, اور پھر آگے ہم لوگ اپنی بات کا آغاز کریں یا جو بھی ہمارے استاد ہیں ان کے لیے خاموشی کروا کے وہ بات کا آغاز کریں. جی بالکل, غور سے سننے سے ہی علم, جی بالکل, غور سے سننے ہی علم لینا ہے, غور سے سن کے علم لینا ہے, ویری امپورٹنٹ ٹو سیٹ ایوری تھنگ, ماحول اچھا بنانا ہے. جب کوئی بات بولتے ہیں تو سننا مشکل ہو جاتا ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے نا, کیونکہ انسان اپنی آواز سب سے پہلے سنتا ہے, اور یعنی ایک میری لاجک ہے کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ سن نہیں سکتے, یعنی کسی اور کی بات نہیں سن سکتے, ایک وقت پہ ایک ہی کام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا سن سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں. چلیے جی, اچھا آپ لوگ یہ بتائیے کہ کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یعنی یہ کہیں کہ پلیز چپ کر جائیے, شور نہ کریں, یا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ کلاس میں خاموشی آ جائے, ٹپس بتائیے. سلام کر دیں, شاباش, کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد یہ بھی ہے نا کہ ہم اپنے لیے ٹپس بنائیں نا کہ ہمیں کیا طریقے استعمال کرنے ہیں. تعوذ کہنا ہے, شاباش, اور آسک دیم ٹو سٹارٹ, جی بالکل, اور کیا کیا جا سکتا ہے, آر بی ریڈی, ویری گڈ, لیٹ اسٹارٹ, اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے. بالکل, ٹیچر خود بالکل خاموش ہو جائیں, جی بالکل, اگر بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں تو لوگ خاموش ہو جائیں, تلاوت لگا سکتے ہیں, جی. اور کبھی ہم نے آن سائٹ کلاسز میں یہ بہت محسوس کیا کہ جب ہم کچھ اذکار چل رہے ہیں تو لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جو ہی ہم ان اذکار کو بند کرتے ہیں بالکل کلاس میں کوئی نہ آڈیو پلے ہوتی ہے, نہ اس طرح سے بات کرتے ہیں, نہ کوآرڈینیٹر, تو پھر کلاس میں پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا ہے. جی, اور پھر سوالیہ نظروں سے آڈینس کو دیکھیں, جی بالکل بالکل, شاباش, وٹ ڈو آئی تھنک کین وی اسٹارٹ, جی تھوڑا سا ان کو ایک نظر دے دیں کہ ہم چاہ رہے ہیں, یعنی نیگیٹو بات تو کی جائے, پوزیٹو وے سے بات کروے کر کے ہم اپنی جو بھی کلاس میں خاموشی کروا سکتے ہیں. شاباش, چلیے, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اور یہ بہت ایک چھوٹی سی آپ ٹپس کی نوٹ بک بھی بنا سکتے ہیں اپنی نا, کہ جب بھی پھر آپ اس طرح ایک نوٹ بک بنا لیجئے کہ یعنی معلم تعلیم دینے کے لیے کیا کیا نبی کا سسلم کا تھا, اور اسی طرح کیا کیا ہمارے لیے کیا ٹپس ہیں وہ ہو رہی ہے, تاکہ جب بھی آپ لوگ کہیں بات کرنے جائیں آگے تو آپ لوگوں کے پاس اس ٹپس کی ڈائری کو ایک دفعہ پوسٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے, اب آپ لوگوں کی 10 منٹ کی بریک ہے, بریک کے اپنے تھوڑا سا ریلیکس ہوئے گا تاکہ آپ نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہو, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي المطرق التجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي المطرق التجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو
له من الأسماء واصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير الحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا المعالج لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہماری بریک اوور ہو چکی ہے, امید ہے کہ سب لوگ بریک سے واپس آ چکے ہوں گے. جی الحمدللہ. ایک بات بتائیے کہ جب کلاس میں لبیک چلتی ہے تو سیکنڈ لبیک کا مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سب دوبارہ لبیک ٹائپ کریں تاکہ ایک طرح سے آپ لوگوں کی جو اٹینڈنس ہے وہ مارک ہو جائے نا. مبارک ہی کہ آپ لوگ کلاس میں واپس آ چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ کلاس میں موجود ہوتے ہیں لیکن شاید غفلت ہو جاتی ہے, یاد نہیں رہتا کہ لبیک ٹائپ کرنی ہے. چلیے جزاک اللہ خیرم کسی. اب کلاس بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ, فریش فریش کلاس لگ رہی ہے, اتنی ڈھیر سارے لبیک کرتے دیکھ کے. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو آخرت میں بھی اسی طرح لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھائے, اور اسی طرح کسی ایک کلاس میں یا کسی ایک ایسے وقت میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالی موت دے کہ ہم علم کے سفر میں ہوں تاکہ شاید شہداء میں شامل ہو جائے. آمین. چلیے جی اپنی کلاس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارا زبردست سیشن تجوید کا سیشن ہے جس میں ہم لوگ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی کے کلام کو صحیح پڑھنا کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا رولز آ رہے ہیں اور کیا چیزیں, کہاں تک آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم سے رول سیکھا تھا جلدی سے بتائیے کوئکلی تاکہ ہم نیکسٹ پیپر چل سکیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے کس روم کو سیکھا تھا, ریوائز کیا تھا؟ جلدی جلدی اپنے نوٹس کھول لیجئے. میں آپ کو صرف یہ موقع اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اپنے نوٹس اوپن کر سکتے ہیں, ریڈی ہو سکتے ہیں. چلیے حلق سے سیکھا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے, بخارج ہم دیکھ رہے تھے اور حلق کے بخارج ہم نے دیکھے تھے. چلیے جی ٹھیک ہے, اب ہم لوگ نیکسٹ حروف حلق کو دیکھا تھا, اب ہم لوگ نیکسٹ کو دیکھیں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. آگے انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کا پیچھے والے لیسنز میں سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ اس کو ٹائپ کر دیجیے. الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں. پیچھے اب تک جو ہم کور کر چکے ہیں, ہم لوگوں نے ایک ریویو دیکھا کہ ہم اپنی ریسائٹیشن کو کس کس طریقے کے ساتھ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, استعاذہ, بسم اللہ اور آیا کے ساتھ. اور پھر بسم اللہ بین سورتین میں کیا کیا طریقے الاؤ ہے, اور پھر اسی طرح سے ہم نے سورۃ التوبہ کو پڑھنے کے مختلف طریقے دیکھے. پھر اس کے بعد ہم نے مراتب القرات بھی دیکھے اور قرآن پاک میں کی جانے والی ڈفرنٹ ٹائپس کی مسٹیکس دیکھی, اور پھر ہم یعنی ہم نے اپنا مخارج کا چیپٹر شروع کیا. سو اینی کوشچن ٹل ہیئر ان شاء اللہ. ایکچولی ریسائٹیشن کے جو لیولز ہیں وہ تین ہیں اور آپ اس میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. ایکچولی وی آر ناٹ اسپیسیفکلی ڈوئنگ ون ٹائپ آف لیول اور سم تھنگ, اس میں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ تجوید کی پرفیکشن کے ساتھ آپ ڈفرنٹ اسپیڈس میں جو آپ کرتے ہیں وہ اس میں ڈفرنٹ جو اسپیڈ کے ساتھ آپ کرتے ہیں وہ آپ کے لیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تحقیق ہے, تدویر ہے سیکنڈ نمبر پہ, اور حدر جو ہے وہ فاسٹ ہے. تو آپ تدویر کے اپلیکیشن کے ساتھ کوئی بھی اسپیڈ رکھ سکتے ہیں. حسنآسے میں ڈفرنٹ ایکسنٹ ہوتے ہیں, تو آپ ایک ہی کتاب ہے امریکن سے ڈفرنٹ ایکسنٹ میں پڑھتے ہیں, برٹش اسے ڈفرنٹ ایکسنٹ میں پڑھتے ہیں, ایون رائٹنگ ڈفرینس آ جاتا ہے, جیسے اسپیلنگ آف کلر ہے. قرآن پاک میں رائٹنگ ڈفرینسز نہیں ہے مگر ریسائٹیشن کے ڈفرینٹ طریقے ہیں, تو اس کے ذریعے سے آپ کو یعنی آپ جو میتھڈ پڑھے ہیں اسے ہم کہتے ہیں حسنآسے میں طریقہ شاہ کر لیے.
اوکے یہ فرق تقلیل اور امالہ مجھے نہیں سمجھ آیا. ڈو یو ہیو اینی کوشچن اباؤٹ اٹ؟ سو پلیز رائٹ اٹ ڈاؤن اگین. لحن خفی جو ہے وہ مسٹیک ہوتی ہے جو کہ ہڈن ہوتی ہے, چھپی ہوئی مسٹیک ہوتی ہے. اور اس میں دو لیولز ہیں ہمارے پاس. جو فرسٹ لیول ہے وہ ہوتا ہے جو کہ ذرا پرومیننٹ مسٹیکس ہوتی ہیں, یعنی واضح ہو جاتی ہیں, جلدی واضح ہو جاتی ہیں, اور ایک عام ٹیچر تدبیر کا ان مسٹیکس کو فائنڈ آؤٹ کر دیتا ہے, جیسے دغام کا اسکپ کرنا, اخفا کا اسکپ کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آتی ہیں. نون میم ساکنہ کے احکامات کا اسکپ کرنا یہ اس کے اندر آتے ہیں. مدود کی لینتھ کو زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ پراپر نہ کرنا وہ اس کے اندر آتا ہے. جو لحن خفی لیول 2 ہے اس کے اندر موسٹلی صفات کی مسٹیکس ہوتی ہیں, ایگزیجریشن ان کا قرار, یا ہمس کا اوائڈ کرنا, یا مراتب جو آپ کے تسخین کے مراتب ہیں ان کو آپ صحیح طریقے کے ساتھ نہ رکھیں تو اس کو اسکپ کر دینا, یا ان کو صحیح طریقے کے ساتھ نہ رکھنا, یہ بھی جو ہے یہ اسی کے اندر شامل ہے. اور اسی طرح سے بما کو کمپلیٹ نہ کرنا, کسرہ کو کمپلیٹ نہ کرنا, یہ چیزیں بھی لحن خفی لیول 2 میں آتی ہیں. اسی طرح سے جو فتح تقلیل اور امالہ جو ہے وہ کسی ایک سسٹر کا کوشچن تھا کہ کیا ہم جب ہم ڈسکس کر رہے تھے جوف کی اس کو کیا آپ الفاظ کو کیسے پڑھیں, واواز کو, یعنی الف مدیہ کو کیسے پڑھیں, واو مدیہ کو یا مدیہ کو, تو کسی سسٹر نے کوشچن کیا تھا کہ کیا ہم الف کو ٹیڑھا کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں نے جواب دیا تھا کہ نہیں, اس میں ساؤنڈ جو ہے وہ بالکل اوپن ہونی چاہیے, اسٹریٹ ہونی چاہیے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ٹیچر اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اسے تھوڑا ٹیڑھا کر کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہمارے پاس اوتھینٹک چینج آتی ہیں حفظ کے لیے اس میں بالکل اسٹریٹ ساؤنڈ ہے. کیونکہ کچھ اور ریسائٹیشن میں ہلکا ٹیڑھا کرنا الف کو, جس میں 75% الف اور 25% واو ہے, دیٹ از کالڈ تقلیل. کچھ ایسی ریسائٹیشن بھی آتی ہے جس میں امالہ ہے, یعنی 75% یا اور 25% الف, یعنی بہت کم اماؤنٹ الف کی ہوتی ہے اور زیادہ یا اس کے اندر ایڈڈ ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ امالہ. آج ہم جو انشاءاللہ شروع کریں گے مخرج جو ہم کر رہے تھے, ہم نے شروع کیا تھا الحلق, حلق تھروٹ, جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین اس کی پارٹیشنز ہیں. اقصو الحلق, اپنے نوٹس کو لیجئے عربک ٹرمز کے لیے, وسط الحلق اور ادن الحلق. اقصو الحلق ڈیپ پارٹ آف تھروٹ کو کہتے ہیں, آپ کے حلق کا سب سے نیچے والا حصہ جو سینے کے قریب ہوتا ہے. یہاں سے دو لیٹرز کی ساؤنڈ آتی ہے, حمزہ اور ہا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب چونکہ ہم لیٹرز کو پڑھیں گے, حلق سے لے کر لسان اور شفتان, ان تینوں ایریاز کے اندر جتنے بھی سب مخارج ہیں اور جتنے, یعنی تمام عربک لیٹرز جو ہیں وہ ان تین ایریا سے آ رہے ہیں, تو اس کی پریکٹس کے لیے آپ کو جو میں نے طریقہ بتایا تھا وہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے لیٹر کو ساکن کرنا ہے. جیسے ہاں آج ہم پریکٹس کریں گے, حمزہ کریں گے, آپ ہاں لیٹر کو ساکن کریں گے, پھر اسے مشدد کریں گے اور مشدد لیٹر کے اوپر حرکات چینج کریں گے, یعنی آہ, کیونکہ ساکن لیٹر آپ وداؤٹ ہیلپر حمزہ کے نہیں بول سکتے, تو آپ نے پہلے ہیلپر حمزہ لگا دینا آہ, اور اسی طرح سے آہ لائک دیٹ. اس میں ساری ساؤنڈ کور اپ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہم اس پریکٹس کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ آپ سارے یعنی لیٹر کی تمام حرکات کے ساتھ, انکلوڈنگ اس کے سکون کے ساتھ, آپ ساری ساؤنڈ کو پریکٹس کریں, انہیں پرفیکٹ کریں. آج ہم چونکہ اب ہم حمزہ اور ہاں کو دیکھ رہے ہیں, تو کمپیریٹیولی جو لیٹر آسان ہے اسے میں پہلے ڈسکس کروں گی تاکہ آپ اس کو ہٹ کر کے تو اپنے مخرج کو فیل کرنے کی کوشش کریں. اچھا, ایک اور چیز آپ اپنے نوٹس میں مخارج کے ساتھ ایک بڑا بڑا نوٹ لکھ سکتے ہیں, اور وہ یہ کہ مخرج از ایکچولی, آپ نے نا اس کو یہ وہ آرٹیکولیشن پوائنٹ نہیں ہے جسے آپ, ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جسے آپ نے رکھ لینا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اوکے ہاں حمزہ ہاں از کمنگ فرام اقص الحلق, از ایکچولی مخرج از ایکچولی ناٹ اے اسٹیٹمنٹ ٹو میمورائز. مخرج از اے پوائنٹ ٹو ریکگنائز, دس از وٹ یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے, آپ اپنے ریویو کے لیے کہ مخرج کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جسے آپ نے حفظ کر لینا, بلکہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جسے آپ نے ریکگنائز کرنا ہے, جسے آپ نے فیل کرنا ہے تاکہ آپ اسے استعمال کر کے تو وہاں سے ساؤنڈ کو بول سکیں. تو سب سے پہلے ہم حمزہ کو دیکھیں گے, کیونکہ ہاں اور حمزہ میں کمپیریٹیولی موسٹلی جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے حمزہ زیادہ آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور چیز یاد رکھیں کہ پہلے ہم ساکن کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں, کیونکہ ساکن ساؤنڈ کو بولنا آسان ہوتا ہے بنسبت متحرک ساؤنڈ کے. تو ہم حمزہ کو پہلے لیں گے اور پھر ہم پہلے دیکھیں گے کہ حمزہ ساکن کیسے پروناؤنس ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ حمزہ ساکن بولتے ہیں تو ایک یہ جرکی ساؤنڈ ہوتی ہے, یعنی لائک دیٹ, یعنی آپ نے ایک اسٹرانگ جرک دینا ہے. ایک اور اس میں نوٹ لکھ لیجئے, کافی سارے نوٹس ہیں, اس میں ایک اور نوٹ لکھیں کہ حمزہ سے پہلے آپ حمزہ نہیں لگا سکتے. اس سے ریزن ہم مدود کے چیپٹر میں جب ریویو کریں گے, آپ لوگوں کے جو پیچھے آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا ریویو کریں گے, تو اس میں اس کا ریزن آپ کو بتاؤں گی. حمزہ ساکن سے پہلے آپ حمزہ نہیں لگا سکتے, لائک جیسے باقی سب لیٹرز کو ہم بولیں گے ہم حمزہ کو نہیں بول سکتے. دیر از اے اسپیسیفک ریزن فار دیٹ, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اس لیے حمزہ سے پہلے آپ کوئی اور لیٹر لگا لیں, با لگا لیجئے, تا لگا لیجئے, میں با کے ساتھ بولوں گی, مگر آپ اپنی چوائس کا کوئی بھی لیٹر لگا سکتے ہیں حمزہ سے پہلے. تو اٹ ساؤنڈز لائک با, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے اس طرح سے اس کو بولا اور اب آپ یعنی با اور پھر متحرک کو الگ کر کے بول دیں. ٹھیک ہے, با ایک حمزہ ساکن ہو گیا, پھر آپ دوسرا حمزہ جو ہے وہ مت کے ساتھ بول دیجیے, یعنی با, اور یہ جرک ساؤنڈ ہے اس کی. ٹھیک ہے, دین انیشیٹ دا حمزہ فروم دا سیم پوائنٹ. یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے اسٹوڈینٹس حمزہ کو نا متحرک حمزہ کو اس کے مخرج سے نہیں بولتے, جیسے السمائی, وہاں سے ہی آپ نے متحرک کو بھی نکالا ہے, با آ با ای با او, اسی پوائنٹ سے انیشیٹ کیجئے حمزہ کو. اس کے اندر اب ہم کامن ایررز دیکھتے ہیں, جو کامن ایررز ہیں وہ اس کے اندر جیسے فار ایگزامپل, یعنی میں کامن ایررز اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاؤں گی. جیسے میں نے سنا سم ٹائم اسٹوڈینٹس ایکچولی اس کو تھروٹ میں نہیں لے کر جاتے بلکہ کاف کے مخرج سے بولتے, لائک بٹ یو نو بٹ لائک یو مین اون. اب آپ کو اس کا ڈفرنس بہت کم فیل ہو رہا ہوگا, یو مین اون, لیکن اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو اٹ ساؤنڈ لائک یوک, یعنی وہ صرف آپ ایک ایئر نہیں نکال رہے نا کاف کو پرومیننٹ کرنے کے لیے, اٹس ایکچولی یوک مین اون, یعنی وہ حمزہ کو ہٹ کرنے کے بجائے کاف کو مخرج ہٹ کر کے اس کو بول رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بہت ریئر ایرر ہے, بٹ آئی ہرڈ فرام سم آف دا اسٹوڈنٹ, سم آف دا پیپل جو کہ جرکی ساؤنڈ کو ایسے فیل کرتے ہیں, یوک ناٹ یوک, یو یو آپ کی زبان کہیں پہ ٹچ نہیں ہونی چاہیے, آپ نے حلق میں جانا ہے, یو مین اون. پھر اسی طرح سے جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس کے اندر جرکی ساؤنڈ آنے لگ جاتی ہے, یعنی قلقلا, یو ارمی, یو مین اون, ڈونٹ ریپیٹ دا ساؤنڈ آف دی حمزہ, اس میں صرف ایک جرکی ساؤنڈ ہوتی ہے, یو مین اون, یو مین اون, اس طرح سے. پھر میں نے ایک اور بہت کامن جگہ کے اوپر, جیسے کسی ایک ویب سائٹ سے کوئی پریکٹس کرنے کے لیے کہہ رہا تھا, تو میں اس ویب سائٹ کو تھوڑا چیک کر رہی تھی, تو اس میں اس طرح سے تھا کہ انہوں نے لیٹرز کو پروناؤنس کیا ہوا تھا اور دے آر سینگ ہاں آفٹر دی حمزہ, لائک فار ایگزامپل جیسے با لائک دیٹ, تو اب حمزہ کے بعد آپ نے کوئی اور ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرنی. جیسے فار ایگزامپل ہم پڑھتے نا میشا فنش یور ساؤنڈ, اس کے بعد کوئی آواز نہیں آنی چاہیے, ڈونٹ سی لائک یشا, کیا اس کے بعد جو ہے وہ اچھی سی ہوا ریلیز کریں, دیٹس اے کامن ایرر, سم آف دا پیپل آر ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے, جس میں آپ کو بتایا کہ ایک ویب سائٹ کے اوپر بھی پریکٹس میں جو مٹیریل پڑھا ہوا تھا اس میں میں نے یہ بہت کامن ایرر دیکھا, اینڈ دیٹس ناٹ الاؤڈ, کیا آپ اس کو اس طریقے کے ساتھ بولیں, اس میں جرکی ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے, کاف کے مخرج کو نہیں ہٹ کرنا, میک شیور کیا آپ اس کو اس کے مخرج سے ہٹ کر کے بول رہے ہو. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک کامن ایرر بول کے بھی دکھایا تھا, اگر یہ حرف مد کے بعد آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اگر حمزہ کسی بھی مد لیٹر کے بعد آ رہے ہیں تو وہ بہت آرام سے لیک ہو جاتا ہے, جیسے السمائی, تو وہ اسٹوڈینٹس اس کو اس کے مقصد سے بولنے کے بجائے اسے سہل کر دیتے ہیں, ایزی کر دیتے ہیں حمزہ کو بولنا, یعنی السمائی, تو السمائی ایسے نہیں, السمائی مخرج سے اس کی آواز کلیئرلی آنی چاہیے. ا یعنی اعملتم, ناٹ لائک اعملتم, اعملتم اسے کلیئرلی ہٹ کر کے آپ نے بولنا ہے, مخرج کو ہٹ کر کے آپ نے حمزہ کو بولنا ہے. اور یہی فائدہ ہے جب آپ ساکن اور متحرک کو پروناؤنس کرتے ہیں, تو ایکچولی بہت سارے لیٹرز کے ساکن کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت ان کے متحرک کے. تو جب آپ بولتے نا با, تو آپ ایک مخرج پہ پہنچ گئے. اب آپ اس کو فیل کریں اور آپ کو فیل ہوگا کہ یہ مخرج بہت نیچے ہے تھروٹ کے, یعنی آپ سب بولیں با اور فیل کریں کہ آپ کے آپ کے تھروٹ میں کون سا حصہ اسکویز ہو رہا ہے. کیونکہ حمزہ کی کام میں نے آپ کو بتایا کہ آسان ہے, مگر آپ کو یہ چیز فیل کرنی ہوگی پر ہاں کہ اسی پلیس پہ جانا ہے. تو اکثر حلق کہاں ہے, ہم دیکھ نہیں سکتے اکثر حلق کو. سو یو شوڈ فیل دیٹ کہ جب آپ بول رہے ہیں تو حلق کا کون سا حصہ اسکویز ہو رہا ہے. اٹس ایکچولی ویری ویری ڈیپ, یعنی بالکل چیسٹ کے جو پاس حلق کا آخری والا حصہ ہوتا ہے وہ آپ کو اسکویز ہوتا ہوا فیل ہو رہا ہوگا. وہیں سے آپ اپنے حمزہ کی سام کو انیشیٹ کریں. اسی میں ایک اور کامن ایرر بہت پایا جاتی ہے, اور وہ یہ کہ آپ نے نا حمزہ کو جیسے بہت زیادہ پریس کر کے نہیں بولا, یعنی جیسے ایکچولی دس ٹائپ آف ساؤنڈ از مینشن ان ون آف دا منظوما آف ون آف اے گریٹ اسکالر, کہ انہوں نے بڑا فنی سے اسٹائل میں اس کو لکھا, اور انہوں نے کہا کہ بعض اسٹوڈینٹس حمزہ کو اس طرح سے بولتے ہیں کہ لائک جو سامع ہوتا ہے لائک اے لسنر, ہی وانٹس ٹو رن اوے, یعنی اس طرح کی سانگ ہوتی ہے لائک فنی اسٹائل میں, کہ کچھ اسٹوڈینٹس واقعی یعنی اعوذ تو وہ بہت دبا کے حمزہ کو بولتے ہیں. مے بی یو فیل سم لائک یو نو دس ایگزیجریشن کہ یہ جو ہے یہ بہت پریسڈ حمزہ ہے. تو آپ نے اس کو ایسے نہیں بولنا, جیسے کہ اسکالر نے بھی مینشن کیا اپنی ایک پوئم کی کچھ لائنس کے اندر, کہ آپ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے پریس نہ کریں کہ وہ اتنی ایگزیجریٹڈ سام ہے, بالکل ریلیکس کر کے اعوذ, یعنی مخرج کو ہٹ کرنا ہے پر آپ نے صرف دبانا نہیں ہے, اسپوائل نہیں کرنا حمزہ کو, یعنی آ یوں دبا کے نہیں بلکہ ریلیکس اعوذ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ کچھ کامن ایررز پائے جاتے تھے. اب ہم ہاں کو دیکھیں گے. ہاں اٹس لٹل بٹ ڈیفیکلٹ, اور اگر میں سے کہوں کہ یہ اٹس لائک یو نو ٹو مچ ڈیفیکلٹ, تو شاید پھر بھی یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہاں ایک بہت بڑا معمہ ہوتا ہے, یعنی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ ہاں کو پرفیکٹ کیسے کریں. جیسے ایکچولی ہاں کی جو ساؤنڈ ہے نا وہ ڈفرنٹ لینگویجز میں نہیں پائی جاتی. جیسے اگر آپ اردو لینگویج سے اس کو ریزامبل کرتے تو ہم اردو لینگویج کے اندر جو ہاں بولتے ہیں وہ ایکچولی عربک ہاں سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہم اتنا اسٹرانگ کر کے نہیں بولتے اردو میں, جو ہاں الفابٹس کے آخر میں آتے ہیں نا وہ والا ہاں. اور جو انگلش میں ایچ ساؤنڈ ہے وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سینٹر اور ڈیپ پارٹ آف تھروٹ کے بیچ میں سے آ رہی ہوتی ہے, لائک ہین ہاؤس. اگر اسی کو میں عربک میں پروناؤنس کروں تو شڈ بی ہاؤس ہین, ناٹ لائک ہاؤس ہین, کہ جس میں آپ کی جو ہے وہ ہاں سمجھ نہیں آ رہا, اس طرح سے کلیئر نہیں ہو رہا. اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے, کیونکہ بہت سارے اسٹوڈینٹس جب ہاں سیکھتے ہیں تو وہ ہاں 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 اور ہاں کے اندر مکسنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کو پروناؤنس کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جیسے لائک ٹیک اے ویری ویری لانگ ڈیپ بریتھ, یعنی جیسے ہم سانس کو لیتے ہیں نا, لمبا سانس لیتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ میں بھی آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے, آپ جو ہوا ہے اس کو اپنے سینے کے اندر تھوڑی دیر روک لیتے ہیں, لائک یوں آپ سب ناک سے سانس لیں اور اپنی جو ہوا ہے اس کو سینے میں روک لیں. ابھی ہم کوئی لیٹر نہیں بولنے لگے, کوئی حرف نہیں بولنے لگے, آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ اس ہوا کو باہر نکالنا ہے وہ دس ساؤنڈ. جیسے وہ ڈیپ بریتھ لیتے ہیں نا, دس از ایکچولی ہاں ساؤنڈ جو ریکوائرڈ ہے فور عربک. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے لانگ ڈیپ بریتھ لینا, اس جو پریشر جو ایئر بنی ہے اس کو تھوڑی دیر آپ نے چیسٹ میں, تھوڑی دیر اس لیے روکی ہوں کیونکہ میں بیچ میں بول بھی رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو چیسٹ میں رکھنا ہے اور پھر ساری ایئر کو ساؤنڈ کے ساتھ باہر نکالیں. دس از ہاں. ٹھیک ہے, یہ ہاں آپ نے پروڈیوس کرنا ہے جہاں کہیں آئے, جیسے الحمدللہ نا للہ کہ وہ اندر ہی کہیں رک گیا ہے, نہیں آپ نے ساؤنڈ کو باہر نکالا ہے. اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ تجوید میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ساری ساؤنڈ باہر کی طرف آئیں, اندر کی طرف نہیں. بول سے لائک الحمدللہ, وہ جو ابھی میں آپ کو وہ کہہ رہی تھی نا کہ وہ جو حمزہ کے ایک بہت اسٹرینج سی ساؤنڈ ہے, وہ بھی ایکچولی یہی ریزن ہے کہ آپ اس کا پریشر باہر نہیں آنے دیتے, آپ اندر ہی رکھ لیتے ہیں. आ उसे बाहर निकलने दें, उसे हाँ उस साउंड के प्रेशर को बाहर आने दें। विद लॉट ऑफ ब्रेथ जब हाँ बाहर आता है तो इट साउंड्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड स्ट्रांग साउंड ऑफ हाँ व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। ठीक है, हाँ, और अब हम उसी तरीके से बोलेंगे, साकिन बोले पहले, ठीक है, लिसन केयरफुली कि जो साउंड है ये आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसी तरह से हम इसे मुशद्दद करेंगे, इनिशिएट द फतहा फ्रॉम द सेम पॉइंट वे यू गो फॉर द साकिन, यानी कहिए उसी जगह से इनिशिएट करना है, और ये वही जगह जो हमने जैसे जर्क में फील की थी ना, एक्चुअली दिस इज द सेम। थोड़ा मेथोडोलॉजी में फर्क आ जाता है कि कैसे आप प्रोनाउंस करें हमजा को या उसकी बाकी क्वालिटीज में फर्क आ जाता है, मगर जगह हुई एग्जैक्टली सेम। यानी हमजा थोड़ा स्ट्रांगली हिट हो जाता है, हाँ जरा नरमी के साथ हिट होता है उसी पॉइंट से, डोंट से लाइक उसी पॉइंट से आपने इसको जो है वो स्ट्रांग करना है। अब हम इसके कॉमन एरर्स की तरफ आते हैं। इसके अंदर जो कॉमन एरर्स पाए जाते हैं, एक तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग वेरी वेरी डीप लाइक टू द अपर सल हालत, दे आर जस्ट सेइंग इट फ्रॉम द मिडल ऑफ वसत एंड अपर सा, लाइक यू नो बई नहू, तो वो क्या कहते हैं बई नहू, तो वो हू की तरह लग रहा होता है थोड़ा। इसी तरह से समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब बहुत बिगिनर्स सीखते हैं हा और हा को तो वो क्या करते हैं मिक्स करने लग जाते हैं, बई नाशू, तो वो काफी मुश्किल हो जाता है कि नहीं इट्स बई नहू बई नाशू, ठीक है, बई नहू या आपका दूसरा वाला हा है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह तो क्लियरली उसमें दोनों में हा, क्योंकि दोनों हा एक ही वर्ड में आ रहे हैं तो आप उसे फर्क रखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो वो स्ट्रांग होना चाहिए। इसके साउंड को और एयर को अंदर की तरफ नहीं रोकना, लिल्लाही उससे वीक हो जाता है, लिल्लाही क्या आप उसे बाहर नहीं आने दे रहे, लिल्लाही आप मकसद से यूज करें, बट यू नो आपने उसकी साउंड को कंट्रोल कर लिया, वो मुंह से बाहर नहीं आ रही, लिल्लाही एयर भी बाहर नहीं आ रही, तो वो फिर हा वीक लगने लग जाता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको मोटा करने लग जाते हैं, ठीक है, हैवी करने लग जाते हैं। मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ कि आप के अंदर अगर मिस्टेक्स है तो यू कैन बी योर ओन टीचर्स, एंड जैसे आप टीचिंग ट्रेनिंग में भी हैं तो जब आप स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करें तो आप फोरम पिक कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ मिस्टेक माई स्टूडेंट इज डूइंग, सो यू नो यू कैन करेक्ट दैट। सो आपके लिए जरूरी है और ये बहुत बेहतर है कि आप इन कॉमन एरर्स को लिखें और चेक करें, ठीक है। तो इसमें जब हा को आपने बोलना है तो डोंट मेक इट हैवी, लाइक यू करके नहीं, और ये जो हैवीनेस है ये क्यों आती है, ये असल में तब आती है जब आप मुंह को ना प्रेशराइज कर लेते हैं, आप अपने मुंह में यू प्रेशर फील कर रहे हैं और मुंह को भर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, लाइक जैसे बई ना ह तो ना ह, इसमें तो अलिफ भी हैवी हो रहा है, मैं अलिफ को भी हैवी कर रही हूँ, बई ना ह मुंह से लाइक ह नहीं, बई ना हा रिलैक्स करके, मेक योर टंग स्ट्रेट। किसी भी लेटर को अगर आपका लेटर हैवी है उसे लाइट करने के लिए जस्ट मेक योर टंग स्ट्रेट, और जो प्रेशर है ना उसको फील करें, प्रेशर को मुंह के अंदर नहीं रखना बल्कि बाहर निकालना है, लेटर को लाइट करने के लिए प्रेशर आपका मुंह से बाहर की तरफ बहुत स्मूथली निकलना चाहिए। तो मखरज ऑफ हा और फिर मखरज ऑफ अलिफ, तो हा इज कमिंग फ्रॉम अक्सल हालत एंड बैना हा जो वर्ड है उसमें जो अलिफ आ रहा है दैट इज फ्रॉम दी जाऊ, तो हा चेंज योर मखरज, लाइक डोंट से हा, यानी वो आप हा ही का मखरज यूज करें, नॉट लाइक दैट, बैना हा इसका मखरज छोड़ दें एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द साउंड फ्रॉम द जव फॉर द अलिफ, ठीक है, बैना हा इस तरीके के साथ। तो इसमें भी ये कुछ कॉमन एरर्स होते हैं। फिर जब ये साकिन होता है इसमें भी स्टूडेंट्स, चूंकि ये कलकला वाला जो एस्पेक्ट है वो स्टूडेंट्स में खासतौर पर बिगिनर्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो वो हा को बाउंस करने लग जाते हैं, लाइक सो दे स्टार्ट सेइंग लाइक अहवा, सो डोंट से लाइक अह, डोंट रिपीट द साउंड हिट, और आपने उस हिट से तब तक अपने आप को नहीं हटाना जब तक आपकी आवाज बंद नहीं होती, यानी अह वाह साउंड को बंद करके फिर आपने आगे जाना है। अगर आप ساؤنڈ کو بھی ساتھ موو کریں گے اور ساتھ اپنے مخرج بھی چینج کرنا, چونکہ آپ کو مخرج فوراً چینج کرنا ہوتا ہے نا لیٹرز میں, پہلے ایک مخرج سے لیٹر بولا پھر جو نیکسٹ لیٹر ہے اس کے مخرج سے جانا پڑے گا. اور جیسے واہ نے مجھے واؤ پہ آنا ہے تو میں مخرج ہاں کر چھوڑوں گی تو واؤ پہ آؤں گی. اب جب میں مخرج ہاں کر چھوڑ رہی ہوں اس سے پہلے میری آواز ختم ہونی چاہیے. اگر میری آواز کنٹینیو ہے اور میں مخرج چھوڑ رہی ہوں تو یہ کلکنا دے گا آہ واہ, میں نے آواز نہیں چھوڑی, میں نے آواز کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے آہ واہ اور ان چینجنگ دا مخرج. پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جب آپ ہاں کے اوپر اینڈ کر رہے ہوں تب آپ نے ہاں کو پرومیننٹ رکھنا ہے, تو یہ تیز کی روح ہاں کو اپنے پرومیننٹ کرنا ہے. سم ٹائمس اسٹوڈینٹس اس کو بولتے ہیں لائک تیز کی روح, تیز کی روح, تو وہ ہاں ایبسینٹ ہو جاتا ہے. ڈونٹ ڈیلیٹ اے لیٹر, یو نو اٹس اے لہن جلی کہ آپ لیٹر ڈیلیٹ کر دیں, آپ نے لیٹر ڈیلیٹ نہیں کرنا. اور اس میں ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے, جیسے آپ لوگ بیسک تجویز سے تو فیملی آپ کو پتا ہے رون ہیوی ہوتا ہے, اگر اس مفقوش ہو یا جو ہے مضموم ہو کچھ اور اسپیسیفک اس کے بھی اور سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں, لیکن فتحہ کے ساتھ اور بما کے ساتھ یہ ہیوی ہوتا ہے, تو آپ نے را کو ہیوی کرتے کرتے ہاں کو ہیوی نہیں کرنا. لائک تیز کی رو نہیں, تیز کی رو جو پریشر را کے لیے منہ میں بن رہے ہیں ہاں کے لیے وہ ریلیز آپ ہو جائے گا. تیز کی رو زیک رو مکر رو میں, اس میں تو آلریڈی ہی لائف لیٹر ہے بفور دیٹ مکبو ہے رو. اب آپ اس میں دیکھیں یہ ہیوی لائٹ ہیوی لائٹ کا کمبینیشن آ رہا ہے, تو اس میں بھی آپ کا لیٹر ایک دوسرے سے کٹ نہیں ہونے چاہیے. موت بو پھر ہاں لائٹ پھر رو ہیوی پھر ہاں لائٹ موت بو ہے رو لائک دیٹ سف رو بر رو رو بر رو رو یعنی ہاں لائٹ ہائٹ سولہ کون سو کے بعد بھی کون تک نہیں سولہ کون ہاں آپ کا لائٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے کچھ کامن ایررز تھے جس کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ہاں اور حمزہ کو پروناؤنس کرتے ہوئے یہ کامن ایرر نہ ہو. اسی طرح سے جیسے حمزہ ہے اگر اینڈنگ میں وہ آ رہے ہیں سم ٹائمس اسٹوڈینٹس اس کو بھی اسکپ کر جاتے ہیں, تو بی کیئرفل جب آپ حمزہ اور ہاں پر اسٹاپ کریں گے لیٹر آپ کا اسکپ نہیں ہونا چاہیے. جیسے شا ویئر از حمزہ شا آپ نے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے شا, اور اس میں بہت اسٹوڈینٹس کو پرابلم ہوتا ہے لائک وہ کہنے لگ جاتے ہیں شا نہیں, وہ بیچ میں کوئی اور لیٹر ایڈ کر دیتے ہیں, تو ایسا نہیں آپ نے لیٹر ایڈ نہیں کرنا, اٹ از لائک شا اور شا کو آپ نے شا لمبا کر دینا شا شا لائک. اور ہاں میں بھی ہاں کو ہٹ کریں, اس کے مخرج کو ہٹ کریں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو تھوڑا ریکگنیشن ہوگی مخرج کی اور فیلنگ میں, کیونکہ اس میں مخارج کے پورے چیپٹر میں ہم بہت زیادہ سنسیشن لیں گے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ ہٹ ہو رہا ہے, کیا مخرج ہے اور اس کو کہاں آپ نے ہٹ کرنا ہے اور اس کو فیل کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ ٹھیک ہے. ہم اس نیکسٹ ویک جو ہے وسط الحلق کریں گے. بارک اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر جزیرہ سے سہنا مسکون طلاق کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ اتنی زبردست طریقے سے ایکسپلینیشن ہمیں ملی اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی آپ لوگوں کو خود نظر آیا نا کہ کتنا چھوٹا چھوٹا ڈفرنس, یعنی صرف یشا کر دیں اور یشا پڑھ دیں تو کتنا, یعنی کتنی باریک لسننگ. اور یہی بات سے ہنہ نے ہماری انٹروڈکشن میں کہی تھی نا کہ ہمیں اپنے سننے کو بہت اسٹرانگ کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی لسننگ کو اسی طرح اسٹرانگ کرے اور ہمارے بھی آبزرویشن کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کر دے کہ ہم لوگ اپنی خود سے غلطیاں نکال سکیں. اور آج کے سیشن میں بھی ہم نے یہی بات سنی نا کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو ہم لوگ اپنے اسٹوڈینٹس کو یہ کہیں کہ یا تو کوئی اور آپ کی ہمیشہ غلطی نکالتے رہے یا پھر آپ خود سے اتنے اسٹرانگ ہو جائیں سیکھ کر کہ آپ اپنی غلطی خود پکڑنا شروع ہو جائیں. اور انشاءاللہ ہمیں اسی لیول پہ جانا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو خود پکڑ سکیں. ٹھیک ہے, چلیے جی, اپنے لیسن کو ریوائز کیجیے گا. سب لوگوں نے نوٹس بنائے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنے نوٹس کو ریوائز بھی کرتے ہوں گے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم آپ کی جب لسننگ ہوگی تو سوچے ہیں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کو کون سی سورہ کی لسننگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ خود نیکسٹ کلاس میں آپ سے تختی بھی وہ سن لیں جب آپ کے مہارت کمپلیٹ ہو جائے, تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے ان کو جو جو آپ لوگ پڑھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ سناتے بھی چلے جائیں. چلیے بارک اللہ فیکم, اب نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں جو ہمارا سیشن ہے کتاب الایمان صحیح بخاری میں. آپ سب لوگ اپنی بکس اوپن کر لیں. پہلے ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ درود شریف سنیں گے اور اس کے بعد پھر اپنی صحیح بخاری سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, سب لوگ ریڈی ہیں اپنے نوٹ بکس کے ساتھ, سب لوگ اپنی صحیح بخاری کی بکس کے ساتھ ریڈی ہیں؟ جلدی سے بند ٹائپ کیجیے. چلیے الحمدللہ گڈ, ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نحمدک ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری حلول عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کی کتاب میں سے آج ہم کتاب الایمان کا آغاز کریں گے. ابھی تک ہم اس کتاب میں سے اس کے انٹروڈکشن کے بعد کتاب کیف بدل وحی پڑھ چکے, اس میں 7 حدیثیں تھیں, اگر کچھ سیشنز میں 8 ہیں 7 ہیں. ہم نے اس میں وحی کی ہر ممکن چیزیں پڑھ لی. مثلاً صرف ایک دہرانے کے لیے 2-4 منٹ میں آپ کو پچھلے حصے کا ریکیپ کروا دوں. ہم نے اس پورے چیپٹر میں جو حدیث پڑھی اس میں سے پہلی حدیث نے نیت کی اہمیت کو بتایا. انما الاعمال بالنیات, وہ ایک قسم کی مقدمہ یا خطبہ تھی اس کتاب کا. دوسری حدیث میں ہم نے وحی کے نازل ہونے کے مختلف انداز سیکھے. تیسری حدیث میں ہم نے دیکھا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی, اللہ کے نبی کے پاس فرشتہ کیسے آیا. چوتھی حدیث میں ہم نے دیکھا وحی کا تسلسل, کنٹینیوسلی وحی کا آنا. پانچویں حدیث میں ہم نے دیکھا کہ وحی لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کتنی زیادہ تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ آپ فکر نہ کیجئے, ہم اس کو آپ کے سینے میں جمع کریں گے. اور چھٹی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ وحی کو یاد کروانا, یعنی جبرائیل کے ساتھ دور کروانا, یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کیا, اور ہر سال آپ جبرائیل کے ساتھ اس کو کرتے تھے. اور آخری روایت جو ساتویں تھی, بلکہ 7 نمبر کی جو حدیث تھی, اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی سخاوت کتنی تھی, کہ آپ کس طرح سے قرآن کو بھی عام کرتے تھے. اور آخری حدیث جس میں ہم نے ہرقل کا قصہ کثرت سے پڑھا, اس میں ہم نے ہرقل کے معرفت باللہ کا سفر پڑھا. آج ہم پڑھنے لگے ہیں کتاب الایمان, ایمانیات. امام بخاری کی ترتیب بڑی خوبصورت ہے. آپ دیکھیں کہ پہلے ٹاپک سے ہمیں یقین دلا دیا کہ یہ دین جس کو ہم سیکھ رہے ہیں اس کا ریسورس وہی ہے, من گھڑت باتیں نہیں ہیں. اور اتنے دن سے ہم وہی کی بات پڑھ رہے ہیں, جس کے بعد آپ کا بھی تو دل ٹھوک گیا ہوگا نا, کہ یہ لوگوں کی کئی بھی باتیں نہیں ہیں, کی لوگ قال نہیں ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے جو بڑے اہتمام سے آیا. اب یہاں ایمانیات ہیں, اس کے بعد علم کی بات ہے, اور اس کے بعد پھر نماز, پھر کی باتیں, وضو, اور پھر بہت پریکٹیکل چیزیں شروع ہوں گی. تو آئیے تھوڑا سا ہم ایمان کو پہلے سمجھیں, کیونکہ ایمان کو سمجھے بغیر بات نہیں بنتی. لفظ ایمان امن سے ہے, امین یو مینو, حمزہ میم نون اس کا روٹ ہوتا ہے. اسی سے لفظ مومن بھی ہے. انسانوں کے لیے لفظ مومن ہو تو امن میں آنے والا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام بھی المومن ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ مومن آتا ہے تو مراد ہے امن دینے والا. ایمان کیا ہے؟ دل کو امن دینے والی چیز. ایمان سے زندگی میں امن, پیس, چین آ جاتا ہے. اور ایمان بندے کو دنیا کی سب سے بڑی دولت سکون دیتا ہے. ایمان کے تین مختلف درجے ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تھری ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں. نمبر ایک، دل سے تصدیق، پھر زبان سے اقرار، اور پھر اعضاء سے عمل. ان کو عربی میں ایک ٹرم میں ہم بولتے ہیں، تصدیق بالقلبی، اقرار باللسانی، والعمل بالجوارح. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دل مانتا ہے، لیکن دل مان جائے اور زبان اس کا اقرار نہ کرے تو ایمان پورا نہیں ہوتا. مثال دیں گے، ہرکل دل مان گیا تھا، زبان پہ بھی بات آ گئی، لیکن اپنی حکومت کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے عمل میں نہ ڈل سکا. تو گویا کہ وہ شخص بھی مومن نہیں ہے جو دل سے تو مانتا ہے لیکن زبان پہ نہیں لاتا اور عمل میں نہیں لاتا. ابو طالب کون تھے؟ دل کے مومن تھے لیکن زبان پہ لا الہ الا اللہ نہیں آیا، حالانکہ عمل گواہیاں دیتا رہا بہت حد تک اسلام کی. ہرکل کا کیا معاملہ تھا؟ دل بھی مانا، زبان بھی مانی، عمل نہیں مانا، ختم ہو گئی بات نہیں. ابو طالب کا معاملہ کیا تھا؟ دل مانتا تھا، لوگوں کے ڈر سے زبان پہ بات نہیں آئی، عمل کافی حد تک اسلام کے مطابق تھا لیکن فائدہ نہیں ہوا. ایمان جو قابل قبول ہے اس میں یہ تینوں چیزوں کی موافقت لازمی ہے. دل سے مانے، کوئی شخص جب اسلام پہ آتا ہے تو سب سے پہلے دل سے وہ مانتا ہے، اس کا دل گواہیاں دیتا ہے، پھر وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے کچھ باتیں کرتے ہیں، اس سے اس کی زبان کھلتی ہے اور وہ مسجد میں سب کے سامنے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. چاہے اس وقت اس کی زبان ذرا سا شہدو کی جگہ آشہدو نکلے، بول بھی نہ سکے، لیکن آج وہ ایمان کے دوسرے لیول پہ آ گیا. بادشاہ ختم نہیں ہوتے. اس کے بعد اصل ایمان جو ساری زندگی کا محیط ہے وہ ہے عمل سے، عمل بھیجے والے، جسم کے ہر عضو سے اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ. یہود کون تھے؟ مانتے تھے، معرفت بھی تھی، تصدیق بھی تھی، لیکن پھر بھی مومن نہیں بنے. کیوں؟ عمل گواہی نہیں دیتا. تو یاد رکھیے کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے، کیونکہ یہ آگے بات ہونی ہے اس لیے میں یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ کہتے ہیں ایمان کہنے کا نام ہے تو عمل کرنے کا نام ہے، حالانکہ ایمان بذات خود مومن کا سب سے بڑا عمل ہے. ٹھیک ہے، آگے جا کے آپ سمجھیں گے ان باتوں کو. چلیے ایک بات اور بھی سمجھیے، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں مسلم اور نان مسلم کے فرق کے علاوہ، سمپل ہیومنز، سائیکالوجی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، سکسیس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کامیاب لوگوں کی باتیں، اسی طرح کی کچھ باتیں جو لوگوں نے کامیاب ہونے کے لیے پیش کی ہیں نا، کہتے ہیں کہ دنیا میں بس وہ شخص کامیاب ہوتا ہے. کون؟ نمبر ایک، جس کے پاس قوت یقین ہو، قوت ارادی کہہ لیں اس کو، پاور آف کانفیڈنس، یعنی اس کو اعتماد ہونا چاہیے. دوسری چیز وہ کہتے ہیں اس کے قوت ارادی ہو، ول پاور، کرنے کا کچھ ارادہ اور اس پہ جمنا. تیسری قوت، قوت تخیل، پاور آف امیجینیشن، سوچ سکے کچھ، ارادہ، خواب دیکھ سکے. اور چوتھی ہے قوت ہدایت، یعنی پریکٹیکل سٹیپس اٹھا سکے. جو لوگ بے دین ہوتے ہیں نا، یعنی لاخدا لوگ، وہ یہ چاروں قوتیں انسان کے اندر ڈھونڈتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی ذات پہ یقین ہونا چاہیے، یس آئی کین ڈو اٹ، جس کو ہمارے یہاں بھی نسندی میں بول دیتے ہیں، مجھے اپنے زور بازو پہ بڑا اعتماد ہے. اس بازو کے زور کا کیا اعتماد جو ہلکی سکون سے جھولتا ہوا ایک پرزا بن جائے. جس چیز کو لوگوں نے انسان کی قوت سمجھا، اسلام کہتا ہے اپنی اس کمزور ہستی کو ایک ایسی طاقت میں ڈھونڈو کہ جو نہ جس کو نہ موت نہ فنا ہے، اور وہ حی القیوم ہے. ایمان ہے نہ نظر آنے والی ذات پر یقین کا نام، نہ نظر آنے والی ہستی کے ارادوں کو ماننے کا نام. وہ نقل نہیں آتا لیکن کاننا کا تراہو کی کیفیت سے اس کا ایک تخیل بنا کر اس سے ہدایت مانگنے کا نام ہے. ایمان کے کچھ مرتبے ہوتے ہیں, لیولز. ایک دن میں نہیں ایمان پورا ہوتا, کہنے میں ایک لفظ ہے ایمان, میں ایمان لائی, میں مومنہ, فلاں فلاں, لیکن اس کے اندر خزانے ہیں. سب سے پہلا ایمان کا مرتبہ ہوتا ہے معرفت, عارف یعرف تعارف, عرف سے معرفت ہو. ہرقل نے جو سوال کیے تھے ابو سفیان سے, یہ معرفت کے لیے تھے, اور معرفت ملتی ہے جاننے سے. تو دوسرا درجہ ہے علم. سب سے پہلے معرفت پھر علم. جیسے ہیرے کو جاننے کے لیے اس کی خصوصیات جاننی لازمی ہیں, آپ کیسے پرکھیں گے کہ یہ ہیرا اصلی ہے کہ نقلی؟ آپ کو ہیرے کی صلاحیتیں بتانی چاہیے, اندھیرے میں چمکتا ہے کہ نہیں, زبان پہ رکھیں تو کوئی مر جاتا ہے, اور ڈسینڈر. جس کو اس کی خصوصیات پتا ہوں گی وہ فوراً کھڑے اور کھوٹے کا فرق جان لے گا. اسی طرح اللہ کی معرفت کے لیے علم لازمی ہے, اور علم سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے. یہ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں نا, اصل میں یہ بھی ہم معرفت کے لیے پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا قرآن کیوں پڑھے, عمل کریں. وہ تو دو دن کی بات ہے, بتا دیں ایسے پڑھ لو یہ کر لو. بار بار 30 بارے پڑھتے پڑھتے پسینے کیوں آ جاتے ہیں کہ ہر سبق کے بعد ہمیں اللہ کی معرفت ملتی ہے کہ کرنا ہی پڑے گا. بیچ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میری مدد کرتے ہیں, جن کو ہم استاد کہتے ہیں, اسکالرز کہتے ہیں, دائی دین کہتے ہیں. ان کی حیثیت راستے کی ہے, یہ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں, یہ میری منزل نہیں ہے. ان کی ذات میں کھونے کی بجائے اصل میں اللہ کی ذات کو پانا ہے. پھر اس کے بعد ایمان کا جو اگلا مرتبہ ہوتا ہے نا, وہ اعتماد کا ہے. اللہ کی ذات پہ اعتماد ہو جائے, وہ میرا برا نہیں چاہ سکتا, ہی از ناٹ مائی اینمی, اور پھر بھروسہ. مجھے آپ دیکھیے کہ ماں باپ ایک اجنبی کے ساتھ بیٹی کو بھیج دیتے ہیں نا, کیوں بھیجتے ہیں؟ اعتماد پہ بھیجتے ہیں نا کہ جا کے ہماری بیٹی کو یہ قتل نہیں کر دے گا, یہ ایک اچھا انسان ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ روتے ہوئے بھیجتے ہیں اور بعد میں شکر کرتے ہیں کہ چلو اللہ نے فرض پورا کیا. اسی طرح ایمان ہے اپنے سارے معاملے اللہ تعالی پر ڈالنے کا. عمل کی کمزوری اصل میں ایمان کی کمزوری ہے. اب میں اس سے زیادہ اگر اس پہ بات کروں گی تو ہم حدیث شروع نہیں کر سکیں گے. میں اس پہ آپ کو دعوت دوں گی چند لیکچرز کی. ایک ہے شروط لا الہ الا اللہ, 11 شرائط تھی, اگر ساتھیوں نے نہیں ڈالا تو ویب پہ ڈال دیں. ایمانیات میں اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک نئی ویب سائٹ بھی آج کل ویب سائٹ پہ آ گئی ہے, جس میں صرف لیکچرز ہیں ٹاپک وائز, اور اس میں بھی انشاءاللہ اور چیزیں ڈلیں گی. تو ایمان کے ٹاپک کے مختلف لیکچر سنیں. اسی طرح میں نے پچھلے سال رمضان کی تانت راتوں میں ایمان کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سیشنز دیے تھے, یہیں ہوئے تھے لندن میں. تو ایمان کا ٹاپک سننے کے قابل ہے. اس کی کمی اصل میں ہماری زندگی میں خرابیاں پیدا کرتی ہیں. پھر ایک بڑا معروف لیکچر ہے, کئی سال سے چل رہا ہے, فروٹس آف ایمان, ایمان کی باتیں. اور اسی طرح سورۃ ابراہیم کی آیات الم ترا کئی قدر رب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ, ان کی تفسیر سن لیں اور ضرور سنیں, پھر آپ سمجھیں گے. آج ہم چلتے ہیں احادیث پہ. ہمارے سامنے جو حدیث آج موجود ہے پہلی اس باب کی, اس کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اب ہمیں احادیث کو اپنی آنکھوں سے پڑھنے کے بعد اور زیادہ ایمان عطا کریں اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کی کمیوں کو دور کرتے ہوئے ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کتاب الایمان تو ایک جنرل ٹاپک ہے نا, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ سب ہیڈنگز ہیں, سب ٹائٹلز ہیں. جیسے پہلا ٹائٹل ہمارے پاس کیا ہے, قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمسہ. یعنی پہلا ٹاپک ہے کہ اسلام کی بنیاد کیا ہے. مستفی حدیث ہے, میں پڑھوں گی, آپ میرے ساتھ دہرائیے گا, انشاءاللہ یاد بھی کر لیں, بہت ہی آسانی سے یہ حدیث یاد ہو جاتی ہے. پڑھیے گا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے سے ہم کیا کہیں گے, روایت سند, ٹھیک ہے, کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کون سی قسم ہے یہ حدیث کی؟ قولی, سن کے صحابی نے بیان کی. اب متن کے الفاظ دہرائیں گے ہم لوگ. بنی الاسلام,
علی
خمس
کون کون سی چیزیں آپ چاہیں تو حدیث میں 1, 2, 3 یا اے بی سی لکھ لیجیے گا ساتھ ساتھ. پہلی چیز شہادتی اللہ الہ الا اللہ. دوسری وان محمدن رسول اللہ. پھر اگلی واقام الصلاۃ وإيتاء الزكاة. پھر والحج اور پھر وصوم رمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر نماز قائم کرنا, زکات ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. اب آپ دیکھیے کہ بات تو ہو رہی ہے ایمان کی, یہ 5 چیزیں تو عمل ہے. پہلا کوشچن اس حدیث پہ کیا اٹھتا ہے کہ ہم نے تو کہا کہ ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے, لیکن یہاں جو بھی 5 چیزیں ہیں ان کا تعلق تو اسلام کے بنیادی ارکان سے ہے. تو پھر وہی بات یاد کر لیجئے کہ تصدیق بالقلبی, اقرار باللسانی و عمل بالجوارح. تو ایمان عمل بھی ہے اور ایمان بھی ہے, یعنی یہ ایک ایکشن کا نام بھی ہے چاہے ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے. اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے سائنس کی روشنی میں ہم کہتے ہیں نا کسی کام کا کرنا, جیسے میں نے گلاس پکڑا, میں نے اٹھایا, پیا, اب میں یہ کچھ کام کر رہی ہوں نا. اور اگر میں آپ کے سامنے یوں بیٹھی رہوں آپ کہیں گے میں کوئی کام نہیں کر رہی. سائنس تو اس کو کام کہتی ہے نا, ہماری شریعت کام کچھ نہ کرنے کو بھی کام کہتی ہے. یعنی دل کی دھڑکنوں کے اندر اللہ کی محبت آنا یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی ایک عمل ہے. تو لہٰذا اس حدیث میں آپ ذرا دیکھیے کہ جن چیزوں کو ایمان کی بنیاد بنایا گیا ہے وہ کتنی اہم ہے, اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑنے سے ایمان گر جاتا ہے. اپنا اور اپنے قریبیوں کا حساب لیں. کیا آپ, اب میں سوال کروں گی جواب آپ لکھیں گے اپنے پاس. کیا نماز نہ پڑھنے والا مومن رہتا ہے؟ کیا روزہ نہ رکھنے والا ایمان والا ہے؟ کیا زکات نہ دینے والا اس مسلمان ہے؟ حج کا منکر مومن ہوگا؟ اور اسی طرح سے باقی چیزیں. لا الہ الا اللہ کو میں نے جان کے اسکپ کر دیا کہ اس کا تو انکار کوئی مسلمان نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے لیسٹ یہ 4-5 چیزیں کرنی پڑیں گی. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک ٹیبل ہے نا, یہ مثال ہے کہ یہ میرے سامنے میز ہے, اس کی 4 ٹانگیں اور اوپر ایک ٹاپ ہے, یہ 5 چیزیں ہیں نا. آپ ایک ٹانگ ہٹا دیں تو ٹیبل گر جائے گا, دوسری ہٹا دیں تو, چاروں ٹانگیں رہنے دیں یا ٹاپ ہٹا دیں تو کیا یہ ٹیبل رہے گا؟ نہیں رہے گا نا. اب اس کے بعد کیا آپ اس ٹیبل کے اوپر فارمیکا لگا لیں, پینٹ کر دیں, پھول لگا لیں, اس کی بات الگ ہے. جو 5 بنیادی چیزیں ہیں نا وہ یہاں اسلام کی بیان کر دی گئی. اور اگر مسلم حکومت ہو اور کسی جگہ مسلمان ہونے کا دعوے دار شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے تو اس کا خون حلال ہے, یعنی وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ وہ مرتد ہو چکا ہے. یہاں سے آپ دیکھیں, اور آپ صحابہ کے دور کو دیکھ لیجئے, کوئی ایک صحابی آپ کو ایسا نہیں دکھے گا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو, اور کوئی ایک صحابی ایسا نہ جو روزہ نہ رکھتا ہو. آج کس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں اور کس ایمان کی ہم بات کرتے ہیں؟ یہ وجہ ہے آپ کے میرے سامنے کہ آج مسلمانوں کے حالات اتنے تنگ کیا ہیں کہ 98% آبادی والے ملک میں 2% لوگ اگر نماز پڑھتے ہیں تو کیا پھر اس کا مسلمان مل کہیں گے؟ اپنے بچوں کو سکھائیے. جیسے درخت کی مثال لی تھی نا ہم نے سورت ابراہیم میں, یہی بات یہاں رکھ لیں. یہ 5 کام تو کرنے ہی پڑیں گے, اس کے بعد باقی آپ جمع تفریق کریں گے, اور اس میں ہم سب اپنا بھی جائزہ لیں. ان میں کوئی ایک چیز چھوڑ کر ہمارا ایمان نہیں ہوگا. ایک دفعہ پھر ریوائز کیجئے, اپنے آپ کو دیکھیے. ابھی تک حج نہیں کیا اور شوق بھی نہیں ہے اور ارادہ بھی نہیں اور گلٹ بھی نہیں, تو حدیث میں آتا کہ چاہے وہ یہودیوں کے مرے یا نصرانیوں کے مرے. کیوں؟ کیونکہ یہودیوں اور نصرانیوں میں حج نہیں تھا, باقی عبادت تھی, نماز روزہ وہ کرتے تھے, حج ان میں نہیں تھا.
تو یہ چیز ہم سب کو اس کی مثال دیتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس ایک حدیث, یہ حدیث بہت معروف ہے اور اگر آپ نے کبھی غور سے بات سن لی ہو تو اکثر جگہ یہ کوٹ بھی کرتے ہیں لوگ, علماء کرام اکثر درس دینے والے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو پھر آج کے اس سیشن کا میرا عمل کیا ہے, ہوم ورک کیا ہے, آپ ان پانچوں کا کھانا بنائیں, یعنی اپنے پاس اپنی پرسنل چیک لسٹ بنا کر یہ پانچ چیزیں لکھ لیں اور اس کو ڈیلی بیس چیک کریں, رات کو سوتے وقت دیکھیں. اب ان سب کی ڈفرینٹ ڈسکرپشن ہے, وہ بھی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ زکات ہم روز تو نہیں دیں گے, حج بھی ہم روز نہیں کریں گے, اور اسی طرح سے ہمارے جو باقی کام ہے وہ کبھی کبھار ہے, پھر پیچھے بات رہ جائے گی تو پانچ نمازوں کی رہ جائے گی. اس سے دین شروع ہوتا ہے اور اس کی کوشش کریں. اور اب دیکھیں کہ امام بخاری کے نزدیک اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے, حالانکہ مومن ہم جب الگ الگ پیش کریں تو کہتے ہیں کہ ایمان دل کی کیفیت ہے, اسلام عمل کی کیفیت ہے, لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مل کر ہی ایک بندے کا دین پورا ہوتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان اور اسلام پورا کر دے, اور دعا یہ بھی کیجئے کہ ہم اس کے تقاضوں کو نبھا سکیں.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر ولله الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ, ہم لوگوں نے آج اپنی حدیث نمبر ایک مکمل کی اور کتاب الایمان کا آغاز کیا. کتنی مختصر سی حدیث تھی نا, اور کتنی زبردست چیزیں ہم نے اسے سیکھی. کوئی شک نہیں کہ اس حدیث کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور ہم لوگوں نے بہت مختصر چیز کی تفصیل دیکھی, لیکن ہم نے اس تھوڑے سے ٹائم میں کتنی زیادہ امپورٹنٹ باتیں سیکھ لی نا ایمان کے اوپر. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں ہمیں پہلے سے بھی معلوم ہوں, لیکن جس ڈیٹیل سے آج ہم نے سیکھی اور جس طرح سے استاد جی نے ہمیں سمجھایا, میں نے ایسے پہلے نہیں اس اینگل سے نہیں سوچا تھا نا. کیا آپ نے کے ساتھ بھی ایسی چیز تھی؟ سبحان اللہ. جی آواز کیا روح میں ٹھیک ہے؟ جی آواز ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ ہم چھوٹا سا ریکیپ اس کا کرتے ہیں, جو باتیں ہم نے سیکھی اس کے اوپر دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد آج ہم لوگ ایک نئی چیز بھی کلاس میں کریں گے جس کو ہم حدیث لسننگ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, پہلے ریکیپ کے اوپر چلتے ہیں. آپ لوگ یہ بتائیے کہ جو آج ہم لوگوں نے چیپٹر سیکھا, ایمان کے لیے کن تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ ایمان کے لیے کن تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ نیت عمل, جی بالکل, تصدیق بالقلب, اقرار باللسان, اور لاسٹ چیز عمل بالجوارح, جی بالکل. یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ دل سے تصدیق ہو, زبان سے اقرار ہو, اور عمل بالجوارح یعنی ہم لوگ اس کے اوپر جو کچھ کہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں. بالکل, ویری گڈ. اچھا اب آپ لوگ یہ بتائیے کہ ان ساتھ کے استاذہ جی نے ہمیں ایک ایمان کی بہت اچھی ڈیفینیشن لکھوائی تھی, آپ لوگ اس ڈیفینیشن کو لکھ سکتے ہیں؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ڈیفینیشن ہے؟ چلے میں ایسے کرتی ہوں, آپ لوگ کے لیے نکلائز پہ کریں, کیونکہ لکھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا, یہ آسانی سے کرتے ہیں. آپ لوگ فل ان دی بلینکس فل کیجیے گا. ایمان نہ نظر آنے والی ذات پر دیش کا نام ہے. ایمان نہ نظر آنے والی ذات پر دیش کا نام ہے. یقین کا نام ہے. ویری گڈ. ایمان نہ نظر آنے والی ذات پر یقین کا نام ہے. ایمان نہ نظر آنے والی ہستی کے دیش پر یقین ہے. تھوڑا سا ڈفیکلٹ ہو گیا. ایمان نہ نظر آنے والی ہستی کے دیش پر یقین کا نام ہے. جی بتائیے, وجود پر اور اس کے ارادوں پر. ویری گڈ. نہ نظر آنے والی ہستی کے وجود اور ارادوں پر یقین کا نام ہے. جی بالکل, ویری گڈ, شاباش. اور نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے نوٹس بنائے, اور کتنی کمپلیٹ اور پریسائز ڈیفینیشن ہے نا ہمارے لیے, کیونکہ اگر یہ چیز نہ ہو تو ہمارا دین کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کرتا نا. ہم لوگ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا ہم مسلم ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم نے ایمان کے مرتبے دیکھے. ایمان کے کتنے مرتبے استاد جی نے بتائے؟ ایمان کے کتنے مرتبے استاد جی نے بتائے ہمیں؟ جی آپ لوگ صرف نمبرز میں بتا دیجئے, ابھی کتنے مرتبے بتائے؟ تین تین. اچھا میرے پاس چار لکھے ہوئے, ٹھیک ہے, اور میرے سے خیال ہے کہ میں نے تھری فور کو ایک ہی کو تھری فور کر دیا, لیکن فور بھی ہو سکتے ہیں, تین بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا کیا ہے؟ فرسٹ کیا ہے؟ عرف سے کیا ہے؟ معرفت. ویری گڈ, شاباش. دوسرا کیا ہے؟ علم. ویری گڈ, شاباش. جو ہمیں استاد راستہ دکھاتا ہے. اچھا ایک علم میں استاد جی نے بہت اچھی بات ہمیں بتائی کہ ہماری منزل کیا استاد بن جانا ہے, کیا استاد کو فالو کرنا ہے, اس کے برابر کا بن جانا ہے؟ نہیں. تو پھر ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے پھر؟ معرفت. بالکل, علم لینا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے, اللہ کی ذات کو پانا ہے, اس کے اصل مقصد کو دیکھنا ہے. جی ویری گڈ, شاباش. اچھا پھر اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ آ جائیے. تیسرا نمبر کیا ہے؟ تیسرا درجہ, سوری مرتبہ, اعتماد. شاباش, ویری گڈ. اور کس کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے ہمیں؟ اعتماد کس کی ذات پر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہمیں پورا اعتماد ہونا چاہیے, اور اسی چیز کا نام تو ایمان ہے. اور پھر اعتماد کے ساتھ میں نے تو فورتھ پوائنٹ لکھ لیا تھا, بھروسہ, لیکن آپ لوگ اس کو ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اعتماد اور بھروسہ. ٹھیک ہے, اچھا ایک چیز بتائیے کہ اب آپ لوگ پھر سے فلنگی بلینکس پہ آ جائیے کہ اب ڈیش سوری اپنے سارے معاملے کس پر ڈالنے کا نام ڈیش ہے؟ بولا ڈیش فلنگی بلینکس لکھ دیجیے. اپنے سارے معاملے ڈیش پر ڈالنے کا نام ڈیش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اپنے تمام معاملے ڈالنے کا نام ایمان ہے, توکل ہے, ٹھیک ہے, ایمان ہے, بابا جی نہیں پیسہ ایمان ہے, ٹھیک ہے, اپنے سارے معاملے اللہ کو ڈالنے کا نام ایمان ہے, یہ سیکنڈ ڈیفینیشن ہے, ٹھیک ہے, ہم کوشش جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایم ریلی سوری فور دیٹ. چلیے پھر جی ہم اپنے ریکیپ پہ واپس آتے ہیں. اچھا ہم لوگوں نے لیکچر جو سنے تو ہم لوگوں نے سازی جی نے ہمیں بتایا تو ہمارا ہوم ورک کیا بنائے اس آج کی حدیث کو پڑھ کے, ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, یاد کر. اچھا جی بالکل, اس حدیث کو ایک تو یاد کرنا ہے فرسٹ آف آل, یہی ہم لوگ کا, کیونکہ الفاظ بہت آسان ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم یاد کر لیں, پہلی تو یہ چیز تھی. سیکنڈ کہ ہم نے لیکچر سننے ہیں, ہم کوشش کریں گے آپ کو بھیج دیں, ٹھیک ہے. لیکچر جو ہے نا ایمان کے اوپر جتنے زیادہ لیکچر سنیں ہمیں اس کا اگر سے فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. چلیے جی, اچھا ایمان کا ہم لوگوں نے پھر حدیث دیکھی کہ ایمان کا تعلق پانچ چیزوں کے ساتھ ہے, جس میں ہم لوگوں نے پانچوں چیزوں کو دیکھا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, پھر نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا اور رمضان المبارک روزہ دینا. آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے, کیا ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ نہیں, اگر ہم کسی ایک چیز کو چھوڑیں گے تو کیا ہوگا, ایک چیز کو بھی چھوڑنے سے کیا ہوگا, ایمان مکمل نہیں ہوگا, ایمان گر جائے گا. تو اب ہمیں اپنے جیسا سادھو جی نے کہا کہ ہمیں لسٹ بنانی ہے نا, آج کل ہمیں کتنی کامن یہ باتیں نظر آتی ہیں, کان بھی مسلم جی بالکل, اور اگر ہم ایک بات بھی اس طرح کی کر دیں, فار ایگزامپل ہم لوگ یہ بات کر دیتے ہیں کہ نہ روزے رکھنے سے آپ مسلمان نہیں رہتے, یا پھر آپ نماز نہ پڑھنے سے آپ مسلمان نہیں رہتے, تو کتنا روڈ اور ہمیں کیسے اسٹرکٹ سمجھا جاتا ہے نا, حالانکہ ہمارے سامنے اتنی واضح حدیث سامنے ہے کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک ان میں ان پانچوں کو پورا نہ کریں. تو کوشش کرنی ہے کہ ہم خود پہلے علم حاصل کریں اور دوسروں تک بھی احسن طریقے سے پہنچائیں. میں سمجھتی ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی اس کورس کے ذریعے, کہ پہلے آج ہم نے کیا سیکھا کہ لوگوں تک اپنی بات کیسے کنوے کریں, اور پھر ماشاءاللہ بریک کے بعد ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کنوے کرنا کیا ہے. تو واقعی نور اللہ نور نظر آتا ہے آپ کو کہ نہیں نظر آتا, بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ احسان جی, بالکل الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ, اور یہ صرف اس میں نہ کسی کورس کوآرڈینیٹر کا کمال ہے, نہ استاد جی کا کمال بھی نہیں, اس میں ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمارے سامنے, کہ وہ ہمیں اس طرح سے ہمارے لیے سب کچھ سامنے رکھ دیتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی حجت ہی نہیں رہتی نا, کہ ہم لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم نے بات کیسے پہنچانی ہے. تو اب ہم لوگوں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا سب کچھ دے دیا تو ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا اس کا بہترین استعمال کر سکیں, اس کو دوسروں تک آ کے اسی طرح پہنچا سکیں جیسے ہمیں ملا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہمارے پر یہی ذمہ داری ڈالی نا خطبہ حضرت الوداع کے وقت, کہ جیسے سنا سنانے والوں کو زیادہ بہتر ملے سننے والوں جو فرسٹ ہینڈ سن رہے ہیں, تو ہم نے انشاءاللہ اس کا حق ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. چلیے جی, اچھا اب جلدی جلدی ہینڈ ریز کیجیے, کون کون حدیث پڑھنا چاہے گا. آئی فیل آئی ہیو سو مچ ٹو ڈو جی, بالکل واقعی یہی بات ہے کہ ہم بہت کم کرتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. چلیے جی شاباش, ویری گڈ اسٹوڈینٹس جی. سسٹر جویریہ آپ آ جائیے مائک کے اوپر, میں وائف بھی کرتی ہوں اور میں امید رکھتی ہوں کہ سسٹر جویریہ جب تک پڑھیں گی تب تک چار پانچ ہینڈ اور ریز ہو چکے ہوں گے, ٹھیک ہے. چلیے جی جزاک اللہ خیر, سسٹر جویریہ مائک لے لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بارک اللہ فیکی جزاک اللہ صاحب ویری گڈ. آپ نے بہت اچھا پڑھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ کے چہرے پہ نور لے کے آئے, جیسے بخاری امام بخاری رحیم اللہ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا میں شامل فرمائے, آمین. چلیے جی, نیکسٹ سسٹر آپ مائک لے لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري.
بارك الله فيك جزاك الله خير. سين دعاء آپ کے لیے بھی, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دے اور یاد کرنی ہے اپنی حدیث, ٹھیک ہے. ٹین ٹائمز اس کو پڑھیں پہلے اچھی طریقے سے اور پھر یاد کر لیں. ترجمے کو بھی اسی طرح حفظ کر لیں جیسے آپ نے ویسے ہی حفظ کرنا ہے ترجمے کو جیسے حدیث ہے, تاکہ آپ کم از کم ہمیں ایک تو حدیث ایسی آتی ہو جو واقعی وہی الفاظ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح سے دیا نا, ایسے نہ ہو کہ ہم لوگوں کو ڈسکرپشن سنائے, تاکہ ہم سے کوئی سنے تو وہ یہ بھی کسی نہ متن میں غلطی ہو نہ روایت میں, ٹھیک ہے. چلیے جی, نیکسٹ سسٹر آپ مائک لے لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس: شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان.
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیر. سسٹر سمری الحمد للہ آپ کو بھی بہت اچھا پڑھا. لاسٹ میں دیکھیں یہاں پہ والحجی لکھا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اتنا زیادہ فرق نہیں آتا ترجمے میں, لیکن ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم ایک ایک لفظ کو صحیح سے یاد کریں, تو والحجی وصوم رمضان, ٹھیک ہے. چلیے الحمد للہ جی بالکل, ہمیں صحیح صحیح سے یاد کرنا ہے نا, تاکہ ہم لوگ کو جب اس کورس سے نکلے تو واقعی ہم لوگ ایک پالشڈ پرسنالٹی ہو, کوئی بھی ہمارے اندر غلطی نہ نکال سکے, ٹھیک ہے. چلیے جی سسٹر آپ مائک لے لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على الخمس: شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ویری گڈ. سب اسٹوڈینٹس کے لیے جن لوگوں نے بتا, اچھا کچھ لوگوں کے پاس پتہ ہے حجہ کے بعد, اٹ کین بی اٹ از پاسبل آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. میری بک میں جین کے نیچے ایک اثر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ عربی ٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر تشدید کے اوپر پتھا ہوتی ہے تو پھر یعنی اوپر ڈیش ہوگی تو زبر ہوگی, لیکن نیچے کسرہ ہی ہوگی, ٹھیک ہے. تشدید کے نیچے ہے تو کسرہ ہے, کیونکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ انسٹیٹ کے حرف کے نیچے ڈالیں, وہ تشدید کے نیچے بھی کسرہ ڈال دیتے ہیں. جی بٹ بلو مشدد, ایگزیکٹلی اٹ از بلو مشدد, تو اس لیے یہ تشدید کے نیچے ہے, مشدد کے بالکل, تو یہ کسرہ ہی گنی جائے گی, ٹھیک ہے. کبھی کبھی وہ ایسے بھی لکھتے تھے. چلیے جی الحمد للہ. اچھا ایک چیز آپ سب نے, جتنے لوگوں نے حدیث پڑھی ان لوگوں نے ایک چیز چھوڑ دی, رواح البخاری, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے رواح البخاری بھی یاد رکھنا ہے سر, تاکہ آپ کو یہ بھی تو پتا ہو نا جن کی کہاں سے آپ حدیث کا کوٹ کر رہے ہیں, ان کو تو نہیں پتا ہم نے ریگ بخاری سے یاد کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. چلیے جی بارک اللہ فیکم جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں, استاد جی سے آج کی بات سنتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے آج کی بات میں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی بات, اور آج ہمارے پاس کچھ اچھے سے کوٹیشنز ہیں جس کو آپ لائف کوٹس کہہ سکتے ہیں. چھوٹی بات بڑا فائدہ. پہلی چیز, اف یو وانٹ یور ڈریمز ٹو کم ٹرو ڈونٹ اوور سلیپ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب سچ ہوں, یعنی جو آپ نے کھلی آنکھوں سے دیکھے ہوئے آپ ان خوابوں کو سچا کرنا چاہتے ہیں, تو زیادہ نہ سوئیں. سونا تو اچھی بات ہے لیکن بہت سونا کھونا ہوتا ہے. تمہارے لیے عمل کی بات کہ اپنے سونے کے وقت کو کم کر کے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے ہوئے خوابوں کو پورا کرنے پہ زندگی لگا دیں. تن من دھن جس کو کہتے, پلاننگ کریں, سوچیں میری زندگی کا کیا مقصد ہے, کیا کر سکتی ہوں, کیا نہیں کر رہی, کیا اور کروں, اس طرح سوچا کریں. آپ دیکھیں کہ بالکل اس طرح بے حس ہو جانا زندگی کی موت ہوتی ہے. پھر اگلی بات ہے, دا اسمالسٹ گڈ ڈیڈ از بیٹر دین دی گرینڈیسٹ انٹینشن. چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل, یعنی جس پہ آپ نے ایکشن لے لیا, وہ بہتر ہے بہت بڑی بڑی نیتیں کرنے سے. جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. بعض دفعہ ہم ساری زندگی یہ نیتیں کرتے رہ جاتے ہیں اور پھر پوچھیں ہوا کیوں نہیں, تو حالات کا شکوہ, یہ وجہ تو بیکاز آف دیٹ, بیکاز آف دس. حالانکہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ بڑے بڑے کاموں کی نیت کرے اور موجود پاس جو چھوٹے سے چھوٹا کام اس کو شروع کر دے. آپ دیکھیں گے یہ چھوٹا کام آپ کو بڑے کام کے قریب لے جائے گا. لیکن شیطان ہمیں کہتا ہے نہیں, جب کرنا ہے تو پھر بڑا کام کرنا ہے, اور وہ کام پھر آج تک تم کر نہ سکے. نہ جانے اب ہمارے پاس زندگی کی کتنی مہلت ہے. پھر اسی طرح, آف آل دی تھنگس یو ویئر یور ایکسپریشن از دا موسٹ امپورٹینٹ. جو بھی چیزیں ہم پہنتے ہیں یا آپ پہنتے ہیں, ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے اس کو پہننے اور استعمال کرنے کے وقت ایکسپریشنز کیا ہیں. سب کپڑے, سب لباس, دنیا کی سب چیزیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. سب میں ایک کامن چیز ہے اور وہ کیا, کہ یہ بے جان ہے, یہ بنتی نہیں ہے. لہذا اچھے کپڑے پہنے یا ذرا مناسب ہیں یا اچھے نہیں بھی ہیں, اگر آپ اس کو پہن کر خوش ہیں, آپ کے ایکسپریشنز اچھے ہیں, اسمائلی ہیں, آپ اس کو پہن کر اللہ کے آگے عاجز ہیں, بندوں سے اور کھلتے ملتے ہیں, تو آپ واقعی نور ملا نور لگیں گے. اور اگر اپوزٹ, اچھے کپڑے پہن کے تنقید, تکبر سب کچھ کر دیا, تو پھر اس کے ناطے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی. آپ سوچیں نا, کسی نے ایک بہت اچھی چیز پہنی ہو, اچھی چیز اس کے پاس ہو اور اس کو پہن دیا کر رہا ہے, وہ بھلایا ہوا ہے, تو کیسے لگے گا. پھر اگلی چیز, ون تھنگ یو کین گیو اینڈ اسٹل کیپ از یور ورڈ. ایک چیز جو آپ کسی کو دے دیں اس کے باوجود بھی وہ آپ کی ہی رہے, وہ ہے آپ کے الفاظ, یعنی کیپ یور ورڈز. بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو کن چیزوں میں لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو بات دوسرے کو کہہ دیا اب اس سے میرا کیا تعلق. یاد رکھیے, جو بھی لفظ آپ دوسرے کو بولتے ہیں اس کے سیکوینسز آپ کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں, اس کے اثرات آپ کے اوپر بھی آئیں گے. اے فرینڈ واکس ان وین ایوری ون ایلس واکس آؤٹ. ایک دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے جبکہ دوسرے آپ کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے ارد گرد لوگوں کو درست طور پر اسیس کیجیے, کیونکہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. سچا دوست ہی وہ ہے جو آپ کی تکلیف اور مصیبت میں آپ کے کام آتا ہے. دا ہیپینیس آف یور لائف ڈیپینڈس آن دی کوالٹی آف یور تھاٹس. آپ کی زندگی کی خوبصورتی کا انحصار آپ کی سوچ کی کوالٹی پر ہے. ٹھیک ہے, جیسی سوچ ہوگی ویسی ہی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ہوگی. اگر آپ کی سوچیں خوبصورت ہیں, آپ خوشگوار زندگی بسر کریں گے ان شاء اللہ. آئیڈیاز ورک ان لیس یو ڈو. آئیڈیاز کبھی کام نہیں کرتے جب تک کہ آپ خود نہ کریں. یعنی آئیڈیاز تو آ جاتے ہیں دلوں میں, کام آپ کو ہی کرنا پڑے گا. مائنڈز آر لائک پیراشوٹس, دے فنکشن اونلی وین اوپن. انسان کا جو ذہن ہے نا, دماغ, یہ پیراشوٹ کی طرح ہوتا ہے. کب کام کرتا ہے پیراشوٹ؟ جب اس کو کھولا جاتا ہے. تو ذہن کو کھولنا, اوپن مائنڈیڈ ہونا انسان کو مور پروڈکٹیو بنا دیتا ہے. ون تھنگ یو کینٹ ریسائکل از ویسٹڈ ٹائم. ایک وہ چیز جس کو آپ دوبارہ کبھی بھی یوز نہیں کر سکتے, یعنی ریسائکل نہیں کر سکتے, اس کو کسی اور چیز میں ڈھال کے کچھ اور چیز نہیں بنا لیتے, اور وہ ہے وہ وقت جو ہم نے ضائع کر دیا. استعمال شدہ وقت تو ہر وقت ریسائکل ہو رہا ہے نا, چیزوں کی صورت میں جو ہم سے ہوتی ہیں, لیکن جو وقت ویسٹ ہو گیا وہ چلا گیا ہماری زندگی سے. ون ہو لیکس دا کریج ٹو اسٹارٹ ہیز آلریڈی فنشڈ. جس نے کسی کام کو شروع کرنے کا حوصلہ ختم ہو گیا, اس نے گویا کہ اپنے لیے راستے بند کر دیے. یعنی جس میں لیک آف کریج ہے کچھ شروع کرنے کا, ہیز آلریڈی فنشڈ, یعنی وہ کام نہیں کر سکے گا. سیدھی سی بات ہے. دا ہیویسٹ تھنگ ٹو کیری از اے گرج. سوچیے سب سے مشکل چیز کیا ہے جس کو انسان اٹھا کے پھرتا ہے؟ گرج, غصہ, نفرت, دشمنی. اور آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ہم خود بھی اوور ویٹ ہوتے رہتے ہیں, دکھی رہتے ہیں. Don't learn safety rules by accident. یعنی سیفٹی رولس کو ایکسیڈنٹ کے ذریعے نہ سیکھیے کہ آپ ان کو فالو نہ کریں, پھر ایکسیڈنٹ ہو, پھر آپ اس سے سبق سیکھیں, بلکہ کیا کریں, سیفٹی رول اپنائیے تاکہ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں. وی لائی دا لاؤڈسٹ وین وی لائی ٹو آور سیلس. ہم جب خود سے جھوٹ بولتے ہیں نا, تو اس وقت ہم سب سے بڑا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنے آپ سے جھوٹ بولنا دنیا میں کسی سے بھی جھوٹ بولنے سے زیادہ خطرناک ہے. جمپنگ ٹو کنکلوژنز کین بی بیڈ ایکسرسائز. یعنی کچھ لوگ شارٹ کٹس کے شوق میں جمپ کرتے ہیں, کچھ سٹیپس کو مس کر کے منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں, تو یہ بدترین قسم کی ایکسرسائز ہوگی. آپ اس کا ایسے سوچ لیں کہ کوئی زمین پہ کھڑا ہے اور اس کو آگے جانا ہے, اور اوپر جانے سے پہلے وہ دو تین سیڑھیوں کو طے کرنے کی بجائے جمپ کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا, آپ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں سے ایک ایک چیز ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. آپ دیکھیے کہ 10 کتابیں پڑھ لیں اور اس میں سے عمل نہ لے پائیں یا ایک عمل لیں, اس سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان کسی کی چھوٹی سی بات سن کر اس سے عمل والا بن جائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق دے دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف لقى أبو سعد جيك سبيشال مسج آپ کے لیے؟ جی, کیسا لگا آپ کو استاد جی کا میسج آپ کے لیے؟ ایسا لگا پوری کلاس کا خلاصہ مل گیا نا آپ کو کہ آپ لوگوں نے, جی زبردست نا, کہ ہم لوگوں نے بہت اسپرچل بات سنی, ٹائم مینجمنٹ سنا, پھر ہم نے صحیح بخاری کی بات سنی, ہمیں نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سے معلم میں بہت ساری ٹپس ملی کہ ہمیں کیسے
تعلیم دینی ہے، لیکن اس کے بعد ایک اپنی شخصیت کو زبردست اچھا کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک میسج مل گیا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آج ہم نے جو کچھ بھی سنا ہم اس میں سے کم از کم 95% باتیں اپنے عمل میں لا سکیں. چاہیے تو یہ کہ ہم 100% لے کے آئیں، لیکن ایک انسان ہوتے کی صورت میں غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں نا. تو اللہ سے دعا یہ کریں گے کہ جتنا زیادہ لا سکتے ہیں اتنا زیادہ اپنے عمل میں لے کے آئیں، تاکہ دوسروں کے لیے واقعی ایک مسلمان کی صورت میں رول ماڈل بن سکے. آمین. آپ کی کلاس کا ٹائم 4 منٹس اپ ہو گیا، معذرت ہے اس بات کے لیے. دعا کرتے ہیں ان شاء اللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.